أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عائشة ترابی، کرن امان، عائشہ خالد، ماہا ازہر، سادیہ صلاح الدین، یاسمین بانو، رضوانہ قمر، فریدہ خان، فوزی عزیز، رئیس مصور، عالیہ قریشی، فاطمہ محمدی، نکت سوال، وحیدہ گرگرو، عالیہ اختر، نشاط کوسر، نائلہ دیانی، نازیہ خانم، فراناز، سنا افرین، فرزانہ سلود، شاہینہ سوریا، صبا فاطمہ مقبول، جویریہ قادری، اسرا فاطمہ، امیرہ فاطمہ، اسما فاطمہ، نمیرہ قریائی، میرج فاطمہ، بشرا صدیقی، سائر آزاد، غزالہ رشید، اشیا گلناز خان، نصرت بیگم، مریم دلال، ثانیہ شہباز، فضافہ خان، زوبیہ رضوان، ابیرہ شہراز، فوزیہ یعقوب، شہناز سلطانہ، کیسرا چودھری، عروج فاطمہ، ماریہ شگفتہ، عائشہ تسنیم، زوبیہ کوثر، شاداب صبا، امبر عمر، ہنا پرہج، آسمہ شاہ، حمیرہ بدر، تسنیم فاطمہ، سیدہ سادیہ رفت، نازیہ حبیب، واسیہ حسین، تبسم قریشی، ماہلا عابد، امید تفشیش، عروبہ استحسان، نازمہ پروین، رانی شہین، ماسٹر بن خان، بین سجاد، صبا سیدہ، شبانہ مجید، سیدہ ملکہ، ملیحہ اقبال، سائمہ اظہر. جی الحمدللہ، آج آپ کو پتا ہے، آج انشاءاللہ ہماری سورہ بنی اسرائیل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز کمپلیٹ ہو جائے گی. پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آج ہے انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے لیسن نمبر ہے 149 سے، سوری 94 سے جو ہے لے کر 111111 تک جو ہوگا. اور اس کے بعد انشاءاللہ ریکیپ کے بعد انشاءاللہ رکھیے گا، ہو سکتا ہے ہم پہلے گرامر کر لیں پھر آپ کو ہم جو ہے بریک دیں گے، تو گرامر کے لیے بھی ریڈی رہیے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ گرامر آپ لوگ کر رہے ہیں، تھوڑی سمجھ آ رہی ہے آپ کو گرامر کی؟ کیونکہ میرے پاس ایک منٹ ہے، گرامر کی تھوڑی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی میری ہاں جی ٹھیک ہے، کیونکہ آسان ہے، کیونکہ آلریڈی ہم لوگ ورڈ یوز کرتے ہیں، اب ہم اسپیسیفک ان کو لے رہے ہیں، ان کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے اس لیے ان چیزوں کو لے رہے ہیں کہ آپ کو آلریڈی وہ چیزیں آپ لوگ ٹرانسلیشن میں کر رہے ہیں، تو اس کے لیے کہ ہم ساتھ ساتھ اس کو لے کے چلیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ ابھی بھی کچھ لوگ شیئرنگ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، جو لوگ باقی لوگ بھی اپنی فیلنگس. جی آج ہم ٹرائی کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، ہم جو کلاس ہے نا وہ کوشش کریں گے وز آئی کیو پہ کریں، ٹھیک ہے؟ وز آئی کیو پہ کریں گے، وہاں پہ آپ کو کیونکہ وائٹ بورڈ پہ وہ آپ کو گرامر کا پیج بھی نظر آئے گا. ادھر بے شک آپ اپنی وائس جو ہے میوٹ کر لیجئے گا. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، کیونکہ میرا بھی فرسٹ ایکسپیرینس ہوگا وز آئی کیو پہ گرامر کروانے کا آپ کو، یعنی وہ ریٹن کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا. تو انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے ہم کہ وہاں پہ آج ہم ٹرائی کریں سارے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ دوبارہ سے آپ کو وہاں پہ ہم لوگ ابھی بھی لنک سینڈ کر دیتے ہیں، پھر بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ میں جب ہماری وہاں پہ سٹارٹ کریں گے گرامر کے لیے، تو باقی لوگ بھی پلیز ریڈی رہیے گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی جو کلاس ہے آج کی، جو سورہ بنی اسرائیل کی لاسٹ آیات ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آج ہمیں اس میں سے کیا سکھاتے ہیں. جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبق نمبر 149، آیت نمبر 94 سے 111، سورۃ الاسرہ، اور آخری لیسن ہے یہ سورت کا، لیسن نمبر 149، آیت نمبر 94 ٹو 111، سورۃ الاسرہ یعنی بنی اسرائیل. لفظی ترجمہ دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
وما منع الناس،
وما منع الناس،
اور نہیں روکا لوگوں کو،
اور نہیں روکا لوگوں کو،
ان یومنوا،
ان یومنوا،
یہ کہ وہ ایمان لائیں،
یہ کہ وہ ایمان لائیں،
اس جاءہم الہدیٰ،
اس جاءہم الہدیٰ،
جب آ گئی ان کے پاس ہدایت،
جب آ گئی ان کے پاس ہدایت،
الا ان قالوا،
الا ان قالوا،
مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا،
مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا،
یعنی ہدایت سے رکنے کی اور کوئی وجہ نہیں تھی سوائے اس بات کے، کیا؟ ابا صلی اللہ بشر الرسول، کیا بھیجا ہے اللہ نے ایک آدمی کو رسول بنا کر،
کیا بھیجا ہے اللہ نے ایک آدمی کو رسول بنا کر،
قل لو کانا،
قل لو کانا،
کہہ دیں اگر ہوتے،
کہہ دیں اگر ہوتے،
فی الارضی،
فی الارضی،
زمین میں،
زمین میں،
ملائکتن
ملائکتن
فرشتے
فرشتے
یمشون
یمشون
چلتے پھرتے
چلتے پھرتے
مطمئنین
مطمئنین
قرار پکڑتے
قرار پکڑتے
تنزلنا علیہم
تنزلنا
ہم ضرور اتارتے ان پر
ہم ضرور اتارتے ان پر
من السماء
من السماء
آسمان سے
آسمان سے
ملک الرسولا
ملک الرسولا
فرشتے کو رسول بنا کر
فرشتے کو رسول بنا کر
قل کفا باللہ شہیدا
قل کفا باللہ شہیدا
کہہ دے کافی ہے اللہ گواہ
کہہ دے کافی ہے اللہ گواہ
بینی و بینکم
بینی و بینکم
میرے اور تمہارے درمیان
میرے اور تمہارے درمیان
انہو کان بعبادہ
انہو کان بعبادہ
بے شک وہ ہے اپنے بندوں کی
بے شک وہ ہے اپنے بندوں کی
خبیرم بصیرا
خبیرم بصیرا
خبر رکھنے والا دیکھنے والا
خبر رکھنے والا دیکھنے والا
ومن یهد اللہ
ومن یهد اللہ
اور جسے ہدایت دے اللہ
اور جسے ہدایت دے اللہ
فہو المہتد
فہو المہتد
بس وہی ہدایت والا ہے
بس وہی ہدایت والا ہے
ومن یضلل
ومن یضلل
اور جن کو گمراہ کرے
اور جن کو گمراہ کرے
فلن تجد
فلن تجد
بس تو ہرگز نہ پائے گا
بس تو ہرگز نہ پائے گا
لہم ان کے لیے
لہم ان کے لیے
اولیاء من دونہ
اولیاء من دونہ
مددگار اس کے سوا
مددگار اس کے سوا
ونکشرہم یوم القیامتی
ونکشرہم یوم القیامتی
اور ہم اٹھائیں گے ان کو قیامت کے دن
اور ہم اٹھائیں گے ان کو قیامت کے دن
علی وجوہہم
علی وجوہہم
ان کے چہروں پر
ان کے چہروں پر
یعنی اندھر منہ کر کے امیم و بکمم و سما
امیم و بکمم و سما
اندھے گونگے اور بہرے بنا کر
اندھے گونگے اور بہرے بنا کر
مأواہم جہنم
مأواہم
جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے
ان کا ٹھکانہ جہنم ہے
کلما خبت
کلما
جب کبھی وہ بجھنے لگے گی
جب کبھی وہ بجھنے لگے گی
زدناہم سعیرا
زدناہم سعیرا
ہم ان پر زیادہ کر دیں گے بھڑکتی ہوئی آگ
ہم ان پر زیادہ کر دیں گے بھڑکتی ہوئی آگ
ذالک جزاؤہم
ذالک جزاؤہم
یہ سزا ہے ان کی
یہ سزا ہے ان کی
بینہم کفرو
بینہم
اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا بیایاتینا ہماری آیتوں کا وقالو اور کہا اِذَا
كُنَّا
کیا جب ہم ہو جائیں گے اِذَامٌ
ورفاتا
ہڈیاں اور ریزہ
ریزہ
اِنَّا کیا ہم لمبعوثون
اٹھائے جائیں گے
خلقاً جدیدا دوبارہ پیدا کر کے اولم یرو
کیا
نہیں دیکھا انہوں نے ان اللہ الذی یہ کہ اللہ جس نے خلق السماوات والارض پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو قادر قادر ہے علی ان یخلق اس بات پر کہ پیدا کرے مثلہم
ان جیسے
وجعل لہم اور اس نے مقرر کیا ان کے لیے اجلن
ایک وقت
لا ریب فیہ
نہیں شک اس میں
فأبى الظالمون بس نہیں قبول کیا ظالموں نے الا
کفورا
مگر کفر کرنا
کرنا.
قل لو انتم,
قل لو انتم,
کہہ دو اگر ہو تم,
کہہ دو اگر ہو تم,
تملکونا,
تملکونا,
مال تم مالک ہوتے,
تم مالک ہوتے,
خزائن رحمت ربی,
خزائن رحمت ربی,
میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے,
میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے,
اس وقت تم ضرور روک لیتے,
اس وقت تم ضرور روک لیتے,
خشیت الانفاق, خرچ ہو جانے کے خوف سے,
خرچ ہو جانے کے خوف سے,
وکان الانسان,
وکان الانسان,
اور ہے انسان
پتورا,
تنگ دل,
ولقد آتینا موسیٰ,
اور بے شک دی ہم نے موسیٰ کو,
تس آیات بینات,
نو نشانیاں کھلی, فاسأل بنی اسرائیل, بس پوچھ لو بنی اسرائیل سے,
بس پوچھ لو بنی اسرائیل سے,
اس جاءہم,
اس جاءہم,
جب آیا ان کے پاس,
جب آیا ان کے پاس,
فقال له فرعون,
فقال له فرعون,
بس کہا اس کو فرعون نے,
بس کہا اس کو فرعون نے,
انی,
انی,
بے شک میں,
بے شک میں,
لأظن, خیال کرتا ہوں تجھ کو,
خیال کرتا ہوں تجھ کو,
یا موسیٰ,
یا موسیٰ,
اے موسیٰ,
اے موسیٰ,
مسحورا,
مسحورا,
جادو کیا گیا,
جادو کیا گیا,
قال لقد علمت,
قال لقد علمت,
کہا موسیٰ نے البتہ تو جانتا ہے,
کہا موسیٰ نے البتہ تو جانتا ہے,
ما انزل,
ما انزل,
نہیں نازل کیا,
نہیں نازل کیا,
ہا اولائی,
ہا اولائی,
ان کو,
ان کو,
الا رب السماوات والارض,
الا رب السماوات والارض,
مگر پروردگار نے آسمانوں اور زمین کے,
مگر پروردگار نے آسمانوں اور زمین کے,
بصائر,
بصائر,
روشن دلیلیں بنا کر,
روشن دلیلیں بنا کر,
وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ,
وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ,
اور بے شک میں گمان کرتا ہوں تجھ کو,
اور بے شک میں گمان کرتا ہوں تجھ کو,
یا فرعون,
یا فرعون,
اے فرعون,
اے فرعون,
مسبورا,
مسبورا,
ہلاک کیا ہوا,
ہلاک کیا ہوا,
فأراد,
بس
اس نے ارادہ کیا,
ایستفزہم, ایستفزہم,
یہ کہ نکال دے ان کو,
یہ کہ نکال دے ان کو,
من الارض,
من الارض,
زمین سے,
زمین سے,
فاغرقناہ,
فاغرقناہ,
بس غرق کر دیا ہم نے اس کو,
بس غرق کر دیا ہم نے اس کو,
ومن معہ,
ومن معہ,
اور جو اس کے ساتھ تھے,
اور جو اس کے ساتھ تھے,
جمیعاً,
جمیعاً,
سب کو,
سب کو,
وقلنا,
وقلنا,
اور ہم نے کہا,
اور ہم نے کہا,
من بعدہ,
من بعدہ,
اس کے بعد,
اس کے بعد,
لبنی اسرائیل,
لبنی اسرائیل,
بنی اسرائیل کو,
بنی اسرائیل کو,
اسکن الارض,
اسکن الارض,
تم رہو ملک میں,
تم رہو ملک میں,
فإذا جاء,
فإذا جاء,
بس جب آ جائے گا,
بس جب آ جائے گا,
وعد الآخرتی,
وعد الآخرتی,
وعدہ آخرت کا,
وعدہ آخرت کا,
جئنا بكم لفیفا,
جئنا بكم لفیفا,
ہم لے آئیں گے تم کو لپیٹ کر,
ہم لے آئیں گے تم کو لپیٹ کر,
وبالحق انزلناہ,
وبالحق انزلناہ,
اور حق کے ساتھ نازل کیا ہم نے اس کو,
اور حق کے ساتھ نازل کیا
وبالحق کی نزل,
وبالحق کی نزل,
اور سچائی کے ساتھ وہ نازل ہوا,
اور سچائی کے ساتھ نازل ہوا,
وما ارسلناک,
وما ارسلناک
اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا مبشرا ونذیرا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا وقرآن
اور قرآن
فرقناہ ہم نے اس کو جز جز بنا دیا لتقرأہ علی الناس تاکہ آپ اس کو پڑھیں لوگوں پر علی مقسم ٹھہر کر وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا اور ہم نے اس کو نازل کیا آہستہ آہستہ قُلْ آمِنُوا بِهِ کہہ تو تم ایمان لاؤ اس پر او لا تؤمنوا یا نہ ایمان لاؤ تم ان الذين بے شک وہ لوگ جنہیں اوت العلم دیا گیا علم من قبلہ اس سے قبل اذا یتلا علیہ جب پڑھا جاتا ہے ان پر یخرون للاذقان سجدا وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے ویقولون اور کہتے ہیں سبحان ربنا پاک ہے پروردگار ہمارا ان کان وعد ربنا لمفعولا بے شک ہے وعدہ ہمارے پروردگار کا ضرور پورا رہنے والا ویخرون للاذقان اور وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل یبکون روتے جاتے ہیں ویزیدہم اور ان میں زیادہ ہوتی ہے خشوع عاجزی قل ادعوا اللہ کہہ دیں تم پکارو اللہ کہہ کر عبد الرحمن یا پکارو تم رحمان ایما جس نام سے بھی تدعو فلہو تم پکارو گے پس اسی کے ہیں الاسماء الحسنى سب نام اچھے ولا تجہر اور نہ آواز بلند کرو بصلاتک اپنی نماز میں ولا تخافت بها اور نہ آہستہ ذلک سبیلا اور تلاش کریں اس کے درمیانی راستہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اور کہہ دیں کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے الذي وہ جس نے لم يتخذ ولدا نہیں بنایا بیٹا ولم يكن له اور نہیں ہے اس کے لیے شریک فی الملک کوئی شریک بادشاہی میں ولم يكن له اور نہیں ہے اس کے لیے ولی من الذل کوئی دوست کمزوری کی وجہ سے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا
وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا
اور اس کی بڑائی بیان کرو بڑا جان کر
اور اس کی بڑائی بیان کرو بڑا جان کر.
بس جی الحمدللہ سورت بھی پوری ہوئی, ترجمہ بھی پورا ہوا, لیسن بھی پورا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تلاوت سنیں گے.
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاء بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 94 سے. پیچھے والے مضمون ہی کی کنٹینیویشن. پیچھے بات ہو رہی تھی کہ ان کے بار بار کے معجزات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اس قرآن جیسا قرآن بنا لو, نہ کر سکے تو پھر آگے ان کے کیے ہوئے بہانوں کا تذکرہ ہوا, اور ان سارے بہانوں کا خلاصہ کیا تھا کہ ان کو ماننا نہیں ہے. اب 94 آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آؤ تمہیں بتاؤں کہ اتنی باتیں یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ ان کو بھی ہدایت لانی نہیں. ہدایت لانی کیوں نہیں؟ بھئی سوال پیدا ہوتا ہے, ایک بندہ بھوکا ہے اور کھانا سامنے ہے پھر بھی نہیں کھا رہا, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہے جواب کہ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى, اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جبکہ آئی ان کے پاس ہدایت. ہاں مگر کس چیز نے؟ اللہ. صرف ایک وجہ ہوتی ہے آئی ہوئی ہدایت کو ٹھکرانے کی. ابھی سے یہ ہاں اس کا موضوع لکھ لیں کہ کسی کے پاس ہدایت پانے کا موقع بھی آ جائے, مواقع چانسز سب کچھ ہو, اس کے باوجود اکثر لوگ, انناس کا لفظ کر دیا گیا یہاں, کیوں نہیں مانتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان قالو, کہ انہوں نے کہا, عبس اللہ بشر الرسولہ, کیا بھیجا ہے اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر. یہ ہے وجہ. آپ اگر آیت کی ٹون کو سمجھیں تو آپ کو پتا کیا چلے گا کہ تکبر میں ڈوبا ہوا جملہ. ایک بشر کی مانے, ایک کی مانے, انسان کی مانے. آج بھی دیکھیے تو لوگ رسول کو پیغمبر سے زیادہ ہیرو مانتے ہیں, تعظیم تو کرتے ہیں لیکن فالو نہیں کرتے. نبی کی رسپیکٹ کو اس کی صرف محبت کے ساتھ تولنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے, آپ دل کھٹا نہ کریں. اصل بات یہ ہے کہ ان کے دل میں اپنی بڑائی چونکہ چھپی ہوئی ہے, تو یہ کسی انسان کو اس کے انسان ہونے کی وجہ سے اللہ کا رسول نہیں مانتے. اور وہی اعتراض تھا کہ بھئی فرشتہ کیوں نہیں آیا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل, آپ ان سے کہیے, لکان فی الارض ملائکۃ, اگر اس زمین میں فرشتے رہتے, یعنی انسان کی بجائے, آدم کی انینا, چلتے پھرتے اطمینان کے ساتھ, تو لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسول, تو کیا مشکل تھی, ہم آسمان سے ایک فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے. بات واضح کہ فرشتے رہتے تو فرشتے کو رسول بنا دیا جاتا, اب چونکہ انسان رہتے ہیں تو انسان کو رسول بنا دیا. یہ بات کوئی انفیئر تو نہیں ہے نا. بس اردو بولنے والوں کے پاس پیغام دینے کے لیے کسی اردو والے ٹیچر کو مقرر کر دیا, سومالی بولنے والوں کو سومالی ٹیچر مل گیا, کیا مشکل ہے؟ اچھی بات ہے نا, سہولت کی بات ہے. جو چیز لوگوں کے خیر کے لیے ہوتی ہے لوگ اسی کے اندر اعتراض کرتے ہیں. کل بھی یہ مسئلہ تھا, آج بھی یہ مسئلہ ہے. کیا؟ بشر اور رسولہ. آیت 93 کے آخر میں دیکھ لیں, بشر اور رسولہ. آیت 94 کے اینڈ پہ دیکھیے, بشر اور رسولہ. آیت 95 کے بعد میں کہا ملک اور رسولہ. سب چیزوں میں کامن چیز کیا ہے؟ رسول. جھگڑا کس کا ہے؟ بشریت اور نورانیت کا. 1400 سال گزر گئے, آج بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا لوگوں کا. لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنا آپ کی توہین ہے. ہم سورت بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں تھوڑی سی بات کر چکے ہیں اس پہ کہ سبحان الذی بعبدہ, عبد کے لفظ کے اندر اس کو دیکھا تھا. تو لہذا لوگ ایک رول ماڈل کو نہیں پسند کرتے. اصل مسئلہ پتا کہ یہاں آپ کو یہ بھی اب بتا دوں کہ فرق کیا پڑا اس سے مکہ والوں کو کہ اللہ کے نبی انسان ہے یا فرشتے ہیں. اس کو ذرا سوچیے گا, یہ گریجولی پھنساتے ہیں اپنے آپ کو دور کرتے ہیں ہدایت سے. پہلے مان جاؤ کہ اللہ کے نبی بشر نہیں ہے, چلو لکھے مان گئے. دوسرے درجے پہ مان گئے کہ فرشتے ہیں, مان گئے چلو آپ کہا جائے آؤ بچوں پانچ وقت کی نماز پڑھیں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی پڑھتے تھے. کہتے وہ تو فرشتے تھے. یہ ہے اصل مسئلہ. ایک دفعہ نبی کو تم فرشتہ مان لو تو پھر کہہ دو جو کچھ وہ کرتے تھے ہم تو کر ہی نہیں سکتے. ایون آج ہم ان کو بشر ماننے کے باوجود بھی کہتے ہیں جی وہ تو معصوم تھے, وہ تو نبی تھے نا, وہ تو کر سکتے تھے, ہم نہیں کر سکتے. ذرا امیجن کیجئے کہ اگر وہ فرشتے ہی ہوتے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں نے تو ویسے ہی اپنے آپ کو چھٹی دے لینی تھی اس بات سے کہ جی ہم سے کہاں ہوگا, وہ تو فرشتے تھے وہ کر لیتے. کہا یہ جھگڑا دنیا میں نہیں ختم ہوگا, یہ تو جائے گا آخرت تک. قل کفا باللہ شہیدم بینی وبینکم, کہہ دیجئے کافی ہے اللہ تعالی گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان. کس بات میں کہ کون سچ ہے؟ کیا اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا؟ پتا تھا, لیکن ان بار جواب دینا ہی نہیں چاہیے. آپ ایک بات کا جواب دیں گے نا وہ دوسری پوچھیں گے, آپ دوسری کا جواب دیں گے تو تیسرا سوال آپ کے سامنے آئے گا. یہ میں اس کو ایسے دیکھتی ہوں جیسے کوئی پوچھتا ہے آپ کے بچے کوئی بھی کسی سے پوچھے, ہاں اب آپ کہیں کہ نہیں ہے چپ تو نہیں کریں گے تھوڑے بولتے ہیں. اچھا علاج کرایا تھا, اچھا پھر چپ کر دیں. پھر کوئی پوچھے گا میں ایک ڈاکٹر بتاؤں, آپ پوچھتے جائیں سوال جاتے جائیں گے جاتے جائیں گے. مثلا کسی کی ینگ بچی ہے, اس کا شادی ہو گئی ہے, آپ کہیں گے جی نہیں ہوئی, رشتے آتے ہیں کیسا چاہیے؟ یہ ہوتے ہیں بے تکے سوال. اس کے آگے ایک بات لکھ لیں کہ ایک نہ سو سکھ, خاموش رہنا بہتر ہے. کہا چھوڑ دو, کفا باللہ شہیدم بینی وبینکم, میرے اور تمہارے بیچ میں اللہ ہی گواہ کافی ہے. انہ کان بعبادہ خبیرم بصیرا, وہ اپنے بندوں کے احوال کو خوب جاننے والا. تم ایسی باتیں کر کے پریشان, باقی آگئی بات ہدایت کی تو وَمَنْ يَحْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُخْتَدِ, جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا. آپ یہ آخری رکوع جڑے ہیں نا بنی اسرائیل کا, مجھے بار بار غلطی لگ رہی ہے کہ میں سورت کہف کا پڑھا رہی ہوں. اتنا ربط ملے گا آپ کو ان دونوں سورتوں کے اینڈ پہ کہ جیسے بات کو سمیٹا جا رہا ہے. یہاں بھی وہی لفظ ہے جو وہاں ہے, تھوڑا بہت 19-20 کا فرق ہے. دونوں کا ٹاپک بھی اصل میں دیکھا جائے تو اندر سے ایک ہی ملتا ہے کہ لوگ کیوں نہیں آتے ہدایت کی طرف. کہا جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہے ہدایت والا. اور وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ وَلِيًّا مِنْ دُونِهِ, اور جسے وہ گمراہ کر دے تو آپ نہیں پائیں گے ان گمراہوں کے لیے کوئی مددگار. یعنی ہدایت کی چابی الہادی کے پاس ہے, راہ وہ دکھاتا ہے. جب چابی تو ہاتھ میں ہو لیکن جس جگہ چابی پھرنی ہے وہ جگہ نہ ہو, تالا کھلے گا؟ امیجن کریے, بہت بڑا مسئلہ ہے نا کہ دیکھا اللہ تعالیٰ ہی نہیں ہدایت دیتا تو ہمیں کیسے ملے. تو امیجن کریں کہ دروازے کو لاک کرنا تھا, چابی تھی ہاتھ میں, جب لگانے گئے تو پتا کیا چلا کہ وہاں تو وہ ہول ہی نہیں بنا ہوا جس میں چابی گھومے گی. کیا اس چابی سے دروازہ کھل سکتا ہے؟ بس یہی مثال ہے. ہدایت کی چابی اللہ کے ہاتھ میں ہے, لگتی بندے کے دل میں ہے. بندہ وہ تالا ہے, وہ اندر کا لاک ہے جو دروازے میں لگا ہوتا ہے, اور جس نے اس سوراخ کو بند کر دیا اللہ کی چابی کہاں لگے گی؟ تو اللہ دیتا ہے کس کو جو لینا چاہتا ہے. ہاں وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ وَلِيًّا مِنْ دُونِهِ, اور جسے وہ بھٹکا دے تو آپ اس کے لیے کوئی ولی نہ پائیں گے. وَنَخْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ, اور ہم ان کو قیامت کے دن اٹھائیں گے ان کے چہروں کے بل, منہ کے بل اٹھائیں گے. کیسے؟ اومیم و بکمم و سما, اس حال میں کہ وہ اندھے ہوں گے, گونگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے. استغفر اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہی تین چیزیں تھیں جن کو استعمال کر کے ہدایت کو لینا تھا. نہیں مانیں گے تو اللہ ان نعمتوں کے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ان کی پکڑ کر لے گا. اللہ کی دیوی نعمتوں کو جب انہوں نے اللہ کی معرفت میں نہیں استعمال کیا تو قیامت کے دن اندھے گونگے بہرے ہوں گے. آج دنیا میں بھی تو گونگے بہرے تھے نا, خواہشوں کے پیچھے جو بندہ لگ جاتا, دادا کا نام لے کر اندھی تقلید جو کرتا ہے وہ گونگا بہرا. کہا قیامت کے دن بھی تمہارے ساتھ یہی ہوگا, بھی ہوں گے بہرے بھی ہوں گے. کہ ان کو یوں کھینچا جائے گا، ما واہم جہنم، ٹھکانہ ان کا آگ ہے، کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی وہ سرد ہونے لگے گی تو ہم اس کی آنچ کو بڑھا دیں گے۔ جو ہی جہنم کی آگ ذرا ٹھنڈی ہوگی، ٹیمپریچر کم ہوگا، لکڑیاں ٹھنڈی ہونے لگیں گی، ہم اس میں اور ایندھن ڈال دیں گے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اب دیکھیں، دنیا میں کوئی شخص پریشان ہوتا ہے نا، تو کہیں سے بھی گزر جائے اس کو کچھ نہیں سوچتا، لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، خوش ہے، اس کو فکر ہوتی میرا بچہ کدھر ہے، بچہ نہیں مل رہا، پریشان ہے نا۔ تو اسی طرح حال ہوگا، قیامت کے دن بھی اتنے پریشان ہوں گے کہ گویا کہ ساری چیزیں ان کی جو ہیں اپنے برے انجام کو دیکھنے میں لگی ہوں گی، اس لیے دوسروں کی طرف ان کی نظر، ان کی سوچ جائے گی نہیں، کہا یہ سب کیوں ملا، یہ ان کی جزا ہے۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا، بِآیَاتِنَا، ہماری آیتوں کا، نہ شکری کی انہوں نے، نہ قدری کی ہماری آیتوں کی، وقالوا، اور انہوں نے کہا، اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، کیا جبکہ ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور ریزہ ریزہ، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کیا ہم از سرے نو پیدا کیے جائیں گے؟ یہ تھا مسئلہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے۔ قیامت کے دن ان کی رسوائی کا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ اپنے آپ کو قیامت سے دور کرتے تھے، اور یہی دو چار باتیں کر کر کے پیش کر دیتے تھے کہ ہم کیسے سچے ہوں گے، ہم کیسے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ کیا تم اس بات میں کسی اور کے ساتھ کام کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جب تمہیں اٹھائے گا تو تمہارا کچھ بھی بس نہیں ہوگا۔ اب لوگ کہتے ہیں کیسے ہوگا، شاید مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے بھی ذہنوں میں آتا ہو خیال، کبھی کبھی شیطان ڈاؤٹس ڈالتا ہے نا، پتہ نہیں مرنے کے بعد آنا ہے کہ نہیں، اتنے لوگ مرے ہوئے ہیں تو پتہ نہیں اب کیا ہوگا، آگے سے ہم بھی مریں گے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں یقین نہیں آتا تو میری قدرت کو دیکھو، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو، قادر علی ان یخلق مثلہم، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ پیدا کر دے ان کی مثل، یعنی اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پہ کہ نہیں کہ دوبارہ ان کو پیدا کر دے، وجعل لہم اجل لا ریب فیہ، اور اس نے مقرر فرما دی ان کے لیے ایک میعاد جس میں ذرا بھی شک نہیں، اور وہ میعاد نہیں آئی بھی، اسی لیے بھی ان کو مہلت دی ہوئی ہے، اتنی بے تکی باتیں کرنے کے باوجود، اتنے غلط مطالبے کرنے کے باوجود بھی ابھی تک پکڑ کیوں نہیں ہو رہی کہ ابھی ان کی موت کا وقت نہیں آیا، فَأَبَ الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، بس انکار کر دیا ظالموں نے اللہ کی قدرت کا سوائے اس کے کہ وہ ناشکری کریں۔ بالکل کمنٹس ہیں پچھلے پورے معاملے پہ کہ جب لوگ ہدایت کی قدر نہیں کرتے تو بے تکی باتیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہاں اس بات کا پیغام دے رہے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ پھر زبردستی ہدایت کی طرف نہیں لگائے گا، تم اس طرح سے اپنی مرضی سے اگر ہدایت کی طرف نہیں آ رہے تو زبردستی تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں ڈالا، کوئی ایسے جوتے نہیں ہیں کہ بندہ پہننا نہ چاہے اور پہنے جائیں، چلنا نہ چاہے اور اس کو چلا دیں، اور اس طریقے سے لوگ وہاں جائیں گے کہ ان کو خود بھی احساس ہوگا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ لو انتم تملکون خزائن رحمتی ربی، اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، تمہارا حال کیا ہوتا؟ اذل لامسکتم خشیت الانفاق، تو اس وقت تم ضرور ہاتھ روک لیتے اس خوف سے کہ کہیں سارے خزانے خرچ ہی نہ ہو جائیں، کیونکہ وکان الانسان قطورا، کہ انسان ہے ہی بڑا تھوڑ دل ہے، تھوڑے دل کا مالک ہے، بہت جلدی گھبرا جاتا ہے، بہت جلدی پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہ بات پوری کی جو شروع ہوئی تھی ان کے معجزوں کے مطالبے پہ۔ اگر ساری بات کا خلاصہ کریں تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے حجت تمام کی، ہدایت کی بات پہنچانے کا کیا نبیوں اور رسولوں کتابوں کے ذریعے، جو لوگ نہیں ماننا چاہتے وہ عذر اور بہانے کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا حشر قیامت کے دن کیسا ہوگا؟ اندھے بہرے گونگے ہوں گے۔ روایت کا خلاصہ ہے کہ قیامت کے دن تین طرح سے لوگوں کا حشر ہوگا، کچھ پیدل چل کے جا رہے ہوں گے، کچھ سرجوں والے لوگ، فرسٹ کلاس کے پیسنجرز اور تیسرے منہ کے بل چل رہے ہوں گے. پوچھا کہ اللہ کے نبی منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ تو کہا جس ذات نے قدموں پہ چلنا سکھایا وہ منہ کے بل چلنا بھی سکھا دے گا. اسی طرح ایک اور روایت ابو ذر سے ہمیں ملتی ہے, فرمایا لوگ تین قسم کے بنا کر اٹھائے جائیں گے, کھانے پینے اوڑھنے والے, چلنے اور دوڑنے والے, اور تیسرے جن کو فرشتے اوندھے منہ چلائیں گے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ چلنے اور دوڑنے والے کون ہیں؟ فرمایا کہ سواریوں پر آفت آ جائے گی اور لوگ بھاگنے لگیں گے. استغفر اللہ, پتہ نہیں وہاں کیا کچھ ہونا ہے. ہم تو غفلت میں بیٹھے ہیں تو شاید اسی لیے خوش ہیں. پتہ چل جائے نا کہ ماری آنے والی ہے تو پہلے ہی بندے کو خوف ہوتا ہے. آپریشن ہونے والا ہوتا ہے تو دل بیٹھ رہا ہوتا ہے. آج اسی لیے لوگ خوش ہیں. انسانیت کیوں خوش ہے؟ کیونکہ وہ حق سے آنکھیں موڑ کے بیٹھی ہے. اب سورت کا نام چونکہ بنی اسرائیل تھا, آپ نے دیکھا کہ سورت میں بھی بنی اسرائیل کا ذکر تھا شروع میں, یہاں حجت کے طور پہ دوسری بریکٹ لگائی جا رہی ہے. دوبارہ وہی باتیں ہمیں یاد دلائی جا رہی ہیں جو پیچھے کئی دفعہ کرا دی گئیں. اور وہ کیا, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اور ہم نے عطا فرمائی تھی موسیٰ علیہ السلام کو نو نشانیاں. کون سی تھی یاد ہے؟ یہی آیت بالکل سورت الاعراف میں بھی آئی تھی, ید بیضہ, عصا, طوفان, ٹڈیاں, خون کا عذاب, قحط, سسریاں, مینڈک, یہ سارے معجزات جس کا ہم تذکرہ کر چکے. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے یہ مطالبے جو کر رہے ہیں کوئی بات نہیں, موسیٰ سے بھی کیے تھے. اللہ نے تو موسیٰ کے ذریعے معجزے دکھا بھی دیے تھے پھر بھی نہیں مانے. تو اگر آپ ان کے کہنے پہ یہ سب چشمے نکلوا بھی دیں گے تو بھی یہ نہیں مانیں گے. فصل بنی اسرائیل اس جا اہم فقال لہ فرعون, پس آپ پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے کہ جب موسیٰ آئے تھے ان کے پاس, پس فرعون نے کہا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا, اے موسیٰ میں تمہارے متعلق خیال کرتا ہوں کہ تم پر تو جادو کیا گیا. پیچھے بات ہو گئی. مسحور جادو کیے ہوئے کو بھی کہتے ہیں, مجنو اور دیوانہ, اور ساحر کے معنوں میں بھی ہے, یعنی آپ جادو کر دیتے ہیں دوسروں کے اوپر. موسیٰ نے کیا جواب میں کہا کہ تم بھی جادو کرو یا تم بھی مسحور ہو؟ کہا نہیں. قالا, موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, لقد علمت ما انزل هؤلاء, بے شک اے فرعون تو خوب جانتا ہے کہ نہیں اتارا ان نشانیوں کو الا رب السماوات والارض بصائر, مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے بصیرت افروز بنا کر. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنَ مَسْبُورًا, اور اے فرعون میں تمہارے بارے میں یہ خیال کرتا ہوں کہ تم ہلاک کیا جائے گا. اللہ اکبر, کیسا اخلاق ہے. موسیٰ کو کہہ رہا ہے مسحورہ, انہوں نے جواب میں مسحورہ کہنے کی بجائے اس کا انجام اس کو دلا دیا یاد کہ تم مسبورہ. سا با روا روٹ ہوتا ہے مسبورہ کا, سبرن زخم کا خراب ہونا. کبھی کسی کا زخم پہ پیس پس پڑ جائے نا تو وہ چیز ہوتی ہے مسبورہ. اشارہ ہے فرعون کی لاش کے خراب ہونے کی طرف. آپ کو پتا ہے کہ فرعون کو مرنے کے بعد بھی اس کا علاج کیا جاتا ہے. بعض دفعہ اس کی ہڈیوں پہ نمک چڑھا ہوا دکھا گیا. آج اس کی لاش کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو حضرت موسیٰ کی یہ بات بالکل سچ ثابت ہوتی ہے کہ جو اللہ کے نبیوں کے سامنے اس طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ واقعی دنیا میں ان کو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے. بہت ساری اس میں عبرت کی باتیں اگر ہم سوچ کے دیکھیں تو. کیا پتا چلا کہ یہ نشانیاں جو بھی آتی تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی تھی تاکہ فرعون کو سمجھ آ جائے. بصائر تھیں, دلیلیں تھیں, آنکھیں کھولنے کے لیے ہوتی ہیں یہ چیزیں. بصیرتن کی جمع ہے بصائر. کون سی جمع ہوگی صدف؟ بصائر بصیرتن سے ہے, جمع مکسر, ٹوٹی ہوئی. بصیرتن کے اندر کچھ الف لگ گیا نا تو بصائر جمع ہو گئی. کون سی کہ نشانیاں بنا کر. فاراد ان یستفزہم من الارض, اکھاڑ پھینکے. پھر کیا ہوا, کامیاب ہو گیا اپنے اس ارادے میں؟ نہیں. فاغرقناہ ومن معہ جمیعا, پس ہم نے اس کو غرق کر دیا اور اس کے سارے ساتھیوں کو, جو اللہ کے نبیوں کے مقابلے میں اس طرح کے چیلنجنگ رویے اختیار کریں کہ تمہیں اٹھا کے پھینک دیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جڑوں سے اکھیڑ دیتا ہے. یہ لفظ آپ دیکھیں تیسری دفعہ اس سورت میں آیا ہے. آپ میں سے کوئی بتائے گا کہاں دو جگہ آیا ہے؟ یستفزہم. جی شمع. جی آپ بتائیں. وستفزس. جی شاباش. شیطان نہ کہا کریں. دیکھیں ابلیس فرق تھا شیطان سے. چلے دوسری جگہ کہاں آیا اب؟ جی وہ آپ کو آہستہ آہستہ اچکتے ہیں. اور اب تیسری جگہ یہاں آ گیا استفزاز, یعنی آپ کو کھاڑنا چاہتا ہے, یعنی آپ کی نسل کشی کرنا چاہتا ہے, بے خونی چاہتا ہے. وہ کہتا ہے مسلمانوں کی نسلیں بھی نہ بچیں, اس طریقے سے وہ نکالنا چاہتا ہے. لیکن اللہ نے اس کو ڈبو دیا اور سب کو نکال دیا. اور جب وہ ڈوب گیا تو کیا کہا؟ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ, اور ہم نے کہا اس کے بعد, لِبَنِي إِسْرَائِيلَ, بنی اسرائیل کو کیا کہا؟ اُسْكُنُوا الْأَرْضَ, تم آباد ہو جاؤ اس سرزمین میں. اب فرعون گیا, اب تم آ جاؤ. اس طرح اللہ تعالیٰ حالات بدلتے ہیں قوموں کے. اور کیا کرو؟ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, اور جب آئے گا آخرت کا وعدہ, جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا, تو ہم لے آئیں گے تم کو سمیٹ کر. اب یہ کون سے وعدے کی بات ہے؟ اس کے اندر دو رائے پائی جاتی ہیں. ایک تو ہے قیامت کا وعدہ, جیسے کہ یہ لفظ سمجھ میں آتا ہے کہ آج دنیا میں تو فرعون ڈوبا ہے, کل قیامت کے دن ساری زمین سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کر کے لے آئیں گے. پیچھے بھی ہم پڑھ چکے سورہ آل عمران میں, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس, تو وہاں جامع کا لفظ بھی آ گیا. دوسری اس میں رائے ہے کہ نہیں, یہود کو سب طرف سے اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ ایک زمین کے ٹکڑے میں لائے گا اور وہاں سے ان کا حشر ہوگا, جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے. یعنی اشارہ کر دیا کہ بنی اسرائیلی سب جگہ سے ہٹ کے ایک جگہ آئیں گے, قیامت سے پہلے سارے فلسطین میں جمع ہوں گے, اور پھر یہاں سے معاملہ بگڑے گا, جو کہ آج کل حالات سارے دکھ رہے ہیں. لفیفہ کا جو لفظ ہے یہ لام فا فا سے ہے, لفا لفافہ بولتے ہیں نا اردو میں, وہ بھی اسی سے. یہ آدمیوں کا بڑا گروہ جس میں مختلف قبائل کے لوگ ہوں, دو یا دو سے زائد اقسام کا ملایا ہوا کھانا, جیسے بچ جائیں تو اب دو تین کھانے ملا دیتے ہیں نا ایک جگہ, ہاں وہ لفافہ ہے. یعنی ساری دنیا سے لوگوں کو اکٹھا کر کرا کے اس جگہ لایا جائے گا, اور پھر اس دن کسی کا کوئی بھی زور نہیں چلے گا. کوئی فیلنگ آ رہی ہے اس لفظ لفیفہ کو سوچ کر کہ کس طریقے سے ایسے لوگ جو ہوں گے قیامت کے دن, کسی بھی رنگ کے ہوں, کسی شکل کے ہوں, کسی زبان کو بولنے والے ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو لے کے آئے گا. یہاں تک تلاوت سنتے.
وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا قُل كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا.
آگے دیکھیں گے. تھوڑا سا آپ کو آیات کے بارے میں بتانا چاہوں گی جو ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ بصائر کچھ روشنی کی چیزیں دی ہیں ہر ایک کو. آیت نمبر 102 میں اگر آپ دیکھیں قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ فرعون تو خوب جانتا ہے کہ اللہ نے یہ نشانیاں نہیں اتاری مگر بصیرت والی نشانیاں بنا کر. یہاں جو لفظ بصائر آیا ہے تو ایک صحیح روایت میں اس بصائر کے بارے میں کچھ بات ہے, آپ کو روایت کوٹ کرواتی ہوں. ابو داؤد, نسائی, ترمزی اور ابن ماجہ, ان ساری کتابوں میں صفوان بن اسال سے ایک روایت آتی ہے, کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ مجھے اس نبی کے پاس لے چلو. ساتھی نے کہا کہ نبی نہ کہو, اگر ان کو خبر ہوگی کہ ہم بھی ان کو نبی کہتے ہیں تو ان کی 4 آنکھیں ہو جائیں گی. دل ان کے کہتے تھے کہ یہ نبی ہیں لیکن یہ ماننا نہیں چاہتے تھے, تو کہا ان کو نہ بتاؤ کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ سچے ہیں, ان کو فخر اور مسرت کا موقع مل جائے گا. پھر یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو 9 آیات بینات دی گئی تھی وہ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب یہ 9 آپ نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیجئے. پہلی نشانی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, چوری نہ کرو, زنا نہ کرو, جس جان کو اللہ نے حرام کیا اس کو ناحق قتل نہ کرو, کسی بے گناہ پر جھوٹا الزام لگا کر قتل اور سزا کے لیے پیش نہ کرو, جادو نہ کرو, سود نہ کھاؤ, پاک دامن عورتوں پر بدکاری کا بہتان نہ باندھو, میدان جہاد سے جان بچا کر نہ بھاگو, اور اے یہود خاص کر تمہارے لیے یہ بھی حکم ہے کہ یوم سبت کے جو احکام تم کو دیے گئے ان کی خلاف ورزی نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر دونوں نے آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسا دیا اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. آپ نے فرمایا, پھر تمہیں میرا اتباع کرنے سے کیا چیز روکتی ہے؟ یعنی جب تمہیں پتہ چل بھی گیا ہے کہ میں سچا ہوں تو مانتے کیوں نہیں ہو؟ کہنے لگے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی تھی کہ ان کی اولاد میں ہمیشہ نبی ہوتے رہے, اور ہمیں خطرہ ہے کہ اگر ہم آپ کا اتباع کریں گے تو یہود ہمیں قتل کر دیں گے. تو یہ ایک روایت اس آیت کے ساتھ مفسرین نقل کرتے ہیں, جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کی بنیادی چیزیں بھی کسی قوم کے لیے آیات اور نشانیاں ہوتی ہیں. اسی وجہ سے آج کے دور میں قرآن پاک کی آیات کو بھی آیات کہتے ہیں, کیونکہ ہر آیت جو ہے یہ ایک سائن ہے, ایک شلت ہے اللہ کی طرف جانے والی. تو قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے جس طرح ایک انسان اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس کرتا ہے, اس طرح کبھی بھی دوسرے اور کسی طریقے سے نہیں کرتا. اب اس کے بعد سورت کا بالکل ہی اختتام ہے, اور قرآن پاک کی نسبت سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مزید انسٹرکشنز دی گئیں. فرمایا آیت نمبر 105, وبالحق کی انزلناہ وبالحق کی نزل، اور حق کے ساتھ ہی ہم نے اس کو اتارا اور حق کے ساتھ ہی وہ اترا ہے۔ کیا قرآن پاک، پیچھے بنی اسرائیل کی بات کرنے کے بعد فرعون کی اور موسیٰ کی گفتگو نقل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کو جو قرآن دیا ہے وہ بھی اسی لیے دیا کہ لوگ اس کو مانیں، سمجھیں، عمل کریں، یہ نہیں کہ اس کو چومنے اور چاٹنے لگ جائیں۔ اور آپ کا کام صرف خوشخبریاں دینا اور ڈرانا ہے۔ کس کو خوشخبری دینا ہے؟ جو اس پہ عمل کرے گا۔ کس کو ڈرانا ہے؟ جس نے منہ موڑا۔ جو اپنی من مانی کرے گا اس کو ڈرا دیجئے، جو رب کی مانے گا اس کو خوشخبریاں دے دیجئے۔ لیکن یہ بات سچ ہے کہ یہ قرآن سچ ہے، حق ہے، سر سے پاؤں تک، جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، سراپا حق ہے، اس میں کوئی آمیزش ہو ہی نہیں سکتی۔ دیکھیے کس وقت یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا، جس وقت کے لکھنے کے لیے کاغذ بھی نہیں تھے، لیکن آج تک اس کے اندر ایک زبر اور ایک زیر کی بھی کمی بیشی نہیں ہو سکی۔ تو یہاں حق سے مراد ایک تو سچ بھی ہے، سچی باتیں ہیں اس کے اندر، دوسری ثابت ہے، یعنی ثابت شدہ حقائق ہیں اس کتاب میں، راسخ ہے، اور انزلناہو، اس کو نازل کیا ہے۔ ہو سے مراد جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے سے قرآن پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں، روح الامین جو بڑا باامانت فرشتہ ہے وہ اس کتاب کو لے کر آیا۔ سورۃ نجم میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى، اور اس سے اگلی آیتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان میں ہیں۔ پھر سورۃ تکویر میں بھی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی تعریف فرمائی، ذی قوت عند ذی العرش مکین، قوت والے جو عرش کے پاس ہیں، مطاع ثم امین، کہ جن کی اطاعت کی جاتی ہے اور وہ پھر باامانت بھی ہے۔ تو لہذا اس کتاب کو معمولی نہ سمجھو، اس کی قدرت کو محسوس کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جو تمہیں دی ہے، اس سے تم سب کی زندگی کے اندر بھی ایک خیر کا چشمہ پھوٹنا چاہیے، کہ جس کی وجہ سے تم اپنے آپ کو لے کے چلو۔ اور آیا کتنی حفاظت کے ساتھ ہے، فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر دیا۔ فرق یفرق تفریق کہتے ہیں خوب واضح کر دینا، کھول کھول کے الگ کر دیا۔ اصل میں یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن آیات کا بھی تذکرہ کیا، اور فرقنا جو یہاں لفظ ہے یہ فصلنا کے معنوں میں ہے۔ فصل وہی ہے جس سے لفظ تفصیل اردو میں بولتے ہیں، مفصل، یعنی ہم نے اس قرآن کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔ آپ کو بھی لگتا ہوگا، کبھی کبھی تو ایسے لگتا ہے کہ وہ باتیں تو ہم اپنی خود بھی نہیں جانتے تھے جو آج اس کتاب نے ہمیں صرف ان 15 پاروں میں بتا دی۔ ابھی ہمارے اپنی شخصیت کے وہ راز کھلتے ہی نہ ہم پہ، اگر ہم اس قرآن سے نہ جڑے ہوتے۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں خود کو ڈسکور کیے بغیر۔ تو یہ کتاب کیسے ہے، فرق نہ ہو، خود بھی کھلی ہوئی ہے، تفصیل سے بیان کی گئی ہے ہر بات، اور ساتھ ہی ساتھ انسان کی شخصیت کو بھی کھولتی ہے۔ اسی طرح فرق نہ کا جو معنی فصلنا ہے، دوسرا ایک اور بھی معنی جو بالکل اسی کا ہم معنی ہے، بیان نہ ہو، ہم نے اس کو بیان کیا ہے۔ پھر ایک تیسرا معنی بھی اس کی تفسیر میں آتا ہے، اور وہ کیا ہے، اودح نہ ہو، واضح کر دیا ہم نے اس کو۔ واضح لفظ اردو میں جیسے لکھتے ہیں نا، وہی سپیلنگز ہوں گے، اودح نہ ہو، احد سے بیان کر دیا، کھول دیا، آؤ پڑھو دیکھو۔ اور اس میں قرآن پاک کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں پر پڑھیں۔ یہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ اس کو بند کر کے رکھ دیں، چومیں، چاٹیں، اور خود بھی نہیں صرف پڑھنا، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پہ پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کے مسائل بتائیں، اس میں جو باتیں آگی ان کو بتائیں۔ کیسے پڑھیں، عَلَى مُكْثٍ، ٹھہر ٹھہر کر۔ یہ جو مُكْثٍ کا لفظ ہے نا، مَكَثَ سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہ لفظ اپنی بیوی کے لیے بولا تھا کہ کسی، یہاں رکو، میں ذرا تمہارے لیے آگ لے کر آتا ہوں، جب وہ گئے تھے۔ تو مکس کہتے ہیں انتظار کرتے ہوئے، مکسا ٹھہرا ہوا، انتظار کرنا، توقف کرنا، جیسے ہمارے ہاں لفظ بولتے ہیں، یہ سارے اسی کے ساتھ ملتے ہوئے لفظ ہیں۔ فرمایا کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. فرق نہ نزل نہ مقصن, کیا بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کو سکون سے پڑھو. ایک آیت کے بعد دوسری آیت کے بیچ میں تھوڑا سا چند سیکنڈ چاہے صحیح انتظار کرو, سوچو کیا پڑھا ہے, یہ آیت مجھے کیا کہہ رہی ہے, کیسے. اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہمارے لیے بھی کھول کے رکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طریقہ بتا دیا کہ آپ کے اوپر جو 23 سال میں یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس کی حکمت ہی یہ تھی کہ آپ اس کو لوگوں پر پڑھیں. علی مقصن, تھوڑی تھوڑی چیز کا بوجھ ڈلتا ہے تو انسان سہار لیتا ہے. اس طرح نعمت تھوڑی تھوڑی ملتی ہے تو وہ نعمت انسان کو اچھی لگتی ہے, پھر وہ اس کو قبول کرتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا, راتوں رات پیسہ آ جائے تو اس کی قدر نہیں رہتی, یا اگر جو راتوں رات کسی کی لاٹری نکل آئی تو وہ اخلاق ہی بگڑ جاتا ہے. بالکل اسی طرح قرآن کی نعمت جو اب ہم سب کو مل رہی ہے اس وقت, الحمدللہ ہم ہر دن کئی گھنٹے اس کتاب کے ساتھ گزارتے ہیں, یہ بھی نعمت ہے اللہ کی. اصل میں اس وقت ہم علی مقصن پڑھ رہے ہیں. بارہ قرآن میں بھی قرآن پاک پڑھا جاتا ہے لیکن وہ ایک تیز بارش کی طرح ہوتا ہے جو جل تھل بہت کرتی ہے, لیکن اگر آگے سے پانی نہ ملے زمین کو, دل کی زمین کو آگے سے پانی نہ ملے تو پھر وہ دل اور بھی بلکہ بعض دفعہ سخت ہو جاتے ہیں اس احساس میں کہ ہاں اب تو ہم نے قرآن پڑھا ہی ہوا ہے, اب اور ہمیں کیا پڑھنے کی ضرورت ہے, اور ایک دفعہ جب پڑھ لیا تو دوبارہ اب کیوں پڑھیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آہستہ آہستہ کا پڑھنا فائدہ دیتا ہے. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا, ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. یہ جواب تھا اس بات کا جو لوگ کہا کرتے تھے, کیوں اتنی دیر لگ رہی ہے. آپ کو بھی شاید لوگ پوچھتے ہوں گے, ابھی ختم نہیں ہوا کورس, کب ختم ہوگا. آپ بھی دن گن رہے ہوں گے, لوگ بھی گن رہے ہوں گے, لیکن آپ کے دن گننے میں اور لوگوں کے دن گننے میں بہت فرق ہو سکتا ہے. آپ کے دل میں اندیشہ ہوگا کہ شاید اس کے بعد قرآن سے تعلق کمزور نہ ہو جائے, اور وہ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر اس کے بعد ہمیں روز فریش پراٹھے ملیں گے صبح میں, ہاں آلو والے, ایک دن مولی والے, ایک دن آملیٹ پراٹھا, ہاں تو فرق ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا دیا, ہم نے اس کتاب کو بڑے پیار سے دیا ہے. جس چیز سے آپ کو پیار ہوتا ہے نا آپ انجوائے کرتے ہیں. کبھی آپ نے کھانا کھاتے لوگوں کو دیکھا ہوگا, یوں کھا رہے ہوتے ہیں جیسے, کبھی میں سوچتی ہوں اپنے سامنے ڈائننگ ٹیبل پہ ایک شیشہ رکھے مرر اور کھانا کھاتے ہوئے سب لوگ دیکھے, شرم آئے گی. ایسے ادا سے چمچ نکال لیں گے, پھر پہلے تھوڑی سی فوک کے ساتھ آگے سے چکھیں گے, پھر بڑی اداؤں کے ساتھ. لیکن آپ کو تو اب شاید اتنے لاڑ سے کھانے کا موقع ہی نہیں ملتا ہوگا, اب تو پیٹ بھرنے کے لیے کھانا ہوگا نا, کبھی جانے کا وقت, کبھی آنے کا وقت, کبھی کچھ. لیکن ہمیشہ ایسا بھی نہیں ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آہستہ آہستہ کیوں دیا, تاکہ اس کو انجوائے کرو, اس کو ٹیسٹ کرو. یہ بہت پیارا قرآن ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے. اور یہ جو لفظ فرق نہ ہے نا, اس کو اگر ہم اس رنگ میں بھی دیکھ لیں کہ پورا قرآن کیسے بٹا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے بانٹا. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ 30 پاروں کی صورت میں بٹا ہوا ہے, پہلا پارا دوسرے پارے سے فرق ہے. پھر آپ دیکھیے صورتوں کی شکل میں بٹا ہوا ہے, 114 صورتیں. پھر آپ دیکھیں کہ صورتوں میں کچھ مکی صورتیں, کچھ مدنی صورتیں. پھر اس کے بعد دیکھیے گا کہ کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں دنیاوی مسائل کی باتیں ہیں زیادہ, اور کچھ ایسی ہے جس میں زیادہ آخرت کا اور جنت جہنم کا تذکرہ ہے. آپ امیجن کریں کہ پورے کا پورا قرآن بس شروع ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین پڑھتے ہی جاتے آپ, اور آخر میں ہوتا سورۃ ناس کی صورت میں خاتمہ من الجنت والناس. بیچ میں کوئی صورت ختم نہیں ہوئی, کوئی رکوع نہیں, کوئی آیت نہیں, تو ذرا سوچے کیا ہوتا. ایک تو یہ تھا کہ آپ کی اتنی پارٹیاں ختم ہو جاتے ہیں, جو پارے کے ختم کی یا صورت کی ختم کی, ہاں اتنی خوشیاں ختم ہوتی. پھر ایک سینس آف اچیومنٹ جو ملتا ہے ایک چیز کو کرنے کے بعد, پھر ہمت جوان ہوتی ہے. تو اللہ کی کتنی حکمت ہے, یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ کسی کو کوئی چیز دیں نا تو ایک ہی ڈبے میں سارا کھانا ڈال کے پکڑا دیں, بعد میں سارے مکس ہوا ہو, یا ایک تھیلے کے اندر ہی ڈالتے جائیں چیزیں. اور دوسرا یہ کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے پاؤچز میں ڈالیں, یہ الگ ہے یہ الگ ہے. بعض لوگوں کے بیگس کیسے ہوتے ہیں, بس اللہ ہی نکالے چیز تو وقت پہ نکلے گی, ہاں بس ایک گڑا ڈالتے جو کبھی وقت پہ نہیں ملی, ہاں ہے تھی ہے پتا نہیں کدھر رکھی ہے. کچھ کے تو پورے پورے گھر بھی ایسے ہوتے ہیں ماشاء اللہ, وقت پہ کچھ ملتا ہی نہیں وہاں سے, ہاں کچھ ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ محنت کرتے ہیں, یوں سجا کے سلیقے سے چھوٹی چیز کو بھی, اور کچھ نہیں تو گھر میں ہی کپڑے کو سی کے تھیلیاں بنا لی, اور کچھ نہیں تو لفافوں کو جوڑ لیا, لیکن سلیقے سے رکھتے ہیں نا. تو اس سے ہمیں پھر مینجمنٹ بھی سمجھ آ رہی ہے, کہ قرآن بندے کی زندگی میں ترتیب لاتا ہے. آپ کے پاس سب کچھ ہو اور آپ کا وقت پہ نہ ملے, سمجھے کہ آپ کے پاس وہ نہیں ہے. بڑے لوگ کہا کرتے تھے کہ وہ تھپڑ جو لڑائی کے بعد زیادہ ہے اس کو اپنے منہ پہ مار لو. وقت پہ چیز کام نہ آئے نہ فائدہ نہیں ہوتا. اپنے آپ کو چیک کریں, ہم سارے, میں بھی اور آپ بھی, مجھے سب سے زیادہ چیک کرنا چاہیے. مثلا میں آپ کو پڑھا رہی ہوں اور میں آپ سے کہوں کہ چلے ایسا کرتے ہیں کہ آج یہ آیتیں نہیں کرتے, کیوں, وہ اصل میں میرے نوٹس نہیں مل رہے تھے تو آج سورج نور پڑھ لیتے ہیں. نہیں, الحمدللہ آپ دیکھیں کہ یہ میرا فولڈر اتفاق سے آج ادھر رکھا ہوا ہے. میں آنکھیں بند کر کے, کبھی کبھی مجھے گھر میں نہ جا سکوں, میں آنکھیں بند کر کے گھر والوں میں سے کہتی ہوں کہ وہاں جائیں فلاں جگہ, یہ میرا فولڈر رکھا ہوا ہے, اس میں میرے نوٹس ہیں. یہ آپ دیکھیں, یہ پورا اس کے اوپر لیسن نمبر لکھا ہوا ہے. سورت بنی اسرائیل سے سورہ کہف کے نوٹس ہیں, نمبر پوری سورت بنی اسرائیل سورہ کہف 182. فولڈر میں جو میرے لیسنز ہیں 141 سے 154 تک, یعنی پورا 15 پارا, جز ہے 15. اور یہ میں نے جب یہ نوٹس لی اور اس کے اندر ایڈ اپ کرتے ہوئے, اب یہ اس کے اندر میں نے ہر ایک لیسن کو اس طرح سے ٹیگنگ کی ہوئی ہے. آپ دیکھیں یہ 1 نمبر, پہلے لیسن سے جو چیز جہاں مریض ذہن میں ہوتی ہے میں اس میں ڈالتی ہوں, پھر دوسرے میں. آپ مجھے کہیں کہاں سے کون سی آیت دینی ہے, آپ کو ایک منٹ میں مل جائے گی نا. ویسے 30 فولڈر اگر میرے گھر میں میرے کیبنٹ پہ ہوں, اندر فائل کورز لگے ہوں, اس کے اندر ڈیوائڈرز ہوں اور میں نے کلر ڈیفرنٹ لیے ہوئے, پہلے کو پہلے ایک رنگ کے 10 میں پنک, آپ کلر دیکھ کے پہچانتی. ابھی بھی فولڈر کو ڈھونڈ رہا تھا اندر کسی کا, گروپ لیڈرز کا, تو حالانکہ میرا کوئی کنسرن نہیں, تم کو نہیں مل رہا تو میں نے کہا دیکھے یہ بلو فولڈرز ہوں گے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہم نے شروع میں بلو فولڈرز دیے تھے گروپ لیڈرز کو. تو یہ چیزیں کام کو آسان کر دیتی ہیں, وقت بھی بچاتی ہیں, خود بھی آپ خوش رہتے ہیں. جب آپ خود اوور وارمڈ ہوتے ہیں نا, جیسے فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں, ہائے 15 پاروں کا ٹیسٹ کیسے دے. اگر جس کو گھبراہٹ ہے سمجھ لے کہ پھر اس کے ذہن میں معلومات تو ہیں لیکن وہ ایک بیگ کے اندر ڈلی ہوئی ہے. تو بہرحال آپ ٹیسٹ کی لفظ لے لیے تو آپ کی سوچ تو ویسے بھی گڑ بدل جائے گی, واپس آ جائے. تو تھوڑی سی ترتیب اچھی ہوتی ہے, گھبرائے رہنا, کسی بات کا کوئی پوچھے تو ایک دم فکر پڑ جائے, ہاتھ ٹھنڈے پڑ جائیں, یا یہ سوچنا کہ ٹو مچ, بہت ہی زیادہ کوشچننگ ہو رہی ہے, یہ انسان کی اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں. اور دعا مانگیں, یقین کریں اس کے لیے بھی دعائیں مانگنی پڑتی ہیں. اگر ہم میں سے کسی کی طبیعت میں یہ چیز نہیں ہے تو اللہ سے مانگ لے. آپ کیوں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت پیسے, روپے, کھانا, پانی, بچوں کی خوشیاں مانگتے ہیں, یہ مانگیے. میرا خیال ہے کہ میں جتنی دعائیں اپنی عادات اور اپنی شخصیت کے لیے مانگی ہیں یا شعور سے دل سے نکلتی ہیں, وہ میں نے کبھی دوسری چیزیں نہیں مانگی. مجھے کبھی کپڑے نہیں مانگنے پڑے اللہ تعالیٰ سے, ویسے مل جاتے ہیں, ہر چیز ملتی ہے. لیکن جس چیز پہ سب سے زیادہ مجھے فکر ہوتی ہے وہ مجھے اپنی عادات, مجھے اپنے زندگی گزارنے کے طریقے پہ ہوتی ہے. میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے آپ کو ضائع کر کے بالکل یہاں سے دنیا سے چلی جاؤں, اور اگر میرے اندر کوئی اللہ نے صلاحیت رکھی تھی تو میں اس کو ڈسکوری نہ کروں. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرق نہ ہو کہہ کر ہم سب کو سوچنے کا بہت گہرا موقع دیتے ہیں. اتنی پیاری کتاب اتار دی, سب کچھ کر دیا, اور اللہ کے نبی کو بھی یہی حکم دیا. سورہ مزمل آئے 4 میں بھی آتا ہے, ورتل القرآن ترتیلا, ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھیں, سمیٹریکل پڑھیں, خوبصورت پڑھیں, چیزوں کو آرگنائز کر کے پڑھیں. کوئی آیت کہاں ہے, آپ دیکھیں حافظ قرآن کبھی کسی کے گھر میں ہوں, کوئی بچہ یا کوئی, جہاں سے آپ انہیں کہ وہ آیت پڑھ لیتے ہیں. اب اگر ایک حافظ ہے اس کو قرآن پورا حفظ ہے, یہ نہیں پتا کہ یہ آیت ہے کہاں, اور یہ سب سے مشکل ہوتا ہے. یہ بھی بتاؤں آپ کو, شروع میں آپ آیتیں یاد کرتے ہیں نا, سورتیں, آپ حفظ کی ایک آیت روز یاد کرتے ہیں نا, شروع میں آسان لگیں گی, جتنی زیادہ یاد کرتے جائیں گے مشکل ہوتا جائے گا, کیونکہ شبہ لگ جاتا ہے. جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو ہے, سارے یا ایھا الذین آمنو سامنے آ جائیں گے. تو ذہن کے اندر خانے نہ بنے ہوں اگر تو کیا بنے گا. میں تو کل دیکھ رہی تھی ایک بہت ہی خوبصورت چیز دیکھی, میں تو سوچ رہی ہوں کہ میں تھوڑی چھٹی لے کے میں میڈیکل میں جاؤں اور میں اندر سے انسانی جسم کو دیکھوں. یقین کریں انبیلیویبل قسم کی ہمارے اندر مشینیں لگی ہوئی ہیں. ابھی بریک میں تھوڑے سے شاید میرے پسیدہ ونڈو پہ کھلے ہوں گے, ویب سائٹ کے میں دکھاتی ہوں آپ کو. یعنی آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ اندر سے کتنے خوبصورت ہیں. اب ٹاپک نہیں ہے ورنہ میں بھی ساتھ دکھا دیتی. میں نے کہا انسان تو اوپر سے کیا پہننے گا, چھوڑ اندر سے دیکھ تیرے رب نے تجھے کیسا بنایا. ہمارے اندر موتی جڑے ہوئے ہیں, سونے چاندی سے بھی زیادہ اندر حسن ہے کلرز کے ساتھ. اللہ نے ایک ایک چیز, واقعی مجھے تو لگا کہ اللہ تو اللطیف ہے, تو باریک بین ہے. ہم نے خود کو بنانا ہوتا ہر سارے جوڑ ہی اندر سے ڈھیلے ہوتے, کہیں کو تار لگاتے کہیں نہ لگاتے. صرف ایک سیل کا دماغ خراب ہوتا ہے ہماری زبان میں تو اس سے کینسر شروع ہوتا ہے, کینسر سیلز کا دماغ خراب ہونا ہے. لیکن اللہ نے اس جسم کو کیسے پیک کیا ہوا, فرق نہ ہو اگر صرف قرآن میں دیکھ رہے تو اپنے جسم میں دیکھیے. اگر ہمارا جسم، معدا، دل، دماغ سب کچھ جسم میں ہی ہوتے لیکن سارے ملے جلے ہوتے، وہ کھانا جانا تھا معدے میں اور چلا گیا لنگز میں، اب امیجن کریں کیا حالات ہوتے. ہلکا سا ایک اچھو لگتا ہے کھانے کا لقمہ، اسٹمک کی جو ایسوفیگس ہے وہاں سے جانے کی بجائے وہ سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے تو ہماری آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے. تو یہ ترتیب کائنات میں ہمیں دکھتی ہے، ہر چیز اپنی جگہ پہ. اس کو میں نے ایک اور جگہ بھی دیکھا تھا، جب ہم سمر میں واک کرتے تھے تو ہر ہفتے کے بعد پھول نئے نکل آتے تھے، تو میں نے کہا یہ کون فارغ ہے اتنا بیٹھا ہوا کہ نئے نئے پھول لگاتا ہے، کہتے کوئی بھی نہیں ہے، یہ خود ہی لگتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ اسی پھولوں کے آخر میں جب بیج بنے تو وہ بیج زمین میں چلے جاتے ہیں. آٹومیٹک ہم لفظ بولتے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے بولنا، ہماری نظروں میں وہ آٹومیٹک ہے. کون زمین کو آرگنائز کر کے بتا رہا ہے کہ یہ پھول جو ہے یہ اپریل میں لگنا ہے، یہ اس کے بعد مئی میں کھلنا ہے، یہ جون میں کھلنا ہے؟ یہ فرق نہ ہو، رب کی کائنات میں بہت زیادہ ترتیب ہے. ہر چیز کو دیکھیں، بھینس کو دیکھیں، اس کے پیٹ سے دودھ بھی نکل رہا ہے، پیشاب بھی ہے، خون بھی ہے، کیسے فرق نہ ہو؟ جو چیزیں ہمیں اس قرآن سے مل رہی ہے کیا کائنات میں نہیں مل رہی؟ تو اگر ہمیں بھی کام کرنا ہے، ہمیں بھی اچھی طریقے سے اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے، گیٹ مور فرام لائف، اپنی زندگی سے زیادہ لیجئے، اپنے ورک سے زیادہ لیجئے، اپنی صلاحیتوں سے زیادہ لیجئے، خود کو بیلنس کیجئے، خود کو آرگنائز کیجئے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو نفع مند بارش بنا کے برسائے گا. وہ چھوٹے سے انسان ہی ہوتے ہیں ہم جیسے، جن سے اللہ نے اتنی خیر کروا لی. حضرت امام بخاری کو دیکھیے کہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو باندھ کے رکھا. آج میرا حال قیامت تک انشاءاللہ ان کی برسائی بھی بارش برستی رہے گی نا. اللہ کے نبی کی حدیثوں کو ماننے کا کوئی اور کرائیٹیرین ہی نہیں تھا ہمارے پاس اگر امام بخاری کی حدیثیں نہ ہوتی. ان کی سند پہ لا کے دیکھتے ہیں کہ اچھا بخاری کیا کہتے ہیں، کہیں کسی حدیث میں شبہ پڑے نا، کہتے ہیں جاؤ پہلے دیکھ کے آؤ کہ صحیح بخاری میں بھی یہ ہے کہ نہیں ہے. محنت کی، اللہ نے پھل دے دیا. تو فرمایا کہ اب تمہیں تو میں نے دے دیا، آگے تمہاری مرضی. کل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، لاتے ہو ایمان تو لاؤ، نہیں لاتے تو شوق سے نہ لاؤ. میرا فرض تھا، میں نے پورا کیا، میں نے تمہیں اتنی سجا کے سنوار کے دے دی، میں نے تمہیں سارے لوگوں میں سے چن لیا. اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ آج ہمیں کہہ رہا ہے یہاں بیٹھے وہ کو کہ میں نے تمہیں سارے شہر میں سے چن کے یہاں لا کے بٹھا دیا. تم اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ گئے، کبھی تمہیں اس پہ خیال آیا کتنے تم قیمتی ہو گئے ہو؟ اور جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے اتنی لوگوں کی نظروں میں آ جاتی ہے، اتنی اس کی حفاظت ضروری ہوتی ہے. لہٰذا اپنی حفاظت کرو، اپنی صحت کی حفاظت کرو، اپنی جان کی حفاظت کرو. اور یہ حفاظت ہمارے ساتھ ہم خود نہیں کر سکتے، اس سب کی حفاظت کرے گا الحافظ، اس کے ہاتھ میں دو. او مانو، اس کو لے لو، پڑھ لو، سیکھ لو، سمجھ لو اور عمل کر لو اور آگے پہنچا دو. اور نہیں تو لا تؤمنوا، شوق فرماؤ، گرم بستر، گرم کھانے، لذیذ قسم کی سنیکس شوق کرو، نو پرابلم. مکہ والوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، نبی ہے تمہارے پاس، نہیں مانتے تو نہ مانو. تم کوئی بھی نہیں مانو گے تو اللہ کے نبی کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا. کیوں؟ کہ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلا علیہم یخرون للاذقان سجدا، بے شک وہ لوگ جن کو علم دیا گیا اس سے پہلے جب اسے پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے تو وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے. اور زبان پہ لفظ کیا ہوتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور کہتے ہیں ہر عیب اور نقص سے پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا ہے. اور ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وَيَحِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بال گریہ زاری کرتے ہوئے. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ قرآن ان کے خشوع اور خضوع کو بڑھا دیتا ہے. اصل میں چیلنج کیا گیا مکہ والوں کو کہ نہیں مانتے تو نہ مانو، تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے اتنی، تمہیں چاہ نہیں تو ہمیں تمہاری راہ نہیں، تمہارے دل میں تڑپ نہیں تو ہمیں تمہاری طلب نہیں ہے، تم آرام سے بیٹھ جاؤ. لیکن کچھ ہیں علم والے جو اس نبی کی قدر کرتے ہیں. اصل میں یہاں اشارہ ہے اہل کتاب کے ان چند لوگوں کی طرف جو مسلمان ہو گئے تھے، جس میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودی تھے پھر مسلمان ہو گئے، پھر اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا یہودیہ تھی، یعنی سردار کی بیٹی تھی جو مذہبی عالم بھی تھا، خوئی بن اختب، اور یہ مسلمان ہو گئیں. اسی طرح کچھ اور لوگ بھی تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ قدر والوں کو اس کلام کی قدر ہے. وہ اس کو سن کے نہ تو صرف یہ کہ ایمان لاتے ہیں بلکہ اس کو سن کے گر پڑتے ہیں اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے. انتہائی خوشی کی کیفیت ہوتی ہے جب بندہ اپنی ٹھوڑی جو ہے نا زمین پہ لگا دے. یہ جو اسقان لفظ ہے اس کو پہلے دیکھ لیں, زقنن کی جمع ہے یہ. اب تھوڑے سے آپ واحد اور جمع کو بھی نوٹ کیا کریں گے. اسقان زقنن کی جمع ہے, زا قاف نون ٹھوڑی کو کہتے ہیں. اور خر یا حر کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا. یہاں اصطلاحی سجدہ مراد نہیں ہے کیونکہ اس میں تو پورے کا پورا انسان جھکتا ہے نا اپنی جگہ سے, بلکہ مراد ہے عاجزی, کہ ان کے اندر عاجزی آتی ہے. اور من قبل ہی سے مراد کیا ہے, اس قرآن کے نزول سے پہلے, کہ جب ان کے سامنے کتاب آتی ہے. اور اوت العلم اہل کتاب کے عالم تھے, کہ علم والے اس کی قیمت پہچانتے ہیں, جیسے ہیرے کی قیمت جوہری ہی جانتا ہے. ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کو ہیرا ملے تو ہم کہ یہ چھوڑو اس میں تو چمک ہی نہیں, لیکن جس کی آنکھ جوہری کی ہوگی وہ فوراً پہچان لے گا. فرمایا اسی طرح سے وہ بندہ بھی اس کتاب کی قدر پا لے گا جس کو واقعی اپنے رب سے محبت ہے. دیکھیے کہ آپ دیا سلائی جلائیں, ہر جگہ آگ نہیں لگتی. جہاں کاربن ہوتی ہے وہاں فوراً آگ لگ جاتی ہے, کیونکہ کاربن کے اندر معرفت ہے اس بات کی کہ وہ آگ لے اور جلائے. اسی طرح کچھ لوگوں کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے, ان کو دعوت دی جاتی ہے, ان کے پاس مواقع ہوتے ہیں, لیکن ان کے اندر جلنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. آپ کہہ لیں کہ ماچس کی ڈبیا کی تیلی تو ہے لیکن جس پہ رگڑ کھانی تھی وہ چیز نہیں ہے, وہ ان کا دل تھا. آپ لوگوں کو بلائیں بتائیں, شوق سے کبھی آ بھی جائیں کبھی سن بھی لیں, لیکن پھر اس کے بعد جہاں سے آئے تھے وہیں پلٹ گئے. اللہ ایسے ہی لوگوں کو روک لیتا ہے اپنے کلام کے لیے, جو آتے تو بس ایک دفعہ کے لیے ہیں اور پھر کبھی جاتے ہی نہیں. جیسے موسیٰ گئے تھے آگ لینے, مل گئی پیغمبری. یہ کیفیت ہوتی ہے ان لوگوں کی جن کے اندر تڑپ ہوتی ہے, جن کے اندر عاجزی ہوتی ہے, جو واقیر ہوتے ہیں, جن کی زبان پہ اللہ کا نام آتا بعد میں رونا ان کا پہلے نکل جاتا ہے. اور ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر سجدوں میں گر پڑتے ہیں اور زبان پہ بات کیا, سبحان ربینا, اے اللہ تو پاک ہے, تیرا وعدہ پورا ہو کے رہنے والا ہے. کون سے وعدے پورے ہو گئے, کہ جو تو نے پچھلی کتابوں میں کیے تھے کہ آخری نبی آئے گا, قرآن نازل ہوگا, یہ وعدہ ہے. یا اہل کتاب کے وہ علماء کرام جو متعصب نہیں ہوتے, وہ جان لیتے ہیں کہ یہ قرآن سچ ہے, یہ نبی سچ ہے, پچھلے وعدے پورے ہوئے اور اب یہ ہو گیا, نبی بھی آ گیا, اور شکر کے مارے سجدے کرتے ہیں. اور جس کے دل سے شکر پھوٹے گا نا, وہ سیدھا نہیں کھڑا ہوگا, وہ تو گھوڑے کی طرح سر جھکا لے, کسی بھی کیٹل کی طرح اپنے آپ کو زمین کے اوپر رکھ دے. نہیں تو انسان ہے تو شعور کے ساتھ اپنے سر کو نیچے رکھ کے اللہ کے آگے جڑ جائے. وہ یخرون, پھر گرے, للاسقانی, ٹھوڑیوں کے بل. آپ امیجن کر کے دیکھیں کوئی بیٹھا ہے اور بالکل یہ جو ٹھوڑی ہے نا یہ نیچے جھکائے. آپ دیکھیں کہ یہ ٹھوڑی جب نیچے جھکتی ہے نا, یا تو انسان بہت غم کی حالت میں ہوتا ہے یا بڑی گہری سوچ میں ہوتا ہے اس وقت. اس کے اپوزٹ ذرا دیکھیں, اوپر گردن کریں. سورت یاسین میں ہم پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وجعلنا من بین ایدیہم سدًا ومن خلفہم سدًا. کچھ لوگوں کی گردن اتنی اکڑی ہوتی ہے, ہوں ہوں والا اسٹائل, ہاں دیکھیں گے, حال ہولیا, چال چلن, بات کا انداز, وہ یوں رونت کے مارے قرآن کی محفلوں سے اٹھتے ہیں کہ جیسے کہ یہ ان کے لیے تھی ہی نہیں. بات کریں تو کہتے نو تھینکس, ہمیں ضرورت نہیں, وی آر کوائٹ سیٹسفائڈ. لیکن جو لوگ حقیقت میں دل سے نرم ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ پھر ان کو موقع دیتے ہیں. دوہرا دوہرا کے ان کی خوبیاں آ رہی ہیں کہ یبکون, پھر فرمایا یزیدہم خشوع. یہ جو یبکون کا لفظ ہے نا, بکا سے ہوتا ہے, بکا رونے کو. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے, کہاں پڑھا ہے کوئی بتائے گا؟ تھوڑا سا اشارہ دیں تاکہ میں سمجھوں. جی آپ بتائیے, جی کیا پڑھا تھا؟ جی آپ بتائیے کیا بتانا چاہ رہے ہیں. فل یبقو قصیرن ول یدھکو قلیلن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ تھوڑا ہنسو اور زیادہ رو لو. ہاں تو اللہ تعالیٰ زیادہ بات کرتے ہیں اس بات کی کہ رو, اور یہ رونا جو اللہ کے خوف سے ہو یہ بڑا پسندیدہ ہے. چند روایات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس بارے میں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم میں نہیں جائے گا وہ شخص جو اللہ کے خوف سے رویا جب تک کہ دھویا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں واپس نہ چلا جائے. یعنی جس طرح جانور کا دودھ نکالنے کے بعد دوبارہ تھنوں میں نہیں ڈالا جا سکتا, یہ ناممکن ہے نا, اسی طرح یہ بات بھی ناممکن ہے کہ اللہ کے خوف سے رونے والا جہنم میں جائے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب واقعی سچا رونا آئے. کبھی کبھی دنیا کا ہی دل دکھا ہوتا ہے اور قرآن پڑھ کے رونا آ جاتا ہے, وہ اور رونا ہوتا ہے. وہ تو آپ کو اپنے ہی کو غم یاد آ گیا, کوئی بچھڑا ہوا یاد آ گیا, کوئی مرا ہوا یاد آ گیا, کہیں درد ہوئی تو یاد آ گیا. یہ کون سا رونا ہے جو حقیقت میں اللہ کے خوف سے رونا, اس طرح بندہ پھوٹ پھوٹ کے روئے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. کبھی روئے, کبھی تنہائی میں, کبھی کروٹوں پہ, کبھی رات کی گھڑیوں میں کہ اللہ معاف کر دے. اللہ کیا بنے گا؟ اللہ میں آگ میں جاؤں گی, اللہ میں ذلیل ہوں گی, اللہ تو مجھے رسوا کرے گا, اللہ لوگوں کی نظروں میں تو میں قرآن والی ہو گئی پھر بھی آگ میں جاؤں گی. اللہ کیا قرآن کا پڑھنا پڑھانا اس کے باوجود قیامت کے دن میں تیرے عذابوں میں ہوں گی. یہ خوف جو آتا ہے نا, یہ جب آتا ہے تو اللہ پھر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام کر دی, ایک وہ جو اللہ کے خوف سے روئے اور دوسرا وہ جو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے رات کو بیدار رہے. یعنی دین کی حفاظت یا سرحدوں کی حفاظت, یہ بہکی اور حاکم کی روایت ہے. اسی طرح ایک اور روایت نظر بن سعد سے ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس قوم میں کوئی اللہ کے خوف سے رونے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس کی وجہ سے آگ سے نجات عطا فرماتے ہیں. یہ ترمذی کی روایت ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ حالات کیسے ہوتے ہیں دنیا میں. اگر دیکھا جائے تو آج مسلمانوں پر جو مشکل ہے نا, اس میں بہت بڑی مشکل کیا ہے کہ خود انہی میں خدا کے خوف سے رونے والے تھوڑے رہ گئے. وہ بھی کم ہی روتے ہیں جو دوسروں کو رلاتے ہیں. ان کو بھی آخرت کا تھوڑا ہی غم ہے جو لوگوں کو آخرت یاد دلاتے ہیں. دین والے بھی دین کے معاملے میں الجھنوں میں زیادہ دکھتے ہیں الجھے ہوئے, اور روحانیت اور اسپرچویلٹی لوگوں میں لانے والے کم ہیں. تو سمجھ لیں, ایک کال ہے کسی کا, عبدالعالی تھے تو ان کا کال ہے, کہتے ہیں جس شخص کو صرف ایسا علم ملا جس کو رلاتا نہیں. پوچھے پہلے اپنے آپ کو اور میں بھی اپنے آپ سے پوچھوں, جس شخص کو صرف ایسا علم ملا جس کو رلاتا نہیں. فکر ہی یہ ہے کہ یاد ہو جائے, نمبر آ جائیں, یہ ہو جائے, بےزتی نہ ہو جائے, یا دوسروں میں دھاک بن جائے, روب ہو جائے, ایک ایک نمبر پہ جھگڑے. ایسا علم ہے اگر رودا نہیں آتا تو فرمایا کہ سمجھ لو کہ اس کو علم نافع نہیں ملا. پوچھے اپنے آپ سے, علم پا رہی ہوں کہ علم نافع پا رہی ہوں؟ نفع والا علم ہے کہ نہیں؟ اسی لیے تو ہم دعا میں مانگتے ہیں نا کہ اللہم انی اسلک علما نافعا وعملا متقبلا. نفع والا علم. دیکھیں, علم ہونا اور نفع نہ اٹھانا وہی مثال ہے جو شروع میں آپ کو دی کہ گھر میں چیزیں موجود ہیں, اینڈ ٹائم پہ ملتی کوئی نہیں ہے. اسی طرح وہ علم جو بندے کے دل کو اور سخت کر دے, اور ہی زیادہ تکبر کے مارے وہ لوگوں کو تنقید والی نظروں سے دیکھے اور ہر وقت کمنٹس ہی پاس کرتا رہے, یہ بھی درست چیز نہیں ہوتی. بعض دفعہ لوگ قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں اور رات جاتے لوگوں پہ کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں. شادیوں میں جاتے ہیں تو گیتیں گا رہے ہوتے ہیں, کانوں میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کوئی زیادہ فرق نہیں رہ جاتا اس کے اور آپ کے بیچ میں. تو لہٰذا خوشبو پیدا کرنا ہے, اور خوشبو پہ ڈیٹیل تو ہوگی انشاءاللہ سورۃ المومنون میں, لیکن دو لفظ ہمارے ہاں آتے ہیں, خوشبو اور خودو. خوشبو کا تعلق دل سے ہے, اردو میں خضوع کہتے ہیں لوگ, لیکن دعا اصل میں خودو. اس کا اثر ہوتا ہے جسم کے اوپر, پوسچر, بیٹھنے کا انداز, کھڑے ہونے کا انداز. دیکھیے ہمارا سٹنگ سٹائل, کھڑے ہونے کا سٹائل, بات کرنے کا سٹائل, دیکھنے کا سٹائل بتاتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوشبو کا سر چشمہ دل ہے, جس کا اثر خضوع کی صورت میں جسم پر آتا ہے. تین تاثرات بتا دیے قرآن پاک پڑھنے والے کے, اور یہ تین اثر نہیں ڈال رہا قرآن ہم پر, تو پھر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے, کہیں اور زیادہ سخت تو نہیں ہوتے جا رہے. پوچھے خود سے, قرآن پڑھنے کا میری نمازوں پہ کیا اثر آیا؟ قرآن پڑھنے کا میری عادات میں کیا اثر آیا؟ میرے چہرے پہ کیا اثر آیا؟ ایک ایک چیز پہ قرآن اثر ڈالتا ہے, اور دوہرا دوہرا کے اللہ تعالیٰ اہمیت کی وجہ سے بتا رہے ہیں کہ جن کے دل سخت ہوتے ہیں نا ان کی آنکھیں بھی خوش ہو جاتی ہیں. اور آخری آیتیں پھر جس میں توحید کی بات ہے, اکثر صورتوں میں آپ یہی دیکھیں گے کہ آخر میں توحید, شروع میں توحید, کیونکہ یہی ہے وہ چیز جس سے باقی سارے کام اٹھتے ہیں اور سارے جذبے ابھرتے ہیں. فرمایا قل اد اللہ عبد الرحمن, آپ فرمائیے کہ یا اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو, ایما جو بھی دونوں میں سے, یہ ایما ایام نہیں ہے. اگر یہ لفظ آ جائے آپ کو ترجمے میں تو اس کی جمع آپ اس کو یوم یا دن نہیں لکھیں گے. ایا ایک لفظ ہے, پھر مل گیا, اصل میں یہ دو لفظ مل گئے, ایما دونوں میں سے جس ایک کو بھی, وٹ ایور کے معنوں میں انگلش میں, کہ جس نام سے بھی تم اس کو پکارو گے, تدعو اس کو پکارو گے, فلہ الاسماء الحسنا, اس کے سارے ہی نام اچھے ہیں, اس کے تو سارے ہی نام بڑے خوبصورت ہیں. جس نام سے پکارو دیکھنا تمہیں وہ اسی نام سے پیارا لگے گا, اس کی تو ہر ایک چیز اچھی ہے. یہ آیت کا حصہ کیا بتاتا ہے کہ مکہ والے جو تھے یہ اللہ تعالی کے ذاتی نام یعنی اللہ سے تو واقف تھے, اس کی دلیلیں موجود ہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام عبداللہ تھا, خانہ کعبہ کو اس دور میں بھی بیت اللہ کہا جاتا تھا, لفظ اللہ کہتے تھے, اللہ کو پہچانتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام نہیں جانتے تھے. آج معروف نام جو 99 نیمز آف اللہ کے نام پہ ہوتے ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں, تو ایسے ناموں کے اوپر وہ الجھتے تھے. روایات میں آتا ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ یا رحمان کہا تو ابو جہل نے سن لیا, ٹھٹک کے رہ گیا, کہنے کا دیکھو ہمیں روکتا ہے کہ بہت سارے خداؤں کو نہ پوجو اور خود ہی دوسرے خداؤں کے نام لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی عقل کم ہے, اس کو بتا دو کہ خلد اللہ عبد الرحمن, ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی, یہ ایک ہی ذات کے سارے نام ہیں, لہٰذا اس سے شرک نہیں ہوتا, اس سے دوسری بات نہیں ہوتی, بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے ہوتا ہے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے تلاوت قرآن فرماتے تو مشرکین مذاق اڑاتے, تمسخر کرتے, اور اسی طرح قرآن اور جبرائیل کی شان میں بھی گستاخی کرتے, تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کو بتا دیا کہ تم ایسی باتیں نہ کرو, یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے, اس کا کلام ہے, اس کا بھیجا ہوا نبی ہے, اسی کے حکم سے فرشتہ اترتا ہے, لہٰذا تم ان کے سامنے زیادہ اونچی نماز پڑھنا ہی چھوڑ دو. اگلا حصہ آیت کا دیکھے, ولا تجہر بصلاتک, اور نہ تو بلند آواز سے نماز پڑھو, یعنی اتنی اونچی نہ پڑھو کہ یہ مذاق اڑانے لگے, اور ولا تخافت بھی, اور نہ بالکل ہی آہستہ پڑھو کہ خود کو بھی سمجھ نہ آئے, دل پہ اثر ہی نہ آئے, اور جو سوچیں آ رہی تھی دماغ میں وہ بالکل ہی ڈسٹرب نہ ہو. دیکھیں جب ہم زیادہ اونچی پڑھتے ہیں نا تو دوسرے ڈسٹرب ہوتے ہیں نا, ہمارے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے, سو رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, لیکن ہم بالکل ہی نہیں پڑھتے نا آہستہ آواز سے, جیسے گنگن دل میں, تو ہم خود ڈسٹرب ہوتے ہیں. کیسے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں, خیالات بہت آتے ہیں, سوچیں آتی ہیں, توجہ بڑھتی ہے, اس کی وجہ یہ کہ آپ خود ہی ڈسٹرب ہوئے ہیں. خود کو ڈسٹربنس سے نکالنے کا طریقہ یہ کہ کم سے کم اتنی آواز ہو کہ آپ کے کان سنیں, جیسے بسم اللہ الحمدللہ مالک, تھوڑا سا اونچا تھوڑا سا ہلکا, یہ ہے نہ تجہر اور نہ تو خافت, کبھی اونچا کبھی آہستہ, وقت ہی بے نظالی کا سبیلا, اور ان کے بیچ کا راستہ ڈھونڈو, آہستہ سے ڈھونڈو, ایسے طریقے سے پڑھو کہ جو پڑھنے میں نہ دوسروں کو برا لگے. اسی کے اوپر ایک روایت میں آتی ہے بات کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے دیکھا رات کو گئے کہ تہجد کے وقت حضرت ابو بکر صدیق پڑھ رہے ہیں تو بہت ہی آہستہ قرآن پڑھ رہے تھے, حضرت عمر کے پاس گئے تو وہ بہت ہی بلند پڑھ رہے تھے. آپ نے بعد میں پوچھا ابو بکر سے کہ آپ اتنا آہستہ کیوں پڑھتے ہیں, تو کہا کہ جس کو سنا رہا ہوں وہ تو سن رہا تھا, وہ تو چھپی سے چھپی بات کو بھی سنتا ہے, ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے کہ ریاکاری کا بھی ڈر ہوگا کہ دوسروں کو نہ پتا چلے. حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ اتنی بلند آواز سے کیوں پڑھتے ہیں, تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میں نیند کو اور شیطان کو بھگا رہا تھا. تو آپ نے کہا کہ آپ تھوڑا سا آہستہ پڑھیں, یہ ترمذی کی روایت ہے. اب یہ دیکھیں یہ دو مختلف کردار ہے نا, پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ ہر ایک اپنی شاکلہ پہ عمل کر رہا ہے, تو طبیعتوں کا فرق ہے, کسی میں جوش ہوتا ہے کسی میں ہوش زیادہ ہوتا ہے. تو یہاں سے بہرحال کئی مسائل نکلے, حالات کو دیکھ لے. اونچی آواز سے پڑھنا بہت پسندیدہ ہے, آپ اپنے گھر میں اکیلے ہیں, آپ جتنا اونچی پڑھیں انشاءاللہ در و دیوار, آپ کی کرسیاں, میز, آپ کے ڈیکوریشن پیس, ہو سکتا ہے یہ بھی کل قیامت کے دن گواہی دے دیں. ہمارے گھروں سے جو آوازیں آتی ہیں نا کل قیامت کے دن, یہ ہمارے فرنیچر اور ہماری مشینیں بھی گواہیاں دیں گی کہ اللہ یہ آوازیں آتی تھیں ان کے گھروں سے. اس لیے کم سے کم سامان رکھے, ورنہ یہ گواہ رکھے ہوئے ہم نے اپنے گھر میں. دیکھیے گا ڈیکوریشن پیس تو سامنے سجایا ہوا ہم نے ٹی وی کے, کہ ادھر یہ سار قیامت کے دن کیا کیا بولے گا کہ یہاں 24 گھنٹوں میں سے کوئی 10 گھنٹے تو کم سے کم آوازیں آتی تھی نا ایسی جو اس کو ڈسٹرب کرتی تھی. بہرحال اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب کوئی پاس ہو یا رات کا وقت ہے چڑنی چڑانی چاہیے لوگوں کو. بعض لوگ نیکی کے نام پہ دوسروں کو چڑانا چاہتے ہیں, بعض سوچتے ہیں کہ ہم نیک اس وقت تک بنی نہیں سکتے جب تک دوسروں سے ذرا آگے بڑھ کے نہ کام کرے. تو چڑ چڑانے والا دین اچھا نہیں ہوتا. اسی طرح آپ کلاس لیتے ہیں, لیکچر سنتے ہیں, سی ڈی سنتے ہیں, مناسب طریقے سے حالات دیکھیں, سب کو پہلے مینٹلی پریپئر کریں, پھر خوب اونچی آواز سے سنائیں. اگر آپ اکیلے سن رہے ہیں اور آپ دوسرے کوئی پڑھ بھی رہے اور آپ نے فل آواز سے رکھا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے. ایسے طریقے سے وہ نہیں سنانی چاہیے کہ جس کے اندر دوسرے کو ڈسٹربنس ہو. آپ دیکھیں کہ جہاں بھی دین میں چڑ آ جائے گی نا کام خراب ہو گیا. کبھی بھی لوگوں کو اپنے دین سے چڑھائے نہیں. اور آخری آیت جس کو آیت العزہ کہتے ہیں, عزت والی آیت, وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک. اور آپ فرمائیے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے نہیں بنایا کسی کو اپنا بیٹا اور نہیں ہے جس کا کوئی شریک حکومت. فرما بروائی میں, ولم یکن له شریک فی الملک, اور جس کا کوئی شریک نہیں بادشاہت میں. ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا, اور نہیں ہے اس کا کوئی مددگار درماندگی میں, اور اس کی بڑائی بیان کرو کمال درجے کی بڑائی. یہاں اس آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو بہت ہی خوبصورت انداز سے پیش کیا. پہلے دیکھیے کہ آیت شروع ہو رہی ہے کل سے, اللہ کے نبی کو مخاطب کیا جا رہا ہے, کیونکہ جب بھی کوئی آیت کل سے شروع ہوتی ہے تو اصل میں اس مضمون کی بھی اہمیت ثابت کرتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ انداز ہے کہ جو بھی چیزیں اہم ہوتی ہیں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا جاتا ہے. کیا کہیں؟ الحمدللہ, ساری تعریف اللہ کے لیے. کیوں, کس لیے؟ اس پہ آگے جا کے بات کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. لیکن یہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ کے لیے سبحان اللہ, الحمدللہ اور اللہ اکبر, اس کا بہت تذکرہ ہے. صورت شروع ہوئی تھی سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام سے, اور صورت کی آخری آیت ہے قل الحمدللہ. ادھر اگر سبحان تھا تو ادھر الحمدللہ. کیوں تعریف کرو؟ الذی لم یتخذ ولدا, سارے عقائد کا رد کر دیا. جتنوں نے بھی شرک کیا نا ان میں سے اکثریت نے اللہ کی بیٹیاں اور بیٹے ہی بنائے. مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے, اور یہود اور نصارہ کے عقائد تو اکثر لوگوں پہ کھلے ہوئے. تو لہذا ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم تعریف کرو اس رب کی کہ جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی. کیونکہ اب دیکھیں کہ اولاد بنانا جو ہوتا ہے نا وہ کمزوری کی علامت ہے نا. آپ امیجن کریں ذرا, ہم سب یعنی جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے, یا لڑکی یا لڑکا, جب بھی تک شادی نہیں ہوئی ہوتی, ایون شادی بھی ہو جاتی ہے, ماں کب بنتے ہیں آپ؟ جب بچہ ہوتا ہے نا. تو کیا پتا چلا کوئی باپ کب بنتا ہے؟ جب اس کا بچہ ہوتا ہے. کبھی جس کا بچہ نہ ہو آپ کہہ سکتے ہو فلاں کے باپ؟ نہیں کہہ سکتے نا. پتا کیا چلا کہ باپ بننے کے لیے بچے کا محتاج ہونا پڑتا ہے. بچہ ایک ذریعہ بن جاتا ہے باپ بننے کا. اب لائیے ذرا اسی بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر. جب لوگ اللہ تعالیٰ کے بیٹے بناتے ہیں تو اللہ کو باپ کہتے ہیں نا, فادر گاڈ. تو پھر کیا وہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جیسس کا یا فرشتوں کا محتاج ہے کہ وہ ہوتے تو اللہ کو باپ بناتے؟ کہا کیسی باتیں کرتے ہو. ولم یکن لہ شریکم فی الملک, اس کا تو کوئی شریک ہی نہیں ہے بادشاہت میں, اس کے پاس تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس کو تم دیکھو, لہذا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ اچھا رکھو, خوبصورت طریقے سے رکھو. اور ساتھ ہی ساتھ پھر فرما دیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ، کوئی نہیں ہے اس کا مددگار ذل میں. ذل کہتے ہیں عجزی کو، بہت جیسے ذلت کا لفظ ہے نا، نرمی میں، سکون میں. کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو رکھا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ، کہ جب کوئی دنیا میں مشکلات میں پھنستا ہے تو اللہ کی ذات ہے جو اس کو نکالتی ہے، اور بندے کی عاجزی اگر مطلوب ہے تو اللہ کے آگے مطلوب ہے. ہر نقص سے پاک ہے، ہر صفت اس میں ہے، ہر طرح کے مشرکانہ عقیدے سے وہ پاک ہے. اس آیت کو آیت عزت کہتے ہیں، عزہ یعنی تاج ہوتی ہے وہ گول ہوتی ہے، آیت عزت. اور چند روایات بھی اس کی شان میں ملتی ہیں، جیسے حضرت انس فرماتے ہیں کہ بنی عبد المطلب میں جب کوئی بچہ زبان کھولنے کے قابل ہوتا تو آپ اس کو یہ آیت سکھاتے، قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اسی طرح یہ تفسیر مصری کی روایت ہے. ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا اس طرح کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا. سوچئے کتنے خوش قسمت ہے حضرت ابو ہریرہ. آپ کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو بہت شکستہ حال اور پریشان تھا. آپ نے پوچھا تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ اس نے عرض کیا کہ بیماری اور تنگ دستی نے یہ حال کر دیا. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں چند کلمات بتاتا ہوں، وہ پڑھو گے تو تمہاری بیماری اور تنگ دستی جاتی رہے گی. اور وہ یہ کلمات تھے، توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولی آیت. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے تو اس کو بڑے اچھے حال میں دیکھا، تو آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا. اس نے بتایا کہ جو کلمات آپ نے بتائے تو میں ان کو پابندی سے پڑھتا ہوں، تو اس کے بعد سے میری حالت بدلی. تو بہرحال ایسی روایات آپ کو ملتی ہیں، تفسیر ابن کثیر میں بھی ہیں. کچھ روایات زیادہ مضبوط درجے کی ہوتی ہیں، کچھ کمزور ہیں، لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جس بندے نے بھی شعور کے ساتھ اللہ کے کلام کو سیکھا، سمجھا، اس پہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا. یہاں پہ سورت بنی اسرائیل پوری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس میں جو بھی باتیں پڑھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
وقلنا من بعده لبنی اسرائیل اسکنوا الارض فاذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفیفا. وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی الحمدللہ آج ہماری سورہ بنی اسرائیل کمپلیٹ ہو گئی بہت ہی خوبصورت سورت جی کیا فیلنگس ہیں اس سورہ کے ساتھ کیونکہ جو ہماری کل سٹارٹ ہونی ہے وہ ہے ہماری سورہ الکہف. اس کا بھی میرے حال میں سب سے بڑی بے صبری سے بے چینی کے ساتھ انتظار ہوگا. ہدایت کے چانسز گریب کرنے ہیں بالکل جی انشاء اللہ تعالیٰ العزیز. دیکھیں صبح ابھی جس وقت میں ابھی میری آواز بہت لو ہے, والیوم تو میں نے فل کیا ہوا ہے, چلے میں اور کر دیتی ہوں. وائس اوکے ٹھیک ہے الحمدللہ, کیونکہ میرے پاس جو مائک کا ہے نا وہ مائک کا تو میں نے فل کیا ہوا ہے. دیکھیے ابھی میں نے کلاس اسٹارٹ کی تھی تو اس وقت میں بات کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ تسبیحات بہت پسند ہے. اساتذہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ سبحان اللہ جیسے اسٹارٹ ہو رہی ہے الحمد للہ رہے اللہ اللہ اکبر بھی, مطلب کتنی خوبصورت ہے. جیسے خاص کر 110 میں ہے نا کلی دو اللہ ابھی دو رحمان, تم کہہ لیجیے پکارو اللہ کو یا پکارو رحمان کو, یہ اللہ ہی کے نام ہے نا, جس کو بھی پکارو تو اسی کے لیے ہیں یہ نام اچھے. اور نہ تو بلند کرو اپنی نماز کو نہ پست کرو, یعنی کہ درمیانی آواز. بنی اسرائیل کو روایوں سے عبرت لینی ہے جی بالکل, ان کی جو روایات سے ان کی قول سے فعل سے, بلکہ آپ ہمارے لیے تو بنی اسرائیل کا جو قصہ بتایا گیا ہے ہم نے بھی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی آج کے حالات سے بلکہ جو قرآن ہمیں کہہ رہا ہے اس سے ضرور ہمیں سیکھنا ہے زیادہ سے زیادہ. صحیح آخری آیت کو آپ لوگ لازمن ہائی لائٹ کریں اور یہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے, یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے میری طرف سے بھی, کیونکہ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو زبان کھلتی تھی ان کو سکھاتے تھے. وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. یہ واقعی بہت خوبصورت ہے آیت عزہ, اس کا نام ہے, ہائی لائٹ کریں اگر یاد نہیں ہوتی. جہاں پہ آپ نماز پڑھے ہوتے ہیں وہاں پہ اپنے ہاتھ سے لکھیں اس کو, ہینڈ اپنی پیارا خوبصورت سا لکھیں, کلرفل بنا کے اس کے ٹرانسلیشن ساتھ کے سامنے لگائیں. جب آپ یہ سجدہ تلاوت نہیں ہے, یہ آیت عزہ ہے, یہ سجدہ تلاوت نہیں ہے آیت عزہ ہے, تو یہ آپ نے لازمن جو ہے اس کو یاد کریں. خوبصورت ہے, پہلے بھی میں نے ہمیشہ آپ کو بولا تھا پیسا خزانہ, صحیح بات ہے, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایکسٹرا ہیں. جیسے ہم نے پڑھا ہوا ہے نا سورہ بقرہ کے آیات جو ہے اللہ تعالیٰ کو جس وقت گئے تھے سدرۃ المنتہا پہ اللہ تعالیٰ نے تحفہ دی تھی, تو کچھ آیات کی کچھ زیادہ ہی امپورٹینس ہوتی ہے نا, تو یہ لازمن آپ نے یہ کرنا ہے. آپ کا ہی ہوم ورک ہے میری طرف سے, میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے یہ میں نے آیات سننی ہے. یہ ایک آیت ہے اور بہت خوبصورت ہے, تو آپ لوگ ریڈی رہیے گا ٹھیک ہے. اچھا اور کیا سیکھا آج, کیا ایک اور چیز آپ کو کہنی تھی. ابھی دیکھیں میں کلاس قرآن کے دوران, میری دادی امی بہت بیمار تھی تو ان کو ان کی ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے کہ ان کی ڈیتھ ہوگی, ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے گا. دیکھیں ہر زیرو کو نا موت کا مزہ چکھنا ہے, تو ہم نے جو کچھ اس سے سیکھا ہے اس پہ عمل کرنا ہے, اور ہم نے اپنے والدین کے لیے بہترین صدقے جاریہ بننا ہے. جہاں جیسے استاذہ جی نے اگلے دن استاذہ جی کی مامی فوت ہوئی ہیں, ان کا مطلب کیونکہ ہر ایک نے جانا ہے نا, ایک ہر ایک کا ٹائم مقرر ہے, تو ہم نے کوشش کرنی ہے ہم اپنے والدین کے لیے, جو والدین کے والدین ہیں وہ ہمارے لیے بھی ہمارے جیسے والدین ہیں, رب ارحم ہما کما ربیانی یعنی صغیرہ, ان کے لیے دعا کرنی ہے. اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کے لیے ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بننا ہے نا. تو اس میں جو آج کی بھی آیات تھی بنی اسرائیل کا, دیکھو ان کو 9 جو ہے نشانیاں دی گئی ہیں نا, اس کے باوجود انہوں نے بار بار انکار کیا تھا. تو ہم نے یہ لینا کہ ہم کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا. تو تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, وہ تقریباً 2.5 سال سے بیڈ پر ہیں, بس ان کو کوئی بولتی نہیں ہے کوئی دیکھ نہیں, بس ان کو بلاتے تھے تھوڑا سا کرتے تھے, ان کے مطلب بیڈ پہ ہی پیمپر چھ جو ان کو خوراک کی نالی لگی ہوئی تھی, تو مجھے بڑا ڈر لگتا تھا. میں کہتا وہ ہمیشہ نا پہلے بھی کمزور تھی تو لیکن وہ ہمیشہ یہ دعا کرواتی بلکہ کہتی تھی اللہ تعالیٰ میں چلتے پھرتے مجھے یہاں سے لے جانا ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو امتحان میں ڈالا, ان کے تو گناہ معاف کر دیے. مجھے بڑا ان کو دیکھ کے میں جب بھی نماز پڑھنے کے لیے دعا کرنی, کیونکہ شاید اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا تھا ان کا وقت مقرر تھا, تو اس میں نا ان کو میں ابھی بھی دیکھیں, ابھی گئی تھی ریسنٹلی پاکستان ان کو مل کے بھی آئی ہوں, لیکن وہ کوئی رسپانس ابھی نہیں تھی دے رہی, تو ڈر لگ رہا تھا کہ ہمارے کیا حال ہوگا, ہم کس حال میں ادھر سے جائیں گے. ہم جو لوگ شروع سے دیکھیں فرسٹ ڈے سے, میں ابھی جن لوگ اٹینڈنس کلاس میں لگ رہی ہیں, کچھ لوگ ریگولر ہیں ماشاء اللہ باقاعدگی کے ساتھ ہیں, اور کچھ لوگ کبھی لے لیتے ہیں کبھی نہیں لے لیتے دوسری چیزوں کو, ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ساتھ مشکلات بھی آئیں گی سارا کچھ بھی آئے گا, لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے اس قرآن کو کسی صورت مس نہیں کرنا. قرآن ایک ایسی چیز ہے یہ آپ کو حوصلہ دیتی ہے، صبر دیتی ہے، کیونکہ بار بار جو آ رہا ہے آیت نمبر دیکھیں 105 میں ہے نا، وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، بنی اسرائیل کے لیے بس جاؤ، ان کو بسایا تھا اور آخرت کے لیے ہم لے جائیں گے لپیٹ کر، پھر آگے ان کو بتایا کہ ہم تمہارے ڈرانے کے بنایا، ہر جگہ پہ بار بار ذکر آ رہا ہے نا جی، وی شوڈ میمورائز، کریں تو اچھی بات ہے، اس لیے کہہ رہی تھی کہ ابھی کلاس کے دوران ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کریں گے نا، آپ کو یہ ساری چیزیں یاد ہو جائیں گی تو زیادہ بیسٹ ہے، پریشرائز نہیں کیا جا رہا، لیکن یہ میں ویسے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ لازمن کریں تو میں آپ سے سن لوں گی، تو یہ لازمن کر لیں تو اچھی بات ہے، جو جو چیزیں ساتھ ساتھ آپ کو بتائی جا رہی ہے مطلب خوبصورت ہے، جیسے آل عمران کی 11 آیات کا آپ کو بتایا گیا تھا، وہ میرے خیال میں آپ کو کہا گیا تھا کہ لازمن یاد کریں، سورہ البقرہ کی آخری آیات ہیں وہ آپ کر لیں، اور ابھی یہ بھی نا، تو یہ ابھی آپ اس روٹین میں کر لیں گے، ایز اے اسٹوڈنٹ جب آپ کلاس ایک لے رہے ہیں نا اس دوران آپ کے لیے آسانی ہے، یہ ساری آیات آپ آسانی سے یاد کر لیں گے، لیکن جب آپ کہیں نا کہ میں ان فیوچر میں جی بعد میں کر لوں گی، میں نے ابھی کچھ ایسی چیز رہ گئی تھی جو مجھے ایک دعا جو مجھے ابھی بھی میں بولوں نا اس کو یاد کروں تو مجھے بھول جاتی ہے، تو اس لیے آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ بار بار جب بھی آپ کو کوئی چیز دی جاتی ہے اس کو ساتھ ساتھ میں آپ نا کور کر لیجیے گا، ٹھیک ہے نا جی، اور کیا سیکھا اس سورہ بنی اسرائیل سے، کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت تھی، خاص کر شروع میں دیکھے واقعی معراج کا، پھر والدین کا ذکر ہے، اتنے زیادہ احکامات اس میں آئے الحمدللہ، ابھی اللہ تعالیٰ کا پھر نماز میں طریقہ دیکھے بتا دیا گیا کہ نہ بہت زیادہ اونچی آواز ہو نہ کم ہو، باقی بھی اسی طرح سارا کچھ، پھر لاسٹ آئے تھی ٹرانسلیشن دیکھ لیں، کہہ دیجیے سب تعریف پانڈے صاحب حضر اعظم، حضر اعظم کے کون سے آپ کون سی پوائنٹس جو بھی اساتذہ کے ناس والے بتائیے امپورٹینس کیا ہوگی، حضر اعظم صرف ایک تو نہیں ہے نا، کہیں آئیں گے ابھی آگے بھی آتے جائیں گے، یہ سب سے مین چیز انہوں نے کیا بتایا، جی ادھر کوئی بتائے گا قرآن پڑھنے کے آداب بتائے، بالکل 106 میں، اور اس کے علاوہ کیا تھا جی، یہاں پہ آپ لوگ شیئر کریں گے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں حضر اعظم کی جو ہے نا امپورٹینس کیا ہے، جی قرآن پڑھنے کے آداب، پھر کیونکہ یہاں پہ شیئر کریں، یہ ایک ضروری چیز ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں شوڈ بی ریسائٹ آل دوز ایوری ڈے، جی شوڈ بی ریسائٹ آل دوز ایوری ڈے آفٹر نماز، نہیں مطلب یاد کرنے کے لیے بھی کر لیے آپ اسے، حضر اعظم دے دیا گیا ہے کہ مطلب ایک خوبصورت اس کی ٹرانسلیشن جو دیکھیں ابھی استاد نے بتایا، اس کو آیت عصہ کا نام دیا نا، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، سب تعریف اللہ کے لیے ہیں، الَّذِي وہ ذات، لم يتخذ نہیں اس نے بنایا کوئی بچہ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نہیں اس کے لیے شریکٌ کوئی شریک، فِي الْمُلْكِ بادشاہت میں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نہیں ہے اس کے لیے وَلِيٌّ کوئی مددگار، مِنَ الذُّلِّ کمزوری ذلت سے، وَكَبِّرْهُ اور بڑائی بیان کرو اس کی، تکبیرن بڑائی بیان کرنا، اس میں صرف یہ آیت ہی آئے گی آپ کو جو سارے اللہ تعالیٰ کی جیسے سورہ فاتحہ ہے، جو آپ کو اللہ کے تسبیحات اپنے پاس رکھے نا سارے جیسے سبحان اللہ وبحمد سبحان اللہ العظیم ہے، صرف سبحان اللہ کی تسبیح کرنا، اللہ اکبر کی تسبیح کرنا، پھر اس کے علاوہ سبحان اللہ وبحمدہ استغفار کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کریں نا، سسٹر حضر اعظم میں نے ابھی تک آپ نے قرآن میں اس کو بھی فی الحال اس قرآن نہیں دے، حضر اعظم کیا ہے یہ دیکھیں، ہم نے اس میں اعظم پڑھا ہوا ہے اللہ کے جو مین یہ نام ہے، ان سے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، جیسے اللہ کے ناموں کے ساتھ آپ دعا مانگتے ہیں، وہ استاذہ جی کا ہے اللہ کے نام کے ساتھ مانگنا، اگر وہ لنک آپ لے لیں وہاں سے آپ ہماری نور قرآن کی ویسے نا وہاں سے آپ کو مل جائے گا، ہاں وہ ان چیزوں کر کے حضر اعظم کو پھر لال ابھی اگنور کریں، یہ ان شاء اللہ اگر استاذہ جی کا ذکر آئے گا وہ ذکر کریں گے تو آپ اس کی سمجھ آ جائے گی، باقی آپ صرف اس میں اعظم رکھیں، حضر اعظم کو بھول جائیں، سر وہ کافی ہم نے اس طرح کے نام دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، قرآن کو سکون سے پڑھنا ہے، سمجھ کے آیت پڑھنی ہے، آداب پڑھنے کے بعد رکیں اور سوچیں، یہ اور سب سے بڑی بات مجھے بھی جو ذہن میں آ رہی ہے، قرآن کی کلاس کیونکہ آپ ہو نماز کے بعد آپ کو پتہ ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ابھی بھی بار بار یہی بولوں گی، پہلے بھی کہتی ہوں کہ لازمن سب سے پہلے اپنے لیے، پھر اپنے رشتے دار جو آپ کے قریب کلوز کے ہیں، پھر اس کے بعد سب کے لیے دعا کرتا ہے، سب کے لیے دعا کرے، خاص کر یہ جو دعا ہے آ جاتی ہے نا، رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا انت اقبل المؤمنین یوم یقوم الحساب، پھر آپ کے ساتھ ہوتا ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بھی آپ نے کتاب التوحید میں بھی پڑھی ہے، دعا دعاؤں کو اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ہم نے دعائیں ہر صورت مانگنی ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا آگے مجھے یہ بتائیں کہ پہلے ہم گرامر کریں یا بریک لیں, یہ آپ مجھے بتا لیں. تھوڑا ادھر ٹائپ کر دیں کیونکہ اس کے مطابق کرتے ہیں. اگر کہتے ہیں تو گرامر پہلے کر لیتے ہیں تو بریک بعد میں آپ کو دے دیتے ہیں. جی ادھر بتائیں گے کہ گرامر اسٹارٹ کریں بریک لینا. ٹھیک ہے پھر آپ زیادہ کون کون کہہ رہے ہیں گرامر لے کون سا بریک. چلیں ٹھیک ہے جی, زیادہ بریک کے لیے کہہ رہے ہیں. اس لیے ایسے کریں کہ آپ لوگ کیونکہ اتنی لینتھی تفسیر اتنی لینتھی تو نہیں تھی لیکن آپ لوگ فریش ہو جائیں. ان شاء اللہ اس کے فوراً بعد ہم لوگ جو ہے گرامر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جن کی نماز کا ٹائم ہے وہ نماز پڑھ لیں. تو ان شاء اللہ 15 منٹس کی بریک ہے, 12:15 پہ پھر لازمن پلیز آپ کلاس میں آ جائیے گا. بریک ٹائپ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. رتبہ اس کا سن, ہر شے سے عظمت برتر ہے. قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. کیا شان یہ رب نے دے ڈالی, ہر نطق پہ قرآن ہے جاری. کیا شان یہ رب نے دے ڈالی, ہر نطق پہ قرآن ہے جاری. ہو بوڑھے جوایا ہو بچے, یہ یاد سبھی کو ازبر ہے. قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر. قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر. آ دیکھ ذرا تو مسکن کو, سینہ نبی انور ہے. قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. منشور ہدایت قرآن ہے, دستور اطاعت قرآن ہے. منشور ہدایت قرآن ہے, دستور اطاعت قرآن ہے. بات کی دعوت قرآن ہے, تو مان لے اس کی بہتر ہے. قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. برکت ہے نزول قرآن کی, بدلی ہے رتے اب انسان کی. برکت ہے نزول قرآن کی, بدلی ہے رتے اب انسان کی. بدلا ہے جہاں کا ہر ذرہ, بس امن و اماں کا یہ گھر ہے. قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. قرآن حیات انسان انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے، ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے، روشن یہ جہاں قرآن سے ہے، اس کرن سے چمکا در در ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے، اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے، قرآن بھی اس پر شاہد ہے، ہر ایک جہاں سے برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی، قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی، با میں ملے گی رسوائی، حیوان سے وہ انسان بدتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، بن جائے جو عامل دیدانی، قرآن تو اس کا زیور ہے، بن جائے جو عامل دیدانی، قرآن تو اس کا زیور ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، نہ پوچھ تو رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے،
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا،
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا،
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، ادعوا للعلم وللعمل لا شيء سواه يوهبنا.
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، ادعوا للعلم وللعمل لا شيء سواه يوهبنا.
كتاب الله يهذبنا
العمل به،
كتاب الله يهذبنا،
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا.
ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يعرب الأمة بنا، فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يعرب الأمة بنا.
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا.
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، ادعوا للعلم وللعمل لا شيء سواه يوهبنا.
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، ادعوا للعلم وللعمل لا شيء سواه يوهبنا.
كتاب الله يهذبنا
العمل به،
كتاب الله يهذبنا،
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا.
ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يعرب الأمة بنا، فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يعرب الأمة بنا.
هذا القرآن
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرهوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سب بریک سے واپس آ گئے یہاں پہ جی باقی لوگ بھی ہیں سب لبیک ٹائپ کریں آ گئے آپ سب لوگ جی الحمدللہ کیونکہ اس لیے کیونکہ ابھی پھر بار بار ریپیٹ کرنا پڑے گا اس لیے آپ لوگ اگر ریڈی ہیں تو سب پلیز ون ٹائپ کریں ٹھیک الحمدللہ جی میں آپ کو لنک بھی شیئر کر دیتی ہوں لیکن اپنے پاس لازمن اپنے ڈیسک ٹاپ پہ کہیں بھی جو ہے مفتاح القرآن کو ڈاؤن لوڈ کر لیں بکس منگوا لیں لازمن پاس رکھیں کہ بار بار پھر این ٹائم پہ اس کو لنک کو کھولنا بعض بار نیٹ کے پرابلم کی وجہ سے لنک نہیں کھولتا ٹھیک ہے نا تو یہ آپ لوگوں نے لازمن کرنا جیسے واٹس ایپ پہ بھی شیئر کیا تھا آپ نے موبائل پہ کرنا ہے موبائل کے لیے اگر آپ کے پاس جو بھی آپ کی اگر جو لوگ پاکستان ہیں انڈیا ہے جہاں سے بھی کہیں بھی امریکہ میں ہیں ہمیں آسانی سے آپ کو یہ بک بھی مل جائے گی کوشش کریں ان فیوچر چاہے ابھی پڑھ بھی رہے ہیں آپ نے یہ ڈاؤن لوڈ کیا ہے آپ نے پاس یہ بک منگوا لیں یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی ٹھیک ہے جی سٹارٹ کرتے ہیں آج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی جی پیج نمبر 11 سے سٹارٹ کرنا ہے لیکن پیج نمبر 10 سے سٹارٹ کرتے ہیں تو فیل کی پہچان ہم نے سٹارٹ کرنا ہے پیج نمبر 10 ٹھیک ہے پیج نمبر 10 سے سٹارٹ کرتے ہیں جی پیج نمبر 10 پہ انشاءاللہ سسٹر سنا ویز آئی کیو پہ آ جائیں یا کہ ادھر ہی کر لیں آپ کے نیٹ کے مسئلے کی وجہ سے میں نے بولا تھا کہ اگر نہیں ہے تو نیکسٹ ویک تو شاید میں ٹائمر نہیں لے سکوں گی تو آج بتائیں کہ اگر سسٹر سنا ادھر ریڈی ہے تو ہم ادھر آ جائیں ویز آئی کیو پہ تھوڑا سا بتا دیں ٹھیک اوکے یہاں پہ ہمیں لنک بھی سینڈ کریں ساتھ میں تو ہم لوگ ان شاء اللہ ویز آئی کیو پہ سارے آ جاتے ہیں ان شاء اللہ جی مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے لاسٹ ٹائم کہاں تک کیا تھا کیا کیا تھا تھوڑا سا بتائیں گے آپ لوگ اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں جب تک ویزا کیونکہ ہم لوگ جو ہے ریڈی کرتے ہیں اس کو تو لاسٹ ٹائم جی ابھی اس لنک کو کلک کر کے سارے جو ہیں ویزا کیو پہ آ جائیں ٹھیک ہے جی مجھے ادھر بتائیں سارے لوگ آپ نے ایک سائڈ سے ویزا کیو سے فیل کی پہچان کی علامات ایکسیلنٹ جی بالکل یہی ہمیں سٹارٹ کرنا ہے اچھا مجھے آپ کے سب آگے ہیں ویزا کیو پہ اب ویزا کیو پہ ادھر نا آتے جائیں آپ نا سب نے اوپن کر لیا جی ابھی ثانیہ آپ آئے ہو صرف جی باقی لوگ بھی یہ جو ابھی سسٹم نے لکھ دیا ہے نا ویزا کیو پہ اس پہ آ جائیں کیونکہ وہاں پہ سارا پیج کھلا ہے وہاں پہ آپ کو آسانی سے سمجھا لیں گے جی آتے جائیں تھوڑی سی میں ساتھ بات بھی کر لیتی ہوں پچھلا ریوائز کر لیتے ہیں جتنے آپ لوگ اس میں آ رہے ہیں کیونکہ میرا بھی آج فرسٹ ایکسپیرینس ہوگا اس پہ آپ کو وائٹ بورڈ پہ کروانا سارا لینا تو جی اسم فعل حرف ہم نے کہا تھا جی آپ موبائل پہ ہو آپ موبائل پہ ہو یا کس پہ ہو ون اسٹے ہو جی ٹھیک ہے آپ اپنے پاس اگر آپ نے ایپ ڈاؤن لوڈ کیا کہیں پہ بھی رکھ لیں لیکن یہ ہوتا تھا اسٹے ہوم پلٹاک جی آپ لوگوں کے پاس یہ سہولت نہیں ہے, تو آپ کو جب بھی میں نے یہ جو لنک سینڈ کیا ہے نا موبائل پہ ہے, موبائل پہ بھی اگر آپ نے نہیں رکھا ہوگا, ڈاؤن لوڈ نہیں کیا ہوگا, چلے جو لوگ یہ ایپ کھول سکتے ہیں اس پہ آ جائیں, جو ویس آئی کیو پہ آ سکتے ہیں وہ ویس آئی کیو پہ آ جائیں. اچھا ہم نے آج سٹارٹ کرنا تھا فیل کی پہچان, ٹھیک ہے, کیونکہ اسم کا تھوڑا سا میں پیچھے سے لے کے چلتی ہوں, اسم کو بھی دیکھ لیتے ہیں ساتھ میں. ہم نے اسم کا آپ کیسے پہچانیں گے, اسم کی پہچان کیا ہے, جیسے فیل کی بھی پہچان دیکھنی ہے اور اسم کی. ہم اسم سے سٹارٹ کرتے ہیں. اسم شروع میں ال یا آخر میں تنوین, تنوین ہو, گولتا ہو, الفتا ہو, وہ اسم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ اپنے پاس ذہن میں رکھنا ہے. اسم کی پہچان کیا, اس کو آپ کیسے پہچانیں گے, جب آپ نے قرآن میں سے اس کو اگر میں بولوں کہ ورڈ ڈھونڈے تو کیسے کریں گے, ال اگر سٹارٹ میں لگ گیا ہے یا آخر میں تنوین, جیسے میں نے بتایا تھا کہ ال اور تنوین دونوں ایک جو ہے اس پہ ان پہ علامات اسم پہ نہیں آ سکتے, یعنی الکتاب نہیں ہم کہہ سکتے, الکتاب آئے گا یا کتابن آئے گا, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے بتا دیا ہے تنوین آ جائے یا تا آ جائے یا الف تا آئے تو وہ اسم ہوتا ہے, مثلا رحمتن, جنتن, واسعتن, مسلمتن, مسلماتن ہے. پھر دیکھیں جی پیچھے سسٹر سنا اور نیچے لے کے آئیں اس کو, کیونکہ مجھے وہ والا بھی چاہیے, یہ فیل کی پہچان آ رہی ہے, مجھے اسم کا تھوڑا سا ان کو بتانا تھا, اس سے جو اوپر تھوڑا ایک ٹاپک ہے نا اسم کی پہچان, وہ میں نے تھوڑا سا ان کو بتانا ہے, تو وہ پلیز اگر آپ اوپن کر سکتے ہیں تو وہ کر دیں مجھے پلیز. جی ٹھیک ہے, اسم جو ہے اسم کی پہچان کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. جی پیج نمبر 10, پیج نمبر 10 ہے, کیونکہ ہم وہاں پہ نا ایگزیکٹ جو ہے وہ والیوم مطلب وہ پیج کھولا ہوا تھا, ابھی دیکھیں آ گیا. ہاں یہ دیکھیں اسم کی پہچان ہم کر رہے تھے کہ شروع میں ال یا آخر میں تنوین کے علاوہ گولتا آ جائے یا الفتا آ جائے ہو تو وہ بھی اسم ہوتا ہے, مثلا رحمتن, جنتن, واسعتن, مسلماتن, مؤمناتن, جنتن, ٹھیک ہے, یہ سارے اسم ہے. اتنا بس آپ ذہن میں رکھیں. پھر آگے دیکھیں اس میں آ رہا ہے دراصل جو یہ آ رہا ہے نا کہ اسم, یہ بھی حاضر حاضر, یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ دیکھیں گے. اب ہم فیل پہ چلتے ہیں کیونکہ ہم نے فیل کا ٹاپک سٹارٹ کر. جی سسٹر نیکسٹ پیج میں ہمیں کر سکتی ہوں, ہے نا جی, نیکسٹ پیج مجھے یہاں پہ سسٹر یہاں پہ اوپن کر دیں. آپ جو ہے نا ادھر جو ویس آئی کیو پہ ہیں وہاں پہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. اب جو نیکسٹ پیج ہے اس پہ ہم ان شاء اللہ دیکھ لیتے ہیں. اس میں کیا کیا آ رہا ہے, کیونکہ یہ جو چیز ہے نا صرف اسم کا, میں اس لیے تھوڑا سا مجھے دوبارہ سے آپ کو بتانا پڑ رہا ہے کہ اس کو تھوڑی سی آپ کو صحیح طریقے سے پہچان ہو جائے. اسم کو یہ ذہن میں لازمند رکھنا ہے کہ یہ چیزیں آئیں گی تو یہ ہمیشہ اسم ہوگا, ٹھیک ہے, اور درج ذیل الفاظ کے بعد بھی عموماً اسم ہوتا ہے, مثلا ہاذا, ہاذی ہی, پھر ذالکا, تلکا کا انہوں نے کہا, انا, انا, یا ایوہا, پھر یا انہوں نے آگے سے دے دیا, زو, الو, من, ان, الا, علا, فی, ٹھیک ہے, یہ جو چیزیں ہیں نا یہ انشاءاللہ ہم آگے ڈیٹیل سے کریں گے. تھوڑا سا بس میں نے آپ کو بتانا تھا کہ یہ چیزیں آئیں گی تو ہمیشہ یہ اسم کی پہچان کے لیے انہوں نے بتا دیا کہ آپ آسانی سے اس کو ڈیفائن کر سکیں, ٹھیک ہے. ابھی ہم جو نیکسٹ پیج ہے وہ انشاءاللہ کھولتے ہیں. جی یہ لنک دوبارہ سے میں ادھر آپ کو پیسٹ کر دیتی ہوں, اس پہ ادھر یہاں سے بھی آپ لے لیں اس کو کھول لیں, یہاں پہ انشاءاللہ آپ کو یہ مل جائے گا. جی سنا نیکسٹ پیج کھولیں, فیل کا, فیل کا بھی پیج کھول لیں پلیز. جی ٹھیک ہے, یہ سمجھ آ گئی اتنی, سب کو بھی کوئی کنفیوژن تو نہیں ہو رہی. اسم کی پہچان میں ال یا آخر میں تنوین آئے, گولتا آئے, الفتا آئے, وہ اسم ہوتا ہے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ درج ذیل جو الفاظ بھی آ جائے حاضا حاضی ہی کے ساتھ بھی آئیں گے تو یہ ہمیشہ, پھر انا, انا, ان الابرار, ان اللہ, یہ بھی اسم ہے, یا مریم, یا ایوہ المرسلون, یہ بھی اسم ہے, ذو الفضل اسم ہے, قل القوۃ اسم ہے, پھر من الظلمات، من کے ساتھ جو آ رہا ہے وہ بھی اس میں، ان الفجری، پھر الى النور علی الہدا فی الارض، ان کی تفصیل جیسے ادھر بھی لکھا ہوا ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ جو ہے کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی. ابھی ہم جو ہے نیکسٹ فیل کام دیکھ رہے تھے. فیل کا ہمیں چاہیے جی، فیل کا جو ہے، فیل کا کھولیں. نیکسٹ جو ہمارا فیل کا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. فیل کا کیا ہے؟ فیل کا جیسے میں نے لاسٹ ٹائم میں آپ کو بتایا تا حمزہ نون، ٹھیک ہے. پھر سا سوفا استا قد، یا آخر میں تا تی تو، تا کے اوپر جزم آ جائے، نون کی مشدد ہے، عموماً کوئی علامت آئے گی تو وہ کیا ہوگا؟ فیل ہوگا. جی میری سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ یہاں پہ ٹائپ کریں گے، تھوڑی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تھوڑا سا مجھے رسپانس دیں کہ پھر میں جو نہیں سمجھ آ رہا کہ پوچھیں دوبارہ سے. ابھی ہم فیل کی پہچان کر رہے ہیں. جی الحمدللہ آپ کو آ رہا ہے. جی الحمدللہ. اب ہم جو فیل کی پہچان ہے نا، فیل کی پہچان میں سب سے پہلا ٹاپک پیج نمبر 11 کھولیں. ٹھیک ہے، پیج نمبر 11، پیج نمبر 11 کھولیں. یہ ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اسی کو آج ہم کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو ہے ہم نیکسٹ کلاس میں لیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے یا تا حمزہ نون، حمزہ بھی بول سکتے ہیں، اس کو چھوٹا سا حمزہ یا الف نون بھی آپ بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چاروں علام کبھی زمانہ حال کبھی زمانہ مستقبل کیا جاتا ہے. جی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دوبارہ سے بتا دیتی ہوں کہ جو عربی ہے، عربی میں دو زمانوں کا ذکر آئے گا. کیسے؟ فعل ماضی اور فعل مضارع. ٹھیک ہے، فعل ماضی ابھی بولوں گی، فعل مضارع، یہ دونوں کو لکھ لیں اپنے پاس، اپنی ڈائری میں سامنے لکھ لیں کہ یہاں فعل ماضی رہے گا اور فعل مضارے میں پریزنٹ اور فیوچر. ٹھیک ہے، فعل حال آ جائے گا اور فعل مستقبل، جو دونوں آتے ہیں جو زمانے ہیں. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے لکھ دیا ہوا ہے. یہ علامتیں فعل کے شروع میں آتے ہیں کہ مجھے کبھی زمانہ حال اور کبھی مستقبل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح سمجھ آ گئی اس کی؟ صحیح جی. آگے دیکھیں، ابھی جو میں نے جو آپ کو بتا رہی ہوں، سب قوموں وہ فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا. یہ پریزنٹ کا اور فیوچر کی بات ہے، آپ آسانی سے پہچان لیں گے، وہ فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا. پھر دیکھیں یؤمنو، وہ ایمان لاتا ہے یا ایمان لائے گا، یعنی لاتا ہے پریزنٹ ہو گیا، لائے گا فیوچر میں آ جائے گا. یخلقو، وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے یا ہدایت دے گا. جب بھی یہ علامت آئے گی فعل کے شروع میں، بلکہ یہ حرف آپ کو کہاں سے پہچان لیں گے، تو سب سے اس کا گڈ ٹپ کیا ہوگی؟ تو یہ کام ہو رہا ہے، فیصلہ کر رہا ہے، کچھ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کام ہو رہا ہے، فعل ہے. تو اس میں آپ ایک تو یا آ جائے گا سب سے پہلے، جو ہم نے پہچان دیکھی، اور اس کے حوالے سے آیت میں انہوں نے بتایا الملک یومئذ للہ یحکم بینہم، اس دن بادشاہت اللہ کی ہوگی، وہ فیصلہ کرے گا. یحکم، وہ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان. پھر اگلا آیت ہے یضل بہ کثیرا، ان سورہ سے لکھی ہے اور کون سی آیت نمبر ہے؟ ٹھیک ہے جی، اتنی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی یہاں پہ ٹائپ کریں، سب کو سمجھ آ رہی ہے جو بھی میں بتا رہی ہوں؟ پھر مجھے تھوڑا سا آگے پھر میں جاؤں اس کو نا. جی الحمدللہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ابھی نیکسٹ جو دیکھ لیتے ہیں. جی سسنا، یہ جو اگلا پیج اوپن کریں، فیل کا آپ نے اسم کا کیا تھا، فیل کا اوپن کر کے ساتھ میں جو بھی میں کروا رہی ہوں. اس میں جو یا کا سب سے پہلے دیکھا تھا، یحکم، وہ فیصلہ کرتا ہے. یومن، وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا. یخلق، وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے یا ہدایت دے گا. پھر دیکھیے الملک یومئذ للہ یحکم بینہم، اس دن بادشاہت اللہ کی ہوگی، وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان. پھر یضل بہ کثیرا، یضل، وہ گمراہ کرتا ہے، بھٹکاتا ہے اس کے ذریعے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پلٹا پرابلم کی وجہ سے تو میرا جو ہے کنیکشن لاسٹ ہو گیا تھا, تو میں دوبارہ سے وہاں سے آپ کو جو بتاتی ہوں. ایک دم ہی سب کچھ ہی مطلب ریموو ہو گیا تھا, نہیں نظر آ رہا تھا کچھ بھی. جی ابھی ہم بات کر رہے تھے اس پہ مفتاح اسی کی بات پہ. میں ٹھہرے میں اپنا یہ پیج کھول دوبارہ سے آپ کو لنک دے دیتی ہوں, کیونکہ مجھے خود بھی یہ یہاں سے آپ کر لیں تو میں انشاءاللہ یہ اوپن کر لوں ایک منٹ کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کیونکہ آج کل پڑھتا کہ بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے. اچھا سب سے پہلے یا کا دیکھ لیا, ابھی ہم نے تا کا دیکھ لیا. تا کا تا یا تا ہم جب بھی آئے گا تو یہ ہمیشہ اسم ہوگا, ٹھیک ہے. جی الحمد للہ یہ کھل گیا ہے. تا کا دیکھیے, تسماؤ تو سنتا ہے یا سنے گا, تعلم تو جانتا ہے یا جانے گا, تو اتی دیتا ہے یا دے گا, تشاؤ تو چاہتا ہے یا چاہے گا. پھر آگے آ جائے تعلم, اس کے آگے جو آیات کے اندر سے انہوں نے بتا دیا ہے, تعلم ما فی نفسی, تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے, تو دل ملک منتشا, تو دیتا ہے بادشاہ جس کو تو چاہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر آ رہا ہے, ان شاء اللہ آپ نے پڑھا بھی ہے کچھ جگہ پہ, آگے بھی پڑھیں گے. پھر دیکھیں وتنزع الملک کا منتشا, تو چھین لیتا ہے بادشاہ جس سے تو چاہتا ہے. یہ میں اس لیے سارا کروا کے انشاءاللہ پھر ہم اس کی اگزامپل دیکھیں گے. تا بھی سمجھ آئے گی, جس حرف کے پہلے تا آئے گا فیل سے پہلے تو وہ بھی ہمیں پہچان ہو جائے گی. یا آ جائے گا تا آ جائے گا تو وہ ہمیں آسانی سے ہم اس کو پہچان لیں گے کہ یہ کیا ہے, یہ اسم ہے, ٹھیک ہے. اب اگلا دیکھ لیتے ہیں ہم, حمزہ الف جو ہے, الف کا رہا ہے, الف کا ذہن میں آپ نے رکھنا ہے. یہ علامت واحد مذکر و مونس دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. مثلا بھول کرتا ہوں یا کروں گا, اعبدو میں عبادت کرتا ہوں, یا کہزو میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگوں گا. اب ان کی آیات سے دیکھ لیتے ہیں. اجیبو دعوت الداعی اذا دعان, میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو جب وہ مجھ سے دعا کرے. آج ہم نے سب سے پہلے اس میں کیا دیکھ لیا, اجیبو, صرف ایک چیز میں دیکھ لیا. اس میں کافی سارے دعوتا کیا ہے, ادائی کیا ہے, ازا کیا ہے, دعان, ان کو نہیں, اس کو صرف ہم نے اجیبو کو دیکھنا ہے. کس سے پہلے آ رہا ہے, الف آ رہا ہے. اب ظاہر الف کے اوپر جب بھی زبر زیر پیش آ جائے گی یا جزم آ جائے گی اس کو ہم حمزہ بولتے ہیں, ٹھیک ہے, اجیبو, ٹھیک ہے. پھر آگے آ جائے ولا اعلم الغیب, اور نہ میں غیب کو جانتا ہوں, ٹھیک ہے. ولا اقول لکم انی ملک, اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں, ٹھیک ہے. اب ہم نے تین کر لیے, ایک یا کیا ہے, تا کیا ہے, حمزہ کیا ہے, کہ یا کا وہ ترجمہ ہے تا میں تو آتا ہے, تو کرتا ہے یا نہیں, اور اب ہم نے حمزہ جو کیا ہے, الف کیا ہے, اس میں دونوں کے لیے آئے گا, سنگل میل اور فیمل پلورل دونوں کے لیے, سوری آئے گا, واحد مذکر اور مونس دونوں کے لیے, میل اور فیمیل کے لیے, اور اس کا ہمیشہ ہم ٹرانسلیشن کیا کریں گے, میں کریں گے, ٹھیک ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں نون کو. نون یہ علامت جو ہے دو یا دو سے زیادہ مذکر و مونس, دو سے یا دو سے زیادہ میل اور فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور ترجمہ ہم کیا جاتا ہے. مثلا نستعین, ہم مدد مانگتے ہیں یا مانگیں گے. نرزق, ہم رزق دیتے ہیں یا رزق دیں گے. نخلق, ہم پیدا کرتے ہیں یا کریں گے. نعبد, ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے, ٹھیک ہے. ایاک نعبد, صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں, نہ سے آپ کو پتا چل جائے کہ ہم کرتے ہیں. پھر دیکھیں وہ ایاک نستعین, اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہم. نؤمن بباد و نکفر بباد, بعض پر ہم ایمان لاتے ہیں اور بعض کا ہم انکار کرتے ہیں. دیکھیں نو نو جو ہے اس کو ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے, آپ لوگ خود سے ہائی لائٹ کر لیجئے گا اگر آپ کے پاس جو اس میں نہیں ہے. پھر دیکھیں قد نعلم انہ لا یحزنک الذین یقولون, یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو غم میں ڈالتی ہیں وہ باتیں جو کافر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم نے چاروں علامتوں کو دیکھ لیا. جب بھی شروع میں, جیسے اب یہاں پہ اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں نا, نستعین, اب اس کو ہم نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ ہم لگے نرزقو کو آپ کر سکتے ہیں یرزقو, وہ رزق دیتے ہیں یا دیں گے, ارزقو میں رزق دیتا ہوں یا دوں گا, نخلقو کو بھی یخلقو, تخلقو, نخلقو, اخلقو بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اتنی آپ کو سمجھ آ گئی سب کو؟ جی, تھوڑا سا رسپانس دیں اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو پلیز مجھے اس کے تھوڑا سا مجھے پتا چل جائے کہ آپ لوگ کر رہے ہیں. جی جی, الحمدللہ آپ کو آ رہی ہے سمجھ, بالکل ماشاءاللہ صحیح. یہ جو چیزیں ہیں بہت آسان ہیں. ابھی ایسے کرتے کہ ہمارے پاس 5-6-7 منٹ ہے, ہم قرآن کھول لیتے ہیں. آپ یہ جو ہماری آج کا جو لیسن ہے نا, یہ جو ابھی یہ دیکھیں, ابھی آج کا جو لیسن ہے یہ دیکھیں سامنے کھل گیا ہے, اس کو دیکھ لیں. جی, آیت نمبر 94 سے, ایسے سنا 94 سے سٹارٹ کرتے ہیں, اس میں سے دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ. یا سورہ بنی اسرائیل نکال, چلے ٹھیک ہے آگے, یہ دیکھیں یہاں سے سٹارٹ کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں آ گیا ہے 94, سٹارٹ کریں. سب کو نظر آ رہا ہے؟ اگر جو لوگ تو ویز آئی کیو ہے ادھر اس پہ, تو وہ اپنا پھر قرآن مصحف کھول لیں آپ لوگ نا. ٹھیک ہے, جن لوگوں کو نہیں آ رہا نظر تو وہ ادھر کھول لیں. اب سب سے پہلے ہم 94 میں دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ ہم نے یا تا حمزہ نون پڑھ لی ہے نا. اب یہ دیکھیے, وما منع الناس ان یؤمنوا. ٹھیک ہے, ہائی لائٹ اس کو کر لیتے ہیں ہم. سوری, یہ نہیں, یہ ہوگا ادھر سے, میں نے ابھی یوز کرنا اتنا نہیں آتا. ان یؤمنوا, ٹھیک ہے, یہ جو ہے ان یؤمنوا, یہ آئی یومن جو ہے یہ ہم نے کر لیا. کیا ہے پھر آگے دیکھیں, ادھر کسی کو اگر نظر کوئی آ رہا ہے تو مجھے بتائیں کوئی اور کون سا ہے. جی ادھر مجھے ساتھ میں ادھر لکھیں گے کون سی آپ کو کیا چیز نظر آئی. جی اس میں آگے دیکھیں, اس جا الخدا اللہ انکال عباس اللہ بشر رسولا, اس میں بھی نہیں ہے. نیکسٹ آیت میں دیکھ لیتے ہیں, عباسا نہیں آئے گا, عباسا نہیں ہے سریا. ہم نے دیکھنا, ہم ابھی صرف فیل دیکھ رہے ہیں. اب اس میں آگے آیت نمبر 95 میں دیکھیں, آ رہے ملائکہ تو یمشون آ جائے گا, یا آ رہا ہے اس کے پہلے. روٹ ورڈ پہ بھی جائیں گے, قالو نہیں, قالو بھی نہیں ہے. کیوں قالو نہیں ہے؟ یم شونا یہ دیکھیں, ہاں جی ایکسیلنٹ, یہ یم شونا یہ آ گیا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ابھی جو فیل کی پہچان یا تا حمزہ نون پڑی ہے, اس کے علاوہ باقی سب چیزوں کو بھول جائے. ابھی اسم کو بھول جائے, سب کو بھول جائے. ہم صرف اس وقت ایگزامپل کس کی دیتے, یہ جو جن کے سٹارٹ میں یہ فور ورڈ آ جائیں گے یا تا حمزہ نون, وہ ہم نے ان کو صرف ٹوٹنا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی یم شونا, کیونکہ وہ یہاں انہوں نے اس کو مینشن نہیں کیا. ٹھیک ہے, انہوں نے اس کو مینشن نہیں کیا ہوا کہ یہ یہاں پہ یم شونا, لیکن ہم جیسے اس کو انڈیویجلی پڑھیں گے نا, یم شونا ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر رہے ہوتے ہیں نا, اس کو ہم پھر ون بائی ون اس طرح دیکھیں گے. ٹھیک ہے, پھر آگے آ جائیں, اس آیت میں آگے نہیں ہے, نیکسٹ آیت میں دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. یم شونا ہو گیا, یہ ہائی لائٹ بھی کر دی ہے صحیح. پھر آج آیت نمبر ہے 97 میں, یہ یہدی, یہ ہو گیا. ٹھیک ہے, یہدی ومن یہدی, وہ ہدایت دے گا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. پھر دیکھیں, یہ دیکھیں ومن یضلل, کیونکہ یا آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے, اتنی سمجھ آ رہی ہے آپ کو صحیح. پھر آگے آ جائے, ہاں یہ آپ کو بھی بتا دیتے, یہ ہے ونخ شروع, نخ شروع کو دیکھ لیں, اور ہم اکٹھا کریں گے, اٹھائیں گے انہیں. ٹھیک ہے, اکٹھا کرنا ہی اٹھائیں گے ان کو. ٹھیک ہے, یا آ گیا, اب نا کا ہمیں مل گیا ہے. اب آگے آ جائیں, نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. اس لیے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ابھی آپ لوگ نیکسٹ ٹائم کوشش کریں سارے ویز آئی ٹو پہ ہی آئیں, خاص کر جس سے ہماری گرامر کی کلاس ہوئی, لیکن اس ویک میں کلاس نہیں لے رہی گرامر کی, ان سے انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم کر لیں گے اسے. پھر دیکھیں آیت نمبر ہے 99 میں, ٹھیک ہے, آیت نمبر ہے 99 میں آ جائیں. یخلقو, ٹھیک ہے, آئی یخلقو, لیکن ہم صرف یہ یخلقو ہے, ٹھیک ہے. میں یہ کلر دوسرا لے لوں, اس سے آپ کو نا صحیح نظر آئے گا, یہ والا, ٹھیک ہے, یخلقو, ٹھیک ہے, صحیح. اتنی آپ کو سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی, میں ادھر بھی واپس آ جاؤں. جی الحمدللہ, ایکسلنٹ, ماشاءاللہ, آپ تو واقعی لائٹ اسٹوڈنٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, الحمدللہ. میں تھوڑا یہ کلر چینج کر لوں کیونکہ اسے آپ لوگ بہت زیادہ کلیئر سے بتا سکوں. پھر آگے آ جائیں, یہ اس طرح کی ایگزامپلس ابھی مجھے ایک اس کی نہیں مل رہی, حمزہ کی نہیں مل رہی. حمزہ کی آپ لوگوں نے خود سے بھی ڈھونڈنی ہے, ٹھیک ہے. جی آگے ایک یہ جو ہے نا, لیکن یہ سر میں آتا ہی نہ آ رہا ہے, یا مورن, پھر لئنی لعظنک و انی, ہاں جی, آیت نمبر ہے 104 میں, یستفزہم, ٹھیک ہے, یستفزہم, یہ آ جائے گا, ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. پھر آگے آ جائے اغرق نہ ہو, نہیں یہ نہیں آئے گا. وقلنا, دیکھیں اس میں صرف کیونکہ آج اس کی ایگزامپلس دیکھ رہے ہیں, کیونکہ صرف ایک ہی ضروری نہیں, ہمارے ہی لیسن میں ہو ہم آگے بھی جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, صرف ایک پہ نہیں صرف ہم رہیں گے, ہم آگے جائیں گے اس پہ. پھر آگے آ جائیں, بلحا کی انزل نہ ہو اور ہم نے نازل کی اس کو, کیونکہ شروع میں ہم نے دیکھنا ہے کہ شروع میں حمزہ تا الف نون آئے گا تو اتنا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس میں ون بائی ون ہم دیکھیں گے. جی آگے آ جائیں, اذا یتلا, وہ پڑھا جاتا ہے, جب پڑھا جاتا ہے, یہ بھی جو ہے نا, یہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کیا, ابھی اس میں آپ کنفیوز ہو جائیں گے. آیت نمبر 108 میں دیکھیں, وہ یقولون, ٹھیک ہے, وہ یقولون, یہ آ جائے گا. پھر یہ پچھلی آیت میں یہ والا آ جائے گا, یخرون, وہ گر پڑتے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں کے بہت زیادہ الحمدللہ آ رہے ہیں, اس کی ایگزامپلز آ رہی ہیں, یخرون. پھر نیکسٹ آیت میں 109 میں یبکون آ رہا ہے, تو یہ ساری اس میں آ جائے گی انشاءاللہ. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں, ہاں جی یہ دیکھیں, تا کی بھی آ گئی, ولا تجہر, تجہر, اور نہ تم بلند کرو, ٹھیک ہے, تجہر, تم بلند کرنا, کیونکہ اس میں آ جائے گا, صحیح. پھر یہاں پہ یہ دیکھیں, تو خافت, اور نہ تم بالکل پس کرو, ٹھیک ہے, تو خافت. جی ایکسیلنٹ, جی ماشاء اللہ, آپ لوگ انٹیلیجنس ماشاء اللہ, آپ لوگوں کو سب کو آ رہا ہے الحمد للہ, کافی اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی ہے الحمد للہ. پھر نیکسٹ دیکھیں, کیونکہ یہ آیت بس ہم کمپلیٹ کریں گے, پھر آگے ہم دیکھیں. یہ دیکھو, یتخذ, یتخذ, صرف اس کو لے لو, یہ یتخذ, ٹھیک ہے. پھر آگے یقون, اس میں آ جائے گا, من الذل وکبر تکبیرا, جی ٹھیک ہے, اتنا کافی ہے, اتنا ہی ہم اس کو رکھتے ہیں. آپ لوگ کوشش کیجیے گا حمزہ کی بھی اور تا یا اور نون کی, ان کی آپ خود سے ایگزامپلس ڈھونڈیے گا, تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو کافی جو ہے فائدہ ہو جائے گا. میرا بھی فرسٹ ایکسپیرینس ہے اس میں لینے کا کلاس, کیونکہ اللہ تعالیٰ جزائیں ہے تو سسٹر ثنا کو, جنہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا لاسٹ کلاس میں کہ ہم نا اس کو ٹرائی کرتے ہیں, تو الحمدللہ اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا, کیونکہ بعض دفعہ ہم جیسے آپ یہ سمجھیں کہ میں ہم کلاس میں لائیو لے رہے ہیں نا, تو ہم نے یہی کوشش کرنی ہے جتنا زیادہ اس میڈیم سے ہم فائدہ اٹھا سکیں اور یہ ہم لوگوں کو پہنچا سکیں, بلکہ ہمیں بھی آسانی ہو جائے گی. تو آپ کوشش کیجیے گا, جن کے پاس اگر موبائل پہ نہیں ہے, لیکن چلیں جس طرح بھی ہوگا تو آپ بک لے لیجیے گا, جس طرح بھی ہے جیسے کرواؤ. اگر آپ بک ادھر ہائی لائٹ, جو لوگ ویزا کیو پہ آگے وہاں سے لے رہے ہیں, جو لوگ اس پہ کر رہے ہیں اپنا کیا نام ہے پلٹ آپ پہ, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا کرم ہے کہ ہم گھر بیٹھ کر جو ہے اتنا کچھ سیکھ رہے ہیں نا, تو بس ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کریں گے نیکسٹ کلاس میں بھی ہم جو ہے اسی طرح لیں گے کلاس, کیونکہ نیکسٹ منڈے تو نہیں ہوگا, اس سے نیکسٹ منڈے ہم ان شاء اللہ کلاس میں کریں گے. تو تھوڑا سا جب آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, تو وہ جیسے آپ کا گروپس بنا ہوا ہے وہاں پہ آپ میسج کر دیں, اپنا ہوم ورک وہاں پہ سینڈ کریں, میں دیکھنا چاہتی ہوں. ویا ای میل کے بجائے ڈائریکٹ آپ کے دوسرے اسٹوڈینٹس بھی دیکھیں گے آپ نے کیا کیا. ہر کوئی اپنے طور پہ کوشش کریں, ایچ جو ہے یا تا حمزہ نون کی 5 ایگزامپلس لازمن ڈھونڈے, پورے قرآن کو چیک کر لیں, ٹھیک ہے, جہاں جہاں سے آپ کو ملے گی آپ نے ایگزامپلس لازمن کریں. یہ آپ سب کا ہوم ورک ہے, چاہے وہ ریپلے سیشن میں اسٹوڈینٹس لے رہے ہیں یا اس میں لے رہے ہیں, تو کوشش کریں گے, کہ کوشش کریں گے کیونکہ اصل کوشش سے ہی جیت حاصل ہوتی ہے. تو ہم کوشش کریں گے, ٹرائی کریں گے تو ہمیں وہ اپنا جو ہے ہم گول اچیو کر لیں گے. ٹھیک ہے, ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے میں تجوید کا سیشن ہے, اپنے مسئلہ ٹرائی رکھیں ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اس کے فوراً بعد پھر ہماری کتاب و توحید ہوگی, وہ ان شاء اللہ پھر فرحانہ ماجی مائک لے لیں گی تو آپ کو دے دیں گے. بہت زیادہ شکریہ آپ لوگوں کا, بیک ایڈمن کا بھی, اور جو آپ لوگ ماشاء اللہ اتنا تعاون کر رہے ہو, آرام سے کلاس لیتے ہو, اور جس چیز کی سمجھ نہیں آئے گی تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو دوبارہ کلاس میں ڈسکس کریں گے. جس کو بھی نہیں سمجھ آئی وہ مجھے واٹس ایپ پہ آپ کا گروپ بنا ہے وہاں پہ میسج کر سکتے ہیں, کلاس میں دوبارہ پوچھیں گے, کیونکہ جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ہم آگے نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ ہے. ان شاء اللہ ہم نیکسٹ کرتے ہیں تجوید کے لیے, آپ ریڈی رہیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي, رب زدني علما, رب زدني علما, رب زدني علما. Lesson number 149, item number 94 to 111, سورة بني اسرائيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا بعث الله بشرا رسولا
إلا أن قالوا بعث الله بشرا رسولا
قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم السماء ملكا رسولا
قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا
قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم
قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم
إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم
مأواهم جهنم
كلما خبت زدناهم سعيرا
كلما خبت زدناهم سعيرا
ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما
ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما
أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا
أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا
أفلم يروا أن خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم
أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على
كمثلهم وجعل لهم أجلا لا غيب فيه
أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا غيب فيه
فأبى الظالمون إلا كفورا خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل
ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل
إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر
قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء
ملك يا فرعون مثبورا
وإني لأظنك يا فرعون مثبورا
فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا
فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل
وبالحق أنزلناه وبالحق
وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا
إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا
ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا
ويقولون سبحان ربنا
للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا
ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن
قل ادعوا الله
أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى
أيما تدعوا فله
وجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك
ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا
شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا
جی یہاں پر لسن پورا تھا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسالک علما نافعا ورزقا طیبا عملا متقبلا. ربی یسر ولا توسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب لوگ اور کیسا گزرا آپ لوگوں کا ویکینڈ؟ الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے اور اللہ تعالیٰ وقت کا ہمیں صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کے ساتھ چلنے والا بنا دے, کیونکہ جانا تو ہم سب نے اللہ ہی کی طرف ہے اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے ایمان والی موت اور اس کی تیاری کی توفیق دے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم سسٹر نازیہ کی دادی جی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. بزرگ بہت بڑی رحمت ہوتے ہیں اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے, لیکن ایمان بالخاتمہ الخیر, ایمان کے ساتھ ہمارا اس دنیا سے خاتمہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن کاموں میں لگایا ہوا ہے اس میں ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ مغفر لہ وارحمہ وعافیہ وعاف اکرم ونزلہ وبسیہ مدخلہ واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيها من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا دارها واهلا خيرا واهليا وزوجا خيرا وزوجيا وادخل الجنه اعوذ بك عذاب النار امين يا رب العالمين. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت حوصلے اور صبر کے ساتھ اپنے پیاروں کو اس دنیا سے رخصت کرنے کی توفیق دے اور ایمان کے ساتھ خود بھی رکھے, بہترین اپنے بزرگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے. جزاک اللہ خیر. واسطہ جزا سسٹر نازیہ, آپ نے اس کے باوجود اپنی ڈیوٹی جاری رکھی. اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنے اگلے سیشن کتاب التوحید کی طرف چلتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے توحید کے حوالے سے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے مسئلہ نمبر 63 سے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم شروع کریں گے. پیج نمبر 130 ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے پاس گفٹ پیج ہو, لیکن مسئلہ نمبر 63 سے رزق دینے اور نہ دینے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں سے ہم شروع کریں گے. آپ لوگ اپنے بکس نوٹس کے ساتھ ریڈی ہوں اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ یہ تفہیم یہ ڈال ہو چکا ہے. اچھا میں میری تھوڑی سی میموری, میں نے سنا دوبارہ, حالانکہ مجھے شک تھا کہ یہ ہم کر چکے ہیں, پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس سے اگلا لیسن, لیکن مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا کہ شاید ہم نے نہ کیا ہو تو پھر ہمیں سے شرک قرآن کی روشنی سے ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ. جی شرک سنت کی روشنی میں ہم کریں گے جی انشاءاللہ تعالی. مسئلہ نمبر 87 سے جی دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالی میں کوئکلی آپ لوگوں کے لیے چیک کر کے ایکسیکٹ ہوئی کہ نہیں ہو جا سکے. اتنی دیر آپ لوگ تکبیرات سن لیں یا دعائے نور آپ کے لیے پلے کرتی ہوں.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
أنت الحق.
أنت الحق.
ووعدك الحق.
ووعدك الحق.
وقولك الحق.
وقولك الحق.
ولقاؤك حق.
ولقاؤك حق.
والجنة حق.
والجنة حق.
والنار حق.
والنار حق.
والساعة حق.
والساعة حق.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
وعليك توكلنا.
وعليك توكلنا.
وإليك أنبنا.
وإليك أنبنا.
وبك خاصمنا.
وبك خاصمنا.
وإليك حاكمنا.
وإليك حاكمنا.
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا.
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا.
وما أسررنا وما أعلنا.
وما أسررنا وما أعلنا.
أنت إلهنا لا إله إلا أنت.
أنت إلهنا لا إله إلا أنت.
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا.
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا.
وهديتنا وعلمتنا.
وهديتنا وعلمتنا.
وأنقذتنا وفرجت عنا.
وأنقذتنا وفرجت عنا.
الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
سورة مومنون کی ہی آیت 84 سے 89 میں ہے. مشرکوں سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کی ملکیت ہے. یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی. کہو تم ہوش میں کیوں نہیں آتے. ان سے پوچھو ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے. یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ. کہو تم ڈرتے کیوں نہیں. ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. کہو پھر کہاں سے تم دھوکہ کھاتے ہو. سورۃ انبیاء کی آیت 21-22، کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے ارضی یعنی زمین پہ رہنے والے معبود ایسے ہیں کہ بے جان میں جان ڈال کر اٹھا کھڑا کرتے ہوں؟ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بھی ہوتے تو زمین و آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا، پس عرش کا مالک اللہ تعالیٰ ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ اور آخری آیت اس باب کی آیت نمبر 61 ہے سورۃ نمل کی، وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میہیں گاڑ دیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے خائل کر دیے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ آپ ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے یہ بات سوچ رہے تھے جو میں سوچ رہی تھی، شاید آپ کے بھی ذہن میں آئی ہو، کہ قرآن پاک کتنا کھل کے بیان کرتا ہے نا شرک اور توحید کے فرق کو، اور یہ تو صرف چند چیدہ چیدہ آیتیں ہیں نا۔ قرآن پاک کا تقریباً 2/3 حصہ جو ہے نا وہ صرف شرک اور توحید کے فرق کو بتاتا ہے۔ جو سوچ مجھے آتی ہے ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے وہ کیا ہے کہ آخر وہ لوگ جو دین کے نام پہ بھی شرک کرتے ہیں وہ ان آیتوں کو کیسے سمجھتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ شرک جو ہے وہ مذہبی رہنماؤں کی کنسٹڈی میں ہوتا ہے، ان کی مطلب ان کے کیا کہنا چاہیے کہ انڈر شرکیہ رسومات ہوتی ہیں، بعض لوگ دین کا نام بھی لے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ غیروں سے مدد مانگنا بھی سکھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انشاءاللہ آج ہم اپنے جو آخری ٹاپک ہوگا اس میں دیکھیں گے کہ جب انسان ایک راستے پہ چلتا ہے نا پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ واللہ یحول بین المرء وقلبی، اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے، پھر سمجھ ہی نہیں آنے دیتا، جو تم کر رہے ہو کرتے رہو، آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہی آسان کرتا ہے۔ بس آپ یہاں آج بیٹھے ہوئے تو آپ کے لیے بیٹھنا آسان ہے، اور اگر آپ اس وقت بازار میں گھوم رہے ہوتے ارادہ کرتے تو آپ بازار میں گھوم رہے ہوتے۔ تو جو مشرک ہوتا ہے نا وہ چیز کو جیسے دیکھتا ہے اس کو ویسے ہی لگنے لگتی ہے۔ تو یہ تھی قرآن پاک کی آیتیں۔ اگلے چیپٹر میں آپ دیکھیں گے بہت ہی خوبصورت روایتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں شرک کو ہم سمجھیں گے۔ آج شرک کفی دو سننا، شرک سنت کی روشنی میں، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ دلیل، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ کہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا ہاں واقعی یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر میں نے عرض کیا شرک کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا پھر یہ کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرے کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے گی۔ پھر میں نے عرض کیا اس کے بعد، تو آپ نے فرمایا کہ تو ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے۔ تو اکبر الکبائر میں شرک آتا ہے، کیونکہ جس نے مالک کو نہیں پہچانا اس نے کسی اور کو کیا پہچاننا ہے۔ تو پہلی، اب یہاں اگلے ٹاپک میں کچھ مثالیں جو قرآن پاک میں بیان ہوئی، آپ ان کے نمبر نوٹ کر سکتے ہیں اور بعد میں اس کو خود بھی پوری آیت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، کہ جہاں شرک کو سمجھانے کے لیے بڑی خوبصورت مثالیں دی گئیں۔ پہلی مثال سورۃ عنکبوت کی آیت 41 میں ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے، کاش یہ لوگ اس حقیقت کو جانتے۔ اس مثال میں مکڑی کے گھر سے تشبیہ دینے سے کیا مراد ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ مکڑی کا گھر بہت کچا ہوتا ہے، جس کو آپ یہ اپنی زبان میں کہتے ہیں نا جالے لگنا، ایک بالکل ہلکی سی آپ کو تار بنے ہوئے دکھتے ہیں، پھونک بھی جا کے ماریں گے نا توڑ جائیں گے۔ یہی مشرک کا حال ہے۔ شرک کے اڈے بظاہر بڑے خوبصورت لگتے ہیں، بہت اٹریکشن ہوتی ہے، بڑے فینسی لگتے ہیں، لیکن جہاں توحید کی ایک ہلکی سی پھونک بھی آتی ہے وہ اڑ کے رہ جاتے ہیں، یعنی بے وزن ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا اور ہوا میں اڑنے لگتی ہیں۔ اس کے برعکس ایمان اور توحید کا بہت وزن ہے۔ دوسری مثال دی گئی مکھی کی، سورۃ حج کی آیت نمبر 73 اور 74، 73 سے 74 میں مکھی کی مثال دی گئی۔ کیا اے لوگو، ایک مثال دی جاتی ہے اسے غور سے سنو، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ مکھی کے بیٹھنے اور اس کے اڑنے کا تجربہ ہر انسان نے زندگی میں کئی بار کیا ہوگا۔ ایسے چپکے سے چیز اڑا کے لے جائے گی کہ ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اس نے تمہاری خوراک میں سے جو ذرہ چرا لیا اس کو واپس لا دو۔ کوئی لا سکتا ہے؟ 500 آنکھیں ہوتی ہیں ایک مکھی کی، آپ اس کو جدھر سے دیکھیں گے نا وہ اڑ جائے گی، سامنے سے پکڑیں گے نا، پیچھے سے بھی پکڑیں گے تو اڑ جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں اس کو کیسے دیکھا، اس کے پیچھے بھی آنکھیں ہوتی ہیں۔ صرف ایک مکھی کی تخلیق پہ آپ غور کر کے دیکھیں تو بندہ کہنے لگتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ تیری تخلیق باطل نہیں ہے، تو نے جو پیدا کیا وہ بہترین پیدا کیا۔ تو جو لوگ ایک مکھی سے چیز چھڑا نہیں سکتے، پھر وہ اللہ کے ہاتھوں سے یا تقدیر کے پنجوں سے چیزوں کو کیسے چھڑا سکتے ہیں؟ تیسری مثال جو دی گئی وہ بڑی ہی خوبصورت ہے، سورت رات کی آیت ہے 14 والذین یدعون من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر جنہیں یہ مشرک لوگ پکارتے ہیں وہ معبودان باطل، ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بیکار جانے والی ہیں۔ کبھی آپ نے کنویں کے پاس جا کے یا سمندر یا دریا کے پاس جا کے پانی پیے؟ ہمیشہ کھلی جگہ سے کہیں سے بھی پانی پینا تو ہاتھ کو یوں کرنا پڑتا ہے، جیسے ایک چلو سا بنتے ہیں نا لپ۔ اب اس طرح آپ کریں گے نا، ٹیپ کے نیچے بھی گلاس نہ ہوتا پانی ایسے رکھیں تو اس کے اندر پانی آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر کوئی اس طرح کرے، کھلے ہاتھوں کے ساتھ پانی میں جا کے ہاتھ رکھے پانی آئے گا۔ یہ مثال دی ہے کہ مشرک کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کھلی ہتھیلیوں سے کوئی پانی پینا چاہے پانی نہیں ملے گا، تو مشرک جو ہے وہ تو لوگ اسے لینے جاتے ہیں لیکن ملتا نہیں۔ آپ ان باتوں کو سنتے ہوئے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ باتیں تو یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور سے ملتا نہیں ہے، لیکن مشاہدہ تو اس سے مختلف ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کبھی کسی نے کسی کی کہانی سنی ہو، اور لوگ اپنے شرک کو ثابت کرنے کے لیے بہت کہانیاں بھی گھڑتے ہیں۔ کبھی آپ کو اللہ نہ کرے کہ اس نیت سے کہیں جانے کا اتفاق ہو کہ آپ بھی کچھ مانگنے جائیں، لیکن اگر آپ صرف عبرت کی نگاہ سے لوگوں کو دیکھیں تو لوگ قبروں پہ بیٹھے کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کو کوئی اچھی چیز لگتی ہے اور آپ اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں نا کہ تم بھی چلو، اس طرح لوگ ایک دوسرے کو قبروں پہ اور درگاہوں پہ جانے کی دعوتیں دیتے ہیں، وہاں گئی تو یہ ہو گیا، وہاں گئی تو یہ نہ ہوا۔ اور ہمارے حال تو حالات اتنے خراب ہیں کہ بڑے بڑے ہمارے لیڈرز اور فلاں وقت پہ میں فلاں درگاہ پہ پہنچ جاتا تو میرا تختہ نہیں الٹا جا سکتا تھا، اور میری صدارت اور میری وزارت ختم نہ ہوتی۔ تو یہاں تھوڑا سا سمجھنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ ایک روایت کا خلاصہ بتاؤں گی آپ کو کہ ایک شخص جب اللہ ہی کو پکارتا ہے، ہر وقت اس کی تڑپ یہی کہ اللہ دے دے، اللہ نے کوئی نعمت نہیں دی، صبح مانگتا ہے، شام کو مانگتا ہے، اللہ دے، اللہ تعالیٰ نہیں دے۔ فرشتے اس کی آواز کو سن کے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تیرا یہ بندہ صرف تجھ سے مانگ رہا ہے، تو کیوں نہیں دیتا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے، میں نے دینا ہے اس کو، میرے بندے کو یقین ہے میں دے سکتا ہوں۔ میں بار سے خوشی بہت ہوتی ہے، آج اگر میں اس کو دینے لگ جاؤں نا تو کل سے یہ پکارنا چھوڑ دے گا۔ میں اس کی اس آواز سے، اس کی اس پکار سے لذت لینا چاہتا ہوں، کیونکہ اپنا یہ کہیں نہیں جائے گا، اس کو پتا ملنا ادھر سے ہی ہے۔ اور اس کے برعکس ایک دوسرا بندہ، ایک جگہ گئے وہاں سے مانگا نہیں ملا، دوسری جگہ، کسی جگہ جا کے جو ہی وہ فلاں بزرگ یا فلاں بابے یا فلاں بت یا فلاں کسی بھی غیر خدا سے مانگنے لگتا ہے نا، ابھی وہ بات کرتا ہی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ، یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کی پوری کر دو، کیونکہ اس کی آواز سے مجھے کراہت ہو رہی ہے، مجھے اس کی آواز بڑی بری لگ رہی ہے، اس کا منہ بند کر دو، جو اس کو دے دو۔ لیکن اس شرک کی سزا کیا دو؟ کہ اس کے دل میں یہ خیال ڈال دو کہ مجھے فلاں صاحب قبر سے ملا ہے۔ یہ وہاں یہ عقیدہ لے کے اٹھے گا وہاں سے کہ یہ قبر والے نے دیے, یہ بابا جی نے دیے. آپ لوگوں سے کہتا ہوا سنے ہوں گے, میں تو بس جانے کی دیر تھی, میرا تو کام یوں ہو گیا, اتنے سال سے بیمار تھا, بس وہاں جا کے سلامی دی اور صحت ہو گئی. اب آپ بتائیے, ایک طرف یہ ہے کہ مل گیا اور ایمان چلا گیا, اور دوسری طرف ہے کہ ایمان سے کی سلامتی ہے, لیکن نہیں ملی تو نہ ملے, ہم نے کیا کرنی ہے اس دنیا کی چیزیں, ہمیں تو ہمارے رب کا ساتھ چاہیے. تو کبھی بھی دکھ میں, تکلیفوں میں, آزمائشوں میں اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان دیتا ہی اس وقت ہے جب ہماری کوئی بات پوری نہیں ہوتی اور مشکلات میں ہوتے ہیں, لیکن جب انسان دوسروں کے در پہ جا کے جھکنے لگتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر اس کا جو چیز ملی ہوتی ہے وہ بھی اس کی ضائع ہونے کی امید ہوتی ہے. اگلی مثال جو دی گئی سورۃ زمر آیت 29 میں, اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتا ہے, ایک غلام تو وہ ہے جس کے مالک ہونے میں بہت سے کج خلق یعنی برے اخلاق والے آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں, اور دوسرا وہ شخص مکمل طور پر صرف ایک ہی آقا کا غلام ہے. کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ ایسا نہیں, مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ کیسی مثال ہے؟ مسئلہ آپ دیکھیے کہ لوگ اپنے گھروں میں کام کروانے کے لیے خواتین کو ہائر کرتے ہیں نا, اپنے ملکوں میں سوچئے, ایک ٹرم ہے بہت عام, ماسی کی ماسیاں. اب ایک وہ خاتون ہے, وہ خادم ہے جو صرف ایک ہی گھر میں رہتی ہے, پیچھے کہیں کوارٹر دیا ہوا ہے, وہ صبح شام وہی ہے. اب دیکھیے کہ ایسی خادمہ جو ہوتی ہے نا, اس کی ساری فکر گھر والوں کو ہوتی ہے, کھانے کا فکر, پینے کا فکر, عید آ رہی ہے تو عید کے کپڑے, رمضان آ رہا ہے تو راشن. اور اس کے برعکس وہ خواتین بھی ہوتی ہیں جو کئی گھروں میں جاتی ہیں, ادھر گئیں تو برتن دھوئے, پھر ادھر سے اٹھی تو کپڑے دھوئے, وہاں سے اٹھی تو صفائی کی. اب وہ کئی گھروں میں جانے والی ہے نا, اب ہوگا کیا؟ جس کے گھر صبح جائے گی نا, اب ناشتے کا وقت ہے, تو وہ کیا سوچے گی؟ کوئی بات نہیں نا, وہ اگلے گھر میں جائے گی تو وہاں سے کھا لے گی. اور جب وہ بےچاری کام کر کرا کے وہاں جائے گی نا, تو وہ کہے گی اچھا اس نے پچھلے گھر سے کھا لیا ہوگا, میں کیوں دوں. اور بعض جب ایسی غریب عورتیں سارا دن بھوکی رہتی ہوئی گھروں کو رات کو واپس آتی ہیں. یہی مثال ہے اس آیت میں کہ ایک شخص ایک کا خادم ہے, کیا وہ اچھا ہے؟ یا وہ شخص جو کتنوں کا خادم ہے اور غلام ہے اور وہ سارے ہیں بھی بدخلق. اللہ اکبر. پھر اگلی مثال سورۃ روم کی آیت 28 میں, اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ذات سے ہی ایک مثال دیتا ہے, کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں؟ اور کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم آیت کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. یہ کیا مثال ہے؟ ہم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس جو بہت سارا مال ہے میں اس کو اپنے ملازم کے ساتھ آدھا آدھا بانٹ لوں, تاکہ میری اور اس کی یعنی سمجھے کہ پراپرٹی اور میرا اور اس کا بینک بیلنس سیم ہو جائے. ایسا کرتے ہیں؟ ایسا کریں گے تو اگلے دن وہ کام بھی کیسے آئیں گے؟ اللہ نے یہ جو نظام بنایا ہے کچھ کو کم دے کے کچھ کو زیادہ دے کے, تو یہ اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے بالکل یہی مثال ہے کہ تم تو اپنی دولت اپنے ملازموں اور غلاموں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے کہ چلو یہ بھی اور ہم دونوں ایک جگہ ہو جائیں. تو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات انسانوں میں سے کچھ انسانوں سے شیئر کر لیے کہ چلو تم بھی ان کو سن لو اور میں بھی ان کی سن لوں؟ تو جب تم نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کیسے کریں گے؟ پھر اگلی مثال سورۃ نحل کی آیت 75 میں, ضرب اللہ مثلا, بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک مثال, ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا, جیسے مشرکوں کے ٹھہرائے ہوئے شرکا. دوسرا شخص وہ ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے, اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے, یعنی پوری طرح با اختیار ہے جیسے اللہ تعالیٰ. بتاؤ کیا دونوں برابر ہیں؟ نہیں, الحمدللہ ہرگز نہیں, مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. ایک شخص ہے وہ پوری مرضی کا مالک ہے, جب خرچ کرے, نہ خرچ کرے, زیادہ کرے, کم کرے, اور دوسرا جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو ڈیپینڈنٹ تو صحیح نہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کی مثال اس میں کیا دی گئی کہ اللہ جب چاہے خرچ کرے, رات کو دے, دن کو دے, اس کے کوئی وقت نہیں ہے, اس کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ اس وقت وہ دے گا تو اس کے مال میں کمی ہو جائے گی. تو کیا تم ایسے مالک ایسے داتا کو چھوڑ کر غیروں کے پاس جاتے ہو جن کے ٹائم بھی ہیں جس کے ریسٹرکشنز بھی ہیں جہاں جانے کے لیے تمہیں کئی مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے. اب دیکھیے کہ حیرت ہوتی ہے نا اور حیرت ہونی ویسے نہیں چاہیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں یہ بات بتا دی کہ مشرق کی عقل کم ہو جاتی ہے. یعنی سب سے پہلے شرک کا جو اثر پڑتا ہے نا وہ انسان کی عقل پہ مت ماری جاتی ہے. اسی لیے آپ بعض دفعہ لوگوں کو آپ اتنی اسٹوپڈ حرکتیں کرتے دیکھیں گے شرک کرتے ہوئے دیکھیں گے لیکن ان کو فیل نہیں ہوتا. بس آپ دیکھیں کہ بالفرض ایک شخص ہے وہ ایک بت کے سامنے کھڑا ہے مٹی کا بت, اس کو ٹھوکر مارو وہ گر جائے گا, اس کو کچرے میں پھینک دو وہ وہیں گرا رہے گا. لیکن آپ سوچئے کہ جو انسان اتنا انٹلیکچوئل ہے ہو سکتا ہے وہ دنیاوی میدان میں بہت زیادہ جینیس ہو, پڑھا لکھا ہو, کتنے لوگ اس سے ڈرتے ہوں اس کو سلامے کرتے ہوں, لیکن جو ہی وہ بت کے سامنے آتا ہے اس کی عقل ماری جاتی ہے. وہ نہیں سوچتا کہ اس بت کی بجائے ان ہاتھوں کو پوچھ لوں جنہوں نے اس بت کو گھڑا. ایک حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی کہانی میں آتا ہے کہ انہوں نے ابو طلحہ کو تبلیغ کی تھی, کہنے لگی کہ تم نے پوجنا ہے تو کم از کم اس بڑھئی کو پوجھ لو جس نے اس بت کو لکڑی سے گھڑا. چلو نہیں اس کو نہیں کرنا, تم اس کسان کے ہاتھوں کو اس کو پوجھ لو جس نے بیج لگایا اور اس کے بعد درخت اگا. تم اس کو پوجھ رہے ہو کہ جو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا. اور یہ بات ابو طلحہ کے دل میں آ گئی اور اللہ نے ان کا دل کھول دیا. تو لہٰذا عقل ماری جاتی ہے, ایسے شخص پھر اپنے پاس سے کوئی چیز صحیح سوچ ہی نہیں سکتے. پھر اگلا مسئلہ ہے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے, انبیاء اور رسل اور اولیاء و صلحاء ان مشرکین کے خلاف گواہی دیں گے جو دنیا میں انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے رہے ہوں گے. قیامت کے روز مشرکین کے معبود ان کے کوئی کام نہیں آئیں گے. اب دیکھیے عموماً جن کو پوجا جاتا ہے وہ یا تو فرشتے ہوتے ہیں. فرشتوں کی مثال سورت سبا آیت 40 اور 41 میں ہے. اور جس دن اللہ تعالیٰ انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ مشرک لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ فرشتے جواب دیں گے پاک ہے تو, پاک ہے تیری ذات, ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے, دراصل یہ ہماری نہیں جنوں کی عبادت کرتے تھے, ان مشرکین میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے. یہاں آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ مکہ کے کچھ قبائل ایسے تھے کہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور فرشتوں کو پوجنے کا تصور تو آج بھی موجود ہے. بعض لوگ فرشتوں کو پوجتے ہیں تو کل وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کو کہہ دیں گے ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمیں پوجو. دوسرے جن کو لوگ اکثر پوجتے ہیں وہ انبیاء اور رسل تھے اپنے وقت کے, اس کی بڑی مثال آج کے دور کے نصارہ ہیں. اس کی دلیل سورت مائدہ آیت 109 میں ہے, یوم یجمع اللہ الرسل, جس دن اللہ تعالیٰ سب رسولوں کو مخاطب کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا, تو وہ جواب وہ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں, غیب کی باتیں تو آپ کے علم میں ہیں. دوسری دلیل سورت مائدہ ہی کی آیت 116 سے 117, قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو, تو وہ جواب میں عرض کریں گے کہ سبحان اللہ, میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہ تھا, اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تجھے ضرور علم ہوتا, تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے, بے شک تو ساری پوشیدہ باتوں سے واقف ہے, میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا, وہ یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی, میں اس وقت تک ان کا نگران تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا, جب تو نے مجھے واپس بلا لیا تو پھر تو ہی ان پر نگران تھا اور تو سب چیزوں پر نگران ہے. دیکھیے کہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جیسس ہمارے لیے سولی پہ چڑھ گئے, اب جو چاہیں ہم کریں ہم آزاد ہیں. اور میں نے کسی کا ایک کال پڑھا, کسی نے اپنی کرسچینٹی کو ثابت کرتے ہوئے اور حضرت عیسیٰ اور اللہ کے نبی کا تقابل کیا کیا کہ ہمارا نبی تمہارے نبی سے اچھا ہے. کیوں؟ کہ ہمارا نبی ہمارے گناہوں کی وجہ کے لیے بھینٹ چڑھ گیا کہ تم جو مرضی کر لو میں مرتا ہوں, اور تمہارا نبی تم سے بیٹے مانگتا ہے جن کو تم جنگوں میں اور جہاد میں قتل کرواتے ہو. یعنی تمہارا نبی تمہارے بیٹے مانگتا ہے اور ہمارے دین میں کیا کہ اللہ نے اپنا پیارا اور اکھلوتا بیٹا جو وہ ہمارے گناہوں کی بھینٹ چڑھا دیا. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا بھی کہے تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں کیا یہ کام ہو سکتا ہے, کیا یہ انفیئر ہونا نہیں ہے, کرے کوئی اور بھرے کوئی, کرو گناہ تم اور سولی پہ دوسرا کوئی چڑھ جائے. لیکن کل دیکھیے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ, یہ مطلب اللہ تعالیٰ کا اور حضرت عیسیٰ کا یہ مکالمہ ہوگا تو کرسچینٹی کی ساری دیواریں گر جائیں گی. کوئی بھی نظریہ رکھ لیں وہ اسی کے اپوزٹ جاتا ہے کہ تم کیا بات کرتے ہو, کیسے بات کرتے ہو, کیا تم سمجھتے ہو کہ کل قیامت کے دن حضرت عیسیٰ بہت خوش ہوں گے تمہارے ان کاموں پہ, وہ تو بیزار ہو جائیں گے اس حرکت تمہاری ان ساری چیزوں سے. پھر اس کے بعد لوگ ولیوں اور صلحاء یعنی نیک لوگوں کو پوچھتے ہیں تو وہ لوگ کل کیا رویہ اختیار کریں گے, اس کا ذکر سورہ فرقان کی آیت 17 اور 18 میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس دن اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو بھی اکٹھا کر لائے گا اور ان کے معبودوں کو بھی بلایا جائے گا جنہیں آج اللہ کو چھوڑ کر پوچھ رہے ہیں, پھر ان معبودوں سے پوچھا جائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے. وہ عرض کریں گے پاک ہے تیری ساتھ, ہماری تو یہ مجال بھی نہ تھی کہ تیرے سوا کسی کو اپنا مولا بنا لیتے, مگر تو نے ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا حتیٰ کہ یہ تیرے ارشادات کو بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہ گئے. یعنی وہ بھی اس دن انکار کر دیں گے. دوسری دلیل سورہ یونس کی آیت 28 اور 29, اور جس دن ہم ان سب یعنی شریک ٹھہرائے گئے اور شریک ٹھہرانے والے لوگوں کو ایک ساتھ اکٹھا کریں گے تو ان لوگوں سے جنہوں نے شریک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ تم سبھی اور تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک بھی, پھر ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے. یعنی وہ مشرق اور ان کے ٹھہرائے ہوئے شریک بھی ایک دوسرے کو پہچان لیں گے. تب ان کے ٹھہرائے ہوئے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے اور اس بات پر ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے, اگر تم ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے. یعنی جو نیک لوگ ہیں نا وہ کہیں گے ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمیں پوجو. دیکھیے دو طرح کے بزرگ ہوتے ہیں, ایک تو وہ ہے کہ جو خیر سے زندگی بھر خود پیر بن کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو خوب دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہمیں نذرانے چڑھاؤ اور جو ہم کہیں اس کو مانو, اور ساتھ ہی اپنی زندگی میں اپنے مزار بنا کے خوب سجی سبری قبریں چھوڑتے ہیں کہ جب ہم مریں گے تو تم ہماری قبر پہ آنا, آج ہمارے پاس آئے تو کل قبر پہ آنا. دوسرے وہ ہیں جو اپنی زندگی میں نیک تھے, مواحد تھے, توحید پرست تھے, لیکن ان سے محبت میں غلوف میں اتنا زیادہ لوگ آگے بڑھے کہ انہوں نے ان کو خدا بنا لیا. دونوں کا فرق ہوگا. پہلی قسم کے جو بزرگ ہیں وہ تو حسب جہنم, یعنی وہ بھی اپنے مریدوں کے ساتھ خود بھی آگ میں جائیں گے, لیکن جو دوسری قسم کے تھے جن کو لوگوں نے خود ہی ان کے بعد بنا لیا پھر وہ کل بیزار ہوں گے. وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ ہمیں پوجا جائے. تو لہٰذا اگر آپ کچھ بزرگوں کے نام سنتے ہیں جن پہ آج کے دور میں بڑی بڑی درگاہیں بن چکی ہیں تو ان کا معاملہ اللہ پہ ڈال دیں. اگر ان کے دل میں توحید تھی اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا, اور اگر انہوں نے خود ہی یہ سب کہا تھا تو پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا. پھر اگلی بات, قیامت کے روز مشرکوں اور شرکا کے حالت زار پر قرآن پاک کا ایک تنزیہ تبصرہ کہاں ہے؟ سورت صافات کی آیت 22 سے 26. قیامت کے روز حکم ہوگا گھیر لاؤ ان سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور ان معبودوں کو جن کی بندگی کیا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر, پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ, اور ہاں ذرا انہیں ٹھہراؤ, ان سے کچھ پوچھنا ہے, کیا ہو گیا ہے تمہیں, تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ ارے آج تو یہ سب بڑے فرما بردار بنے ہوئے ہیں, یعنی ہر بات پر بلا چون چرا عمل کر رہے ہیں, یعنی دنیا میں تو مانتے نہیں تھے اور آج کوئی ایک دوسرے کی مدد ہی نہیں کر رہا. اسی طرح قیامت کے روز مشرک عذاب دیکھ کر شرک سے انکار اور توحید کا اقرار کرے گا, لیکن اس وقت توحید کا اقرار اسے کوئی فائدہ نہ دے گا. اس بات کی دلیل ہے سورت مومن کی آیت 84 اور 85, 84 اور 85. اور جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے گا ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک الہ کو, اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم اس کا شریک ٹھہراتے تھے, مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نفع بخش نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, وہ ہمیشہ سے اس کے بندوں میں چلا آ رہا ہے, چنانچہ اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ جائیں گے. تھے اسے کیا پتا چلا کہ آخر میں توحید کا اقرار کیا تو کیا کیا. جیسے پولیس مین کو دیکھ کے اگر کوئی کہے کہ میں چوری سے توبہ کرتا ہوں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح کوئی اپنی زندگی میں اگر شرک کرتا رہا اور اس وقت توحید کی بات کرے گا تو اس بات کو قبول نہیں کیا جائے گا. مشرکوں کے لیے قرآن مجید کی دعوت فکر. سورۃ الانعام کی آیت 63 سے 64 میں ہے, قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر. اے نبی ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے, کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو, کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے اس نے بچا لیا تو ہم شکر گزار ہوں گے. کہو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے اور تکلیف سے نجات دیتا ہے, پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو. سورۃ مومنون کی ہی آیت 84 سے 89 میں ہے, مشرکوں سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کی ملکیت ہے, یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی. کہو تم ہوش میں کیوں نہیں آتے. ان سے پوچھو ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے, یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ. کہو تم ڈرتے کیوں نہیں. ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا, یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. کہو پھر کہاں سے تم دھوکا کھاتے ہو. سورۃ انبیاء کی آیت 21 سے 22, کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے ارضی یعنی زمین پہ رہنے والے معبود ایسے ہیں کہ بے جان میں جان ڈال کر اٹھا کھڑا کرتے ہوں, اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بھی ہوتے تو زمین و آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا, پس عرش کا مالک اللہ تعالیٰ ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں. اور آخری آیت اس باب کی آیت نمبر 61 ہے سورۃ نمل کی, وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میہیں گاڑ دیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے خائل کر دیے, کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں, بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں. آپ ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے یہ بات سوچ رہے تھے جو میں سوچ رہی تھی, شاید آپ کے بھی ذہن میں آئی ہو, کہ قرآن پاک کتنا کھل کے بیان کرتا ہے نا شرک اور توحید کے فرق کو, اور یہ تو صرف چند چیدہ چیدہ آئے تھے نا. قرآن پاک کا تقریباً 2/3 حصہ جو ہے نا وہ صرف شرک اور توحید کے فرق کو بتاتا ہے. جو سوچ مجھے آتی ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے وہ کیا ہے کہ آخر وہ لوگ جو دین کے نام پہ بھی شرک کرتے ہیں وہ ان آیتوں کو کیسے سمجھتے ہیں. آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ شرک جو ہے وہ مذہبی رہنماؤں کی کنسٹڈی میں ہوتا ہے, ان کی مطلب ان کے کیا کہنا چاہیے کہ انڈر شرکیہ رسومات ہوتی ہیں. بعض لوگ دین کا نام بھی لے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ غیروں سے مدد مانگنا بھی سکھا رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, انشاءاللہ آج ہم اپنے جو آخری ٹاپک ہوگا اس میں دیکھیں گے کہ جب انسان ایک راستے پہ چلتا ہے نا پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتے ہیں. واللہ یحول بین المرء وقلبی, اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے, پھر سمجھ ہی نہیں آنے دیتا. جو تم کر رہے ہو کرتے رہو, آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہی آسان کرتا ہے. بس آپ یہاں آج بیٹھے ہوئے تو آپ کے لیے بیٹھنا آسان ہے, اور اگر آپ اس وقت بازار میں گھوم رہے ہوتے ارادہ کرتے تو آپ بازار میں گھوم رہے ہوتے. تو جو مشرک ہوتا ہے نا وہ چیز کو جیسے دیکھتا ہے اس کو ویسے ہی لگنے لگتی ہے. تو یہ تھی قرآن پاک کی آیتیں. اگلے چیپٹر میں آپ دیکھیں گے بہت ہی خوبصورت روایتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں شرک کو ہم سمجھیں گے. آج شرک کفی دو سننا, شرک سنت کی روشنی میں. کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے. دلیل, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ کہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا. عبداللہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا ہاں واقعی یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. پھر میں نے عرض کیا شرک کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا پھر یہ کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرے کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے گی. پھر میں نے عرض کیا اس کے بعد, تو آپ نے فرمایا کہ تو ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے. تو اکبر الکبائر شرک آتا ہے, کیونکہ جس نے مالک کو نہیں پہچانا اس نے کسی اور کو کیا پہچاننا ہے. تو پہلی چیز, پہلی بیماری جس کی اصلاح کی جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ دل کو شرک سے پاک کیا جائے. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. دلیل, صحیح بخاری کی روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے, کہتے ہیں جب سورۃ الانعام کی آیت الذین آمنوا ولم یلبسوا نازل ہوئی, یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو ملوث نہیں کیا, نازل ہوئی تو صحابہ کرام پر بڑی گراں گزری, یعنی بہت بوجھل لگی. کہنے لگے, انہوں نے کہا, ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ایمان لانے کے بعد کوئی ظلم یعنی گناہ نہ کیا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا, اس آیت میں ظلم سے مراد عام گناہ نہیں بلکہ شرک ہے. کیا تم نے قرآن مجید میں لقمان کا قول نہیں سنا جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ظلم ہے؟ اسے بخاری نے روایت کیا. یعنی شرک کو ظلم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں بندہ اللہ کا حق کسی دوسرے کو دیتا ہے. شرک اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ تکلیف دینے والا گناہ ہے. اس بات کی شدت کو محسوس کریں, اللہ کو تکلیف ہوتی ہے میرے کسی کام سے کہ جو بے نیاز ہے, کتنی بری بات ہوگی وہ جس کی وجہ سے اللہ کو تکلیف ہو. دلیل ہے اس کی ابو موسیٰ الاشعری سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تکلیف دہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں. مشرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں عافیت میں رکھتا ہے اور روزی دیتا ہے. اسے صحیح بخاری نے روایت کیا. یعنی اللہ کو تکلیف ہوتی ہے اس بات پہ کہ لوگ اللہ کی اولاد قرار دیں. شرک کرنے والا اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مشرک کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ دینے سے انکار کر دے گا. دلیل ہے مسند احمد کی روایت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے, صحابہ کرام نے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, تمہارے بارے میں مجھے جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا, اللہ کے نبی, شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا, قیامت کے روز جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ریا میں مبتلا لوگوں سے کہیں گے, جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو دکھانے کے لیے تم نیک عمل کیا کرتے تھے, اور پھر دیکھو ان سے تم کیا جزا پاتے ہو. اسے احمد نے روایت کیا. شرک انسان کو ہلاک کر دینے والا گناہ ہے. دلیل, صحیح مسلم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے, آپ نے فرمایا, ہلاک کرنے والے سات گناہوں سے بچو. صحابہ کرام نے عرض کیا, اللہ کے نبی, وہ سات گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, جادو, ناحق کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے, یتیم کا مال کھانا, سود کھانا, میدان جنگ سے بھاگنا, اور بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا. ایک ایک گناہ پہ اگر آپ رک کے دیکھیں تو آج یہ گناہ کتنے عام ہیں, اور یہ کبیرہ گناہ ہے. صغیرہ گناہوں کی تو بات نہیں کی جا رہی, اور انسان خود کو خود ہی ہلاک کر لیتا ہے. رسول اکرم نے مشرکوں کے لیے بد دعا فرمائی. یہاں پہ رک کے سوچئے گا کہ عموماً ایسے لوگ اللہ کے نبی کی سفارش کی امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم جو بھی شرکیہ کام کر لیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے بچا لے گا. لیکن اللہ کے نبی بد دعا کرتے ہیں. کیسے؟ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کیا اور قریش کے 6 آدمیوں کے لیے بد دعا فرمائی, جن میں ابو جہل, امیہ بن خلف, عتبہ بن ربیعہ, شیبہ بن ربیعہ, یہ دونوں بھائی تھے, اور عقبہ بن ابی معید شامل تھے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں, میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان لوگوں کو بدر کے میدان میں اس حال میں دیکھا کہ دھوپ سے ان کے جسم سڑے ہوئے تھے, کیونکہ وہ بہت گرم دن تھا. یعنی آپ نے ان کو بد دعا دی, اور یہ سب دنیا میں ہی اس بد دعا کے نتیجے میں میدان بدر میں مارے گئے اور بدر کے کنویں میں پھینکے گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کی جس طرح دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح بد دعا بھی قبول ہوتی ہے. پھر اگلا مسئلہ ہے, مشرک کو ایصال ثواب کا کوئی عمل فائدہ نہیں پہنچاتا. یعنی جو شرک پہ مرتے ہیں نا, بعد میں لوگ اس کے لیے جتنی مرضی نیکیاں کریں, کچھ پڑھ کے بھیجیں, کچھ صدقہ خیرات کریں, اس کو کسی چیز سے فائدہ نہیں ہوتا. شرک کرنے والا قطعی جہنمی ہے. دلیل صحیح بخاری کی روایت عبداللہ بن مسعود سے, اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرے کہ اللہ کے سوا دوسرے کسی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو شریک بناتا تھا تو وہ آگ میں داخل ہوگا. اور آپ کو پتا ہے کہ شرک کی وجہ سے لوگ جنت یا جہنم کے اندر جانے کا ان کا فیصلہ ہوگا. مشرک جو ہے نا وہ تو جہنم میں گئے, اب اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ بہتر جانتا ہے. بس توحید والے یعنی اللہ کو ایک ماننے والے بھی جہنم میں جائیں گے, لیکن وہ پھر بالآخر اپنے اعمال کی سزا بھگتتے ہوئے یا پھر اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے پہ وہاں سے نکال دیے جائیں گے. اور حتیٰ کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بھی نکال دیں گے. اور اسی منظر کو دیکھ کے مشرک کہیں گے, جس کا ذکر سورہ ہجر کی بالکل شروع کی آیتیں 14 پارے کی ابتدائی آیات میں آتا ہے کہ روبما یود الزین کفرو لو کانو مسلمین. وہ وقت آنے والا ہے کہ جب کافر لوگ کہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے, دوسروں کو جب نکلتا دیکھیں گے تو کہیں گے کاش آج ہمیں بھی کوئی امید ہوتی. اور کتنا دل ڈوبتا ہے یہ سوچ کے کہ کسی کو کبھی بھی نہ نکالا جائے. آپ جب اس فیلنگ کے ساتھ دنیا میں باہر نکلتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں تو آپ پکنک اسپاٹس پہ خوش نہیں آتے. آپ لوگوں کو ہنستے بولتے کھاتے پیتے موج مستی کرتے دیکھتے ہیں, آپ کی نگاہیں اس پردے کے پار دیکھ رہی ہوتی ہیں جو اس قیامت کے بعد آنے والا ہے. دلوں کے بھید اللہ کو پتہ ہے. ہم انفرادی طور پہ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ اس فلاں مشرک کے ساتھ یہ ہوگا. ہمیں نہیں پتا اس کے دل میں کیا ہے, ہمیں نہیں پتا اس کو اللہ نے توبہ کی توفیق دے دینی ہے یا اس کو اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے صحیح راستے پہ لانا ہے. لیکن مجموعی طور پہ کلیہ اور قاعدہ یہی ہے کہ جو شرک پہ مرا پھر اس کو ہمیشہ کی جہنم ملے گی. کسی نبی یا ولی کے ساتھ قریبی تعلق بھی مشرک کو جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا. اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے صحیح بخاری میں. اور آپ کو معلوم ہے کہ احادیث کی سند میں سب سے اعلیٰ درجے کی روایت صحیح بخاری کی روایت ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ آزر کو اس حال میں دیکھیں گے کہ اس کے منہ پر سیاہی اور گرد و غبار جمع ہوا ہوگا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نے دنیا میں تمہیں کہا نہیں تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو؟ آزر کہے گا اچھا آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے درخواست کریں گے اے میرے رب تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تجھے قیامت کے روز رسوا نہیں کروں گا, لیکن اس سے زیادہ رسوائی اور کیا ہوگی کہ میرا باپ تیری رحمت سے محروم ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابراہیم تمہارے دونوں پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ غلاظت میں لت پت ایک بجو ہے جسے فرشتے پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں گے. استغفر اللہ. یعنی باپ کو عذاب تو ہوگا لیکن اس کی شکل بدل دی جائے گی تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شرم نہ آئے کہ میرا باپ آگ میں جا رہا ہے. کتنا سوچنے کا نقطہ ہے نا. آج لوگ کسی رشتے دار سے تعلق جوڑ لیتے ہیں صرف اس نیکی پہ کہ یہ نیک ہے, دیکھنا اس کی نیکیاں بھی ہمارے کام آ جائیں گی. شرک ہوگا تو پھر نیکیاں نہیں ملیں گی. اللہ تعالی ہمیں ظاہری باطنی ڈھکے چھپے ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے. قیامت کے روز مشرک روئے زمین کی ساری دولت دے کر جہنم سے نکلنا چاہے گا لیکن ایسا ممکن نہ ہوگا. دلیل صحیح بخاری کی روایت انس بن مالک سے, اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس دوزخی سے فرمائے گا جسے سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہوگا. کیا کہے گا؟ کہ اگر تمہارے پاس اگر تیرے پاس اس وقت روئے زمین کی ساری دولت موجود ہو تو کیا تو اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے دے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں ضرور دے دوں گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا دنیا میں میں نے تجھ سے اس کی نسبت بہت ہی آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا, وہ یہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, لیکن تو نے میری بات نہ مانی اور میرے ساتھ شرک کیا. یعنی وہاں اتنے فیاض ہوں گے کہ ساری دنیا کی دولت دے دیں ہمیں آگ سے اللہ تعالیٰ چھوڑ دے بچا دے, لیکن اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. مشرک سے دینی امور کو متاثر کرنے والے تعلقات رکھنے منع ہے. یعنی وہ تعلق جس کی وجہ سے آپ کا دین بدلنے لگے یا آپ اس کے انفلوئنس میں آنے لگے، آپ اس کی باتوں سے متاثر ہونے لگے، ایسا تعلق مشرکوں سے نہیں رکھا جا سکتا. اور یہ مسئلہ خاص طور پہ یہاں رہنے والے لوگ جو بہت سوسائٹی کے اندر انوالو ہوتے ہیں، سکولوں میں، کالجز میں، جابز پہ، ان کو یہ بات بہت ہی فائدہ دے گی. روایت ہے نسائی کی، جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ لوگوں سے بیعت لے رہے تھے. میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ میں آپ کی بیعت کروں. ہاں مجھے شرائط بتا دیجئے کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا، میں تجھ سے ان شرائط پر بیعت لوں گا. کیا؟ نمبر ایک، تو اللہ کی بندگی کرے، نماز قائم کرے، زکات ادا کرے، مسلمانوں کی خیر خواہی کرے اور مشرک سے الگ رہے. مشرک سے الگ رہنے سے مراد کیا ہے؟ کہ ذہنی دوری ہو. دیکھیے کہ تعلقات کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مواسات، ہمدردی کا تعلق. آپ اپنے نیبر میں دیکھتے ہیں کوئی بوڑھی خاتون ہے، بیچاری اکیلی ہے، آپ ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. کسی مشرک کو پریشانی میں دیکھتے ہیں، آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. تو مواسات کا تعلق جائز ہے. تعلق کا دوسرا درجہ ہوتا ہے معاملات کا، ڈیلنگز، گیو اینڈ ٹیک. سارا دن آپ چیزیں خریدتے بھی رہتے ہوں گے، دیتے بھی ہوں گے، سٹورز میں جاتے ہیں، وہ سب نان مسلم ہیں. آپ اپنی پسند کی چیز لیتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، بالکل جائز ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا. جو چیز منع ہے نا، وہ ولایت منع ہے، جس کو قرآن پاک میں ولایت کہا گیا اور بتانا کہا گیا. بتانا بطن سے، بطن پیٹ کو کہتے ہیں، پیٹ کہتے ہیں اس چیز کو جو چھپا لے. یعنی ایسی دوستی کہ جس میں آپ کا اور اس کا راز چھپ ایک ہو جائے، ہم راز، کہ جس سے آپ کی اتنی گہری دوستی ہو جائے کہ پھر آپ اس کی محبت میں غلط کام بھی کرنا پڑے تو اس کو بھی کریں، یہ منع ہے. اس کے علاوہ تعلقات کیے جا سکتے. وہ آپ کو ہائے کہتے ہیں نا، تو آپ ان کو ہائے کہہ دیں، کوئی حرج نہیں. وہ بائے کہتے ہیں، آپ ان کو بائے کہہ دیں. وہ اسمائل دیتے ہیں، آپ ان کو اسمائل دے دیں. بلکہ اپنا اخلاق ایسا رکھیں کہ وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے دین کی طرف آئیں. لیکن جہاں بات آئے گی نظریات کی، جہاں بات آئے گی ان کے طور طریقوں کی، اس کو نہیں ماننا. کیونکہ جس انسان کا دل دور ہوتا ہے نا، وہ اس کی دیوی چیز میں نہیں لیتا. میں نے دیکھا کہ لوگوں کے اچھے دنوں کے جو تعلقات کے لین دین ہوتے ہیں نا، کسی رشتہ یا منگنی ٹوٹنے کی وجہ سے، وہ ان کے دیے ہوئے کپڑے بھی واپس کر دیتے ہیں. کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے ان کے کپڑے، ہم نہیں پہنتے ان کے دیے ہوئے کپڑے. کیوں؟ دل بدل گیا نا. اب ایک دل کھٹا ہوا تو آپ اس کے دیے ہوئے تحفے نہیں لے سکتے. تو جب مشرک سے دل کھٹا ہوگا تو کیا آپ اس کے ساتھ ہنس بول سکتے ہیں؟ آپ کو لگے کہ یہ بندہ اللہ کو نہیں مانتا، میرا رب، اتنا پیارا رب، اتنا کچھ دینے والا رب، یہ اس کو نہیں مانتا، خود بخود فاصلے بننے لگتے ہیں. تو لہٰذا ضرورت ہے کہ اپنا تعلق باللہ مضبوط کیا جائے. جتنا آپ کو اللہ کا قرب آئے گا نا، اتنا ہی آپ ان شاء اللہ تعالیٰ اس معاملے میں زیادہ آپ کا ذہن کھلتا جائے گا. بس اگر کوئی ہمارے سامنے ہماری ماں کو برا کے، مطلب کوئی کہ میں تمہاری ماں سے تو مجھے بہت ہی نفرت ہے یا مجھے بڑی چیڑ ہے، کیا ہم اس کہنے والے سے خوشی محسوس کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی تعلق اچھا نہیں رکھیں گے. تو ماں کو کوئی برا کہے تو وہ ہمیں برا لگے، ہمارے شوہر کو کوئی برا کہے تو ہمیں برا لگے، لیکن جب کوئی ہمارے رب کے بارے میں کوئی نازیبا باتیں کرے تو کیا پھر ہم اس کو پسند کریں گے؟ آخری ٹاپک ہے اس چیپٹر کا، ایسی جگہ جہاں شرک کیا جاتا تھا یا کیا جاتا ہو وہاں جائز عبادت کرنا بھی منع ہے. اور اس کی دلیل بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، ثابت بن دحاق رضی اللہ عنہ سے، ایک شخص نے اللہ کے نبی کے زمانے میں بوانا نامی جگہ پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی. وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے بوانا پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی ہے، اپنی نظر پوری کروں یا نہ کروں؟ یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ نظر مانی تھی کہ فلاں وادی، یہ مکہ کے قریب ایک وادی ہے، وہاں جا کے ایک اونٹ ذبح کروں گا. آپ نے دریافت فرمایا، کیا وہاں زمانے جاہلیت میں کوئی بت تھا جس کی پوجا کی جاتی ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ نہیں. تب آپ نے پوچھا، کیا وہاں مشرکین کا کوئی میلہ لگتا تھا؟
صحابہ کرام نے عرض کیا کہ نہیں، تب آپ نے ارشاد فرمایا اپنی نظر پوری کرو اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی نظر پوری کرنا جائز نہیں، نہ ہی وہ نظر جو انسان کے بس میں نہ ہو. بات واضح؟ یعنی کسی جگہ کوئی بابرکت، بعض لوگ کہتے ہیں فلاں کنواں بڑا بابرکت ہے، اس کنویں کے پاس جا کے اس کی جوئیں بھی دیکھتے ہیں اور وہاں جا کے کسی کنویں کے ساتھ غسل کرنے کو بابرکت سمجھتے ہیں، کہیں کوئی درخت ہوتا ہے، کہیں کچھ. یعنی شرک پھیلتا ہے نا تو عموماً ایسی بے جان چیزوں سے بھی پھیلتا ہے. بعض لوگ کسی درخت کو بابرکت سمجھ لیتے ہیں، مثلاً جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک شخص کو کہ مکہ اور مدینہ کے راستے میں ایک درخت تھا تو وہاں بڑے اتفاق سے عبادت کر رہا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پہ ایک موقع ایسا بنا تھا کہ حضرت عثمان غنی کے قتل کی خبر پھیل گئی. انشاءاللہ سیرہ کی کلاس میں آپ پڑھیں گے. تو بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ وہاں ایک بیعت ہوئی تھی جس میں صحابہ کرام نے بیعت کی تھی. تو کہنے لگا کہ یہ درخت بڑا بابرکت ہے تو میں اس کے نیچے اس لیے عبادت کر رہا ہوں کہ یہاں میری دعائیں زیادہ قبول ہوں گی. تو حضرت عمر کو اتنا غصہ آیا انہوں نے سارے درخت وہاں کے کٹوا دیے. تم انہیں سال کے بعد اس درخت کو کیسے پہچانتے ہو؟ ہم تو صلح حدیبیہ کے ٹھیک اگلے سال عمرۃ القضاء کے لیے گئے تھے، ہم میں سے تو کوئی اس درخت کو نہیں پہچانتا تھا. اسلام میں یہ ہے ہی نہیں. اس میں ایک بڑی پیاری بک بھی ہے تبرکات کے نام پہ کہ کیا چیزیں بابرکت ہو سکتی ہیں، جگہیں، چیزیں، انسان، کس سے برکت لی جا سکتی ہے جس کو اللہ کے نبی نے یا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا، اس کے علاوہ اور کسی سے نہیں. جی آپ پہلے ان کا سوال پوچھ لو. جی پلیز.
چرچ ہوتے ہیں جن کو مسجد بنا دیا جاتا ہے،
پہلے چرچ تھے اور اب مسجد بنا دیا جاتا ہے، یعنی پرماننٹلی مسجد بن گئی، کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے زمین تو اللہ کی ہے. ایون چرچ کے اندر اگر وہاں وہ کچھ بھی کرتے رہے لیکن ظاہر اگر وہاں کوئی بت نہیں لگا ہوا یا تصویریں نہیں تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں جا کے اپنے طور پہ. لیکن اگر وہاں کچھ ایسے شواہد ہیں یا جسے شبہ لگے، اشکال پیدا ہو کہ آپ نے شاید ان کے طریقے سے عبادت کی ہے تو ایوائڈ کرنا بہتر ہے. لیکن اگر مسجد بن چکی ہے تو پھر تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی اب آپ بتائیے.
حضرت ایوب انصاری کی قبر پہ نا ایک درخت ہے، تو اس دور میں بھی نا وہاں جن کی نئی شادی ہوتی ہے نا تو وہ آتے ہیں آ کے اپنی شادی کی لمبی عمر کے لیے وہاں دعا کرتے ہیں.
جی بہت سارے بدعات تو ہر جگہ ہے، آپ اپنے ملکوں میں تو جا کے دیکھیں کیا کہانیاں ہوتی ہیں. تو بہرحال بات یہی ہے کہ جس نے دیکھیے کہ جتنا آپ علم کے ساتھ جڑتے ہیں اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے. اب یہ جو ہم اس بک سے احادیث پڑھ رہے ہیں یا کتابوں کی دعائیں پڑھ رہے ہیں یا آیتیں پڑھ رہے ہیں، یہ ساری اکٹھی پڑھنے سے ذہن کھل رہا ہے نا. کتنی بن گتھیاں ہیں جو کھلتی ہیں دماغ کی. اور اگر ہم یہاں نہ بیٹھتے، مجھے لگتا ہے کہ بیٹھنا مشکل ہوتا ہوگا یقیناً جب انسان بیٹھتا ہے، لیکن اگر ہم نہ بیٹھتے تو یہ اتنے مختصر سے وقت میں ہمیں اتنی باتیں کیسے پتا چلتی. ابھی تو صرف ہم اس کو ایک تھورولی پڑھ رہے ہیں نا، ان میں سے ہر بات کی آگے پھر ڈیٹیلز ہیں. کبھی زندگی رہی اور انشاءاللہ جب آپ قرآن پاک کا سلسلہ شروع کریں گے جس میں پورا ترتیب سے قرآن پڑھیں گے، یہ ایک ایک آیت جو ہم نے یہاں پڑھی ہے اس پہ پورا پورا دن بات ہوتی ہے، ایک پورا پیریڈ ہوتا ہے، ایک ہی آیت پہ کئی دفعہ بات ہوتی ہے. تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. سورہ فاطر کی آیت ہے کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہوتے ہیں. جی
یہ کچھ لوگ ابھی ہم تو نہیں جاتے لیکن بچپن میں ہمیں بھی ساتھ لے گئے تھے کچھ لوگ کہ بزرگوں کی قبروں میں جا کے جو ہے نا کہ بکرے ذبح کرنا نا، کچھ نہیں منت مان لیتے ہیں کہ میرے گھر بیٹا ہو تو فلاں کی قبر پہ جا کے نا بکرا چڑھائیں گے، وہاں جا کے ذبح کریں گے. تو لڑکیوں کو لے جاتے ہیں اور
جی جی یعنی قبر والے کو خوش کرنے کے لیے بکرا ذبح کرنا.
منت مانی ہوتی ہے کہ نا اگر بیٹا ہوا تو وہاں پہ جا کے بکرا
جانا، وہیں جا کے کیوں کریں گے نا. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تحقیق کی نا صحابی سے کہ آپ نے بوانہ وادی کی ہی نیت کیوں کی تھی. انہیں کیسی؟ کیونکہ جب بندہ مشکل میں پھنسا ہوتا ہے نا تو اس کا دل کرتا ہے ذرا مشکل سے نیکی کروں تاکہ شاید میں بچ جاؤں. تو اندر ایسے کہہ رہے یہاں نہیں, وہاں کوئی درخت ہے جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں نہیں, اچھا وہاں کوئی کنویں جس کنویں یعنی کوئی ویل ہے کنویں جس کی لوگ بڑی کو بابرکت سمجھتے, کہ نہیں کہ ایسا نہیں تو جاؤ پھر کر لو. یعنی
جی دیکھو اگر اللہ تعالیٰ کے نام پہ ذبح کرنا ہے بکرا تو ہم جہاں بھی مطلب اپنے گھر میں ذبح کر سکتے ہیں,
اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہی ہے نا,
اللہ تعالیٰ کے نام پہ ذبح کرنا ہے تو وہ جہاں بھی ذبح کر سکتے.
جی بالکل, دیکھیں اصل بات علم کی, ایسے لوگوں کے لیے دعا کیا کریں, ہمدردی کے ساتھ بڑی خیر خواہی کے ساتھ دعا کیا کریں, بڑی محبت رکھ کے ان کے لیے دلوں میں کہ اللہ تعالیٰ جو بات ہمیں سمجھ آ گئی ان کو بھی آ جائے, آئے گی انشاءاللہ, ہمارے ذہن میں اللہ نے ڈال دیے تو دوسروں کے بھی ڈلے گی. چلیے اگلا چیپٹر دیکھتے ہیں, سوال جواب باہر میں, آخری دن جب کورس ختم ہوگا نا پھر سارا دن سوال جواب کریں گے, لکھتے جائیں اپنے سارے چھوٹے چھوٹے سوال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ ہمارا یہاں شرک کے حوالے سے ٹاپک کمپلیٹ ہوا, سنت کے حوالے سے ایرانی مسجد جو شیعہ ہوتی ہیں ان کی مسجد میں جا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے عہدہ جماعت کے ساتھ. جی یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس پہ ہم استاذہ ہی جی سے پوچھ سکیں گے کہ انشاءاللہ تعالی جب وہ لائیو ہوں گی تو آپ یہ کوسچن رکھیے گا. بیسیکلی تو ہر مسجد میں نماز پڑھی جا سکتی ہے, لیکن جو ہمیں اسلاف کا طریقہ نظر آتا ہے تو اس میں یہ تفرقہ بازی سے بچنے کے لیے جب وہ کسی اور مسلک کے جاتے تھے تو وہاں انہی کی طریقے سے نماز پڑھتے تھے, تو بیسیکلی تفرقے سے بچنا بہت ضروری ہے, جو چیز جھگڑے اور فساد کا باعث بنے اس سے بچنا چاہیے, اور ہم نہ کسی کو اس کی بدعت کی وجہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے یا کچھ, بدعت بہت زیادہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس کے لیے ہمیں جتنا تک دلائل نہیں اس وقت تک بات کرنا فسادات کو بڑھانے والی بات ہے, اور اللہ تعالیٰ زمین پہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا فہم دے اور سمجھ دے, اور آج ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے, اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کے سامنے جو چیزیں ہیں شرک کے حوالے سے اتنی واضح ہو چکی ہوں گی قرآن کی آیات اور سنت کی روشنی میں, پہلے اپنے عمل میں لانے کی ضرورت ہے اور پھر دوسروں کو, جب ہمارا ایمان پختہ ہو جاتا ہے پھر ہمیں کسی سے بات کرنے میں بھی کوئی اس میں جھجک نہیں آتی, لیکن ایک چیز ہم نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ تفرقے سے ضرور بچنا ہے, ہم نے بہت زیادہ بحث مباحثہ کر کے فسادات کو ہوا نہیں دینی, اس سے پوری بچنے کی کوشش کرنی ہے, کیونکہ یہ بھی شیطان کا ایک کنڈا ہوتا ہے جو ہمیں پھر وہ اس طرف لے جاتا ہے اور ہمیں ان چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے. اللہ کی زمین ہر جگہ نماز پڑھی جا سکتی ہے, آپ جہاں بھی چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر, انشاءاللہ تعالی آج کی کلاس کافی ٹائم اوپر ہو گیا, کل اگلے لیسن کے ساتھ بشرطِ زندگی پھر ملاقات ہوگی, اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, بہترین طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.